السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پارہ نمبر 26 سورہ الفتح آیہ نمبر 12 سے شروع کریں گے انشاءاللہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین رب العالمین. جیسے کہ کل ہم نے پڑھا تھا کہ بدوی عربوں میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے اب وہ آ کر ضرور تم سے کہیں گے کہ ہمیں اپنے اموال اور بال بچوں کی فکر نے ہمیں مشغول کر رکھا تھا، آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں. یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، ان سے کہنا اچھا یہی بات ہے تو کون تمہارے معاملے میں اللہ کے فیصلے کو روک دینے کا کچھ بھی اختیار رکھتا ہے اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا نفع بخشنا چاہے، تمہارے عمل سے اللہ باخبر ہے. جیسے کہ ہم لوگ صلح حدیبیہ کی بات کر رہے تھے اور آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ وہ وقت تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں اور مکہ جانا گویا کہ اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا تھا، لہٰذا منافقین پیچھے ہٹ گئے تھے. اور منافقین نے آ کر کیا بہانے بنائے کہ ہم بہت مشغول ہیں، ہم بہت مصروف ہیں، ہم نہیں آ سکتے، آپ ہمیں معاف رکھیں اور آپ ہی چلے جائیں. اور جتنے جو بدوی عرب تھے، عربی تھے، جو آس پاس کے رہنے والے دیہات کے جو بدوی عرب تھے، وہ لوگ بھی اللہ کے رسول کے ساتھ شامل نہیں ہوئے. تو مدینہ کے منافقین اور آس پاس کے بدوی عربی یہ لوگ شامل نہیں ہوئے تھے. اور انہوں نے بہانہ کیا بنایا تھا کہ ہمیں اپنے گھر والوں نے اور ہمارے اہل اور مال نے ہم کو مشغول کر رکھا ہے. آگے دیکھیے آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ان کے بارے میں. بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. بلکہ تم نے یوں سمجھا کہ رسول اور مومنین اپنے گھر والوں میں ہرگز پلٹ کر نہ آ سکیں گے، اور یہ خیال تمہارے دلوں کو بہت بھلا لگا اور تم نے بہت برے گمان کیے اور تم سخت بدباطن لوگ ہو. اللہ اور اس کے رسول پر جو لوگ ایمان نہ رکھتے ہوں ایسے کافروں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے. آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا مالک اللہ ہی ہے، جسے چاہتا ہے معاف کرے اور جسے چاہے سزا دے، اور وہ غفور رحیم ہے. جب تم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانے لگو گے تو یہ پیچھے چھوڑے جانے والے لوگ تم سے ضرور کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو. یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فرمان کو بدل دیں. ان سے صاف کہہ دینا کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، اللہ تعالیٰ پہلے یہ فرما چکا ہے. یہاں پر ان کی مزید اور باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ منافقین کا کیا حال ہوتا ہے. اور منافقین ہمیشہ مومنوں سے یا تو حسد کرتے ہیں یا مومنوں کی کامیابی کو وہ برداشت نہیں کر پاتے، اور اسی بنا پر خود ہی حسد میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں. یہاں پر اصل میں اس آیت میں پہلے سے خبر دے دی گئی آگے کی آیت نمبر 14 اور 15 میں کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، تو اللہ تعالیٰ جسے چاہے کامیابی سے نوازے اور جسے چاہے ناکام کرے. اور یہاں پر غزوہ خیبر کی فتح کی خوشخبری دی گئی اصل میں، اور پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ انشاءاللہ جو آگے جنگ ہوں گی جس میں تم لوگ مال غنیمت حاصل کرو گے، اور صلح حدیبیہ کے ایگزیکٹ 3 مہینے کے بعد جنگ خیبر ہوئی تھی، اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی مسلمانوں کو فتح کی خبر دے دی، سمجھے کہ فتح یقینی تھی، تم لوگ ضرور ڈیفیٹ کرو گے یہودیوں کو اور تم مال غنیمت حاصل کرو گے. تو اس وقت یہ منافقین فائدے حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھ چڑھ کر پیش پیش رہیں گے، تو اس وقت تم انہیں اپنے ساتھ نہ لے جانا. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر معاملہ کے جیسے ہم پیچھے سے پڑھتے آ رہے تھے کہ ایک تو سب سے پہلی بات ہم کو بیلنس قائم رکھنا ہے کہ ہم کو دین اور دنیا دونوں میں بیلنس قائم رکھنا ہے. ہم دین اور دنیا کو دونوں کو الگ الگ نہیں کر سکتے، ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ پورے 4 دن آپ دین کے لیے نکالیں اور پورے 4 دن آپ دنیا کے لیے نکالیں. نہیں، آپ کو ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے رہنا ہے، دین کے دائی بھی بنے رہنا ہے. آپ الحمدللہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے جس مشن سے ہم کو نواز یعنی ہم کو بھیجا ہے، جو مشن کو دے کر اللہ کے رسول جو مشن لے کر آئے تھے کہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا، کنتم خیر امتن اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو. تو اس مشن کو جب ہمیں انجام دینا ہے تو ہمیں دونوں کام ساتھ ساتھ کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم دین کو الگ کر دیں اور دنیا کو الگ کر دیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے کیا کہ وہ اپنی تمام زندگی بھی گزارے تھے ان کے معاملات، ان کے معاملات، ان کا بزنس، سب کچھ وہ بھی ساتھ میں چل رہا تھا اور ساتھ میں دین کی خدمت میں بھی لگے ہوئے تھے. تو یہاں پر منافقین کا اصل میں کانسیپٹ کیا تھا کہ اگر ہم گھروں میں بیٹھے رہیں گے تو ہم محفوظ رہیں گے، اگر ہم جب تک گھر میں ہیں تو ہماری جان، ہمارے مال محفوظ ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ جان کہیں بھی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی فرمایا تھا کہ تم اگر مضبوط قلعوں میں بھی ہوگے اور تمہاری جان، تمہارا ملک الموت آ چکا ہوگا، یعنی موت کا وقت آ چکا ہوگا، تو تمہیں کوئی چیز اس سے بچا نہیں سکتی. تو اصل چیز کیا ہے کہ اللہ کی رضامندی. لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی رضامندی کے کام کرے. اور یہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیں استغفار کی. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ صرف دعاؤں سے کام نہیں چلتا ہے، بلکہ خود اٹھ کر، خود چل کر محنت کرنا پڑتی ہے. اور دلوں کا حال تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو ہم محفوظ کہیں پر بھی، اگر اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرنا چاہے تو ہم گھر سے باہر بھی محفوظ ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو گھر کے اندر بھی محفوظ ہیں. تو ان کے دل میں، اصل میں منافقین کے دل میں جہاد کا شوق ہی نہیں تھا، وہ قربانی دینا نہیں چاہتے تھے، قربانی کی سطح پر جینا نہیں چاہتے تھے. اس لیے ان کے بارے میں یہاں بتایا گیا ہے. تو دیکھا جائے تو ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے، اصل کام تو اللہ کو راضی کرنا ہے. مثال کے طور پر جیسے منافقین کا حل کیسے ہوتا ہے، یا پھر وہ لوگ جو کہ دین کے نقصان کو بالکل برداشت نہیں کرتے. آج بھی آپ دیکھیں کہ ایسا ہوتا ہے اکثر کہ آپ دین کے کام میں لگے، یا ہم کچھ بھی چھوٹی موٹی خدمت کر رہے ہیں، اتفاق سے اللہ نہ کرے کبھی کوئی گاڑی کو نقصان ہو گیا، سمجھے کار کو نقصان ہو گیا، یا خدا نخواستہ چھوٹا موٹا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا اب کسی کی ٹو ویلر تھی وہ کچھ کام کے لیے نکلے، یا کوئی کلاس کے لیے گئے اور وہاں پر ٹو ویلر کسی نے چوری کر لی. کہیں گے دیکھا تم جب سے دین پڑھنے جا رہی ہو نا، دیکھا کتنا نقصان ہو رہا ہے تمہارا. تو اب دین پڑھنے کے لیے آئے اور کوئی گاڑی لے کے یا اٹھا لے یا ایکسیڈنٹ ہو جائے خدا نخواستہ، تو بس انسان یہ سوچے کہ یہ تو ایسے ہونا، یعنی دیکھا دین کی وجہ سے نقصان ہوا، جبکہ یہ ایسے ہونا تھا. چاہے آپ دین کے لیے نہ بھی نکلتے تو یہ لکھا ہوا تھا، لیکن جن کو دین سے دشمنی ہوتی ہے پھر وہ کہتے کہ تم دین پڑھنے گئی تھی نا اس لیے ایسا ہوا، نہ تم دین پڑھنے جاتی اور نہ ایسا ہوتا. تو اب دیکھیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ روزانہ ہمارے آس پاس ارد گرد سٹیز میں، کنٹریز میں روزانہ کتنے ایسے واقعات ہو رہے ہیں، کتنے ایسے حادثات ہوتے ہیں، کتنی چوریاں ہوتی ہیں، کتنے لوگ، بعض اوقات ایسا ہوتے کہ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں گھروں کی حفاظت کے لیے اور چوریاں ہو جاتی ہیں. تو ضروری نہیں کہ دین کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کو، یہ ایک آزمائش ہوتی ہے کہ بعض اوقات دین کی طرف نکلنے سے بہت سارے کچھ دوسرے نقصانات ہوتے بھی ہیں، لیکن وہ نقصانات عارضی ہوتے ہیں. لیکن اس کو دین سے مخصوص کر دینا یہ چیز بہت غلط ہے. اب دیکھیں کہ اگر کوئی دین پڑھنے آیا تھا اور وہاں اس کا نقصان ہو گیا، تو اس کو تو لازماً اس کا اجر ملے گا، انشاءاللہ دوہرا اجر ملے گا، کہ ایک تو وہ دین سیکھنے یا سکھانے کے لیے آیا ہے، دوسرا اس پر جو نقصان ہو اور اس نے جو صبر کیا، کیونکہ دین کی وجہ سے اس کو صبر کرنا آیا. اگر کوئی دنیا دار ہوتا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا یا چوری ہو جاتی یا کچھ ہوتا، تو وہ تو صبر بھی نہ کرتا، اور وہ اس کو کوئی اجر بھی نہیں ہے کہ اگر وہ دین کے لیے نہ نکلا ہو تو. کیونکہ ہم سب جانتے کہ اگر کوئی دین پڑھنے پڑھانے کے لیے، دین کی خدمت کے لیے نکلتا ہے تو وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے، وہ جنت کے راستے پر ہوتا ہے. تو یہاں پر ہمارے کام میں، ہمارے اختیار میں کیا چیز ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں نکلیں. کامیاب ہونا نہ ہونا، اس راستے میں نقصان ہونا یا فائدہ ہونا، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اور اللہ تعالی ہمارا محافظ ہے، اللہ تعالی ہمارے گھروں کا محافظ ہے. اگر کچھ چیز خدا نخواستہ نقصان ہونی ہوگی تو ہمارے گھروں میں رہتے ہوئے بھی ہو جائے گی، اور اگر نہیں ہو رہی ہے اور یا ہمارے پیچھے ہو گئی ہے تو اس کو ایسے ہی ہونا تھا. تو بہرحال ان کا جو مرض تھا، یعنی منافقین کا جو اصل مرض تھا، وہ تھا کہ دعویٰ تو محبت کا تھا، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا، لیکن عمل ان کے خالی تھے اس سے، ان کا اخلاق ویسا نہیں تھا. اور مومن کیا کرتا ہے، اس کا معاملہ، مومن کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے قول و عمل میں تضاد نہیں ہوتا، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کے جو دعوے ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں. تو یہاں پر ایسے شخص کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ شخص جو کہ اللہ تعالی کے محبت کے دعوے تو کرتا ہے، لیکن اصل میں وہ، اس کو اپنے آپ سے محبت ہوتی ہے. تو دیکھیں جس سے محبت ہوتی ہے اس کی تکلیف پر چین سے نہیں بیٹھا جا سکتا. رسول کو تکلیف میں دیکھ کر کوئی تڑپ دل میں پیدا نہ ہو تو بھلا یہ کیسا ایمان ہوگا. اگر رسول کو تکلیف میں دیکھ کر ہمارے دل میں تکلیف نہ ہو تو یہ کیسی محبت کا دعویٰ ہے. اپنی جان ہم بچا لیں اور رسول کو چھوڑ دیں. تصور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں ہیں، آپ جدوجہد کر رہے ہیں، جان لڑا رہے ہیں، اور ایک شخص ادھر کھڑا رہ کر صرف نعتیں پڑھ رہا ہے یا زبان سے اللہ کے رسول کے بارے میں تقریر کر رہا ہے کہ مجھے تو اللہ کے رسول سے بہت محبت ہے. تو ایسے وقت میں جب اللہ کے رسول میدان جنگ میں تھے اور اس وقت صحابہ اکرام اگر کھڑے کھڑے رہ کر اللہ کے رسول کی صرف تعریف بیان کرتے یا محبت کے دعوے کرتے یا ہم تو حاضر ہیں محمد آپ کے لیے یا ہماری تو جان آپ کے قدموں میں حاضر ہے، یہ دعوے کیسے لگیں گے آپ کو؟ تو اسی طرح سے آج بھی اگر آج ہمارے دین کے اوپر یہ الغار ہے، آج ہمارے دین پر حملے کیے جا رہے ہیں، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملے کیے جا رہے ہیں، تو آپ بتائیے کہ ہم چین سے بیٹھ سکتے ہیں؟ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی جا رہی ہے، ان کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں، تو کیا امت مسلمہ چین سے بیٹھ سکتی ہے اور صرف وہ نعتیں پڑھ لے اور کچھ نہ کرے؟ تو یہ کیسا محبت کا دعویٰ ہوگا؟ نعتیں پڑھ لینے سے یا اللہ کے رسول کی صرف تعریف کر دینے سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال میں اور آپ ہم اپنے دل میں جھانک کر دیکھیں کہ ہماری محبت کے دعوے سچے ہیں یا صرف زبانی کلامی ہیں۔ جب ہم بھی محبت کا دعویٰ کریں اللہ کے رسول سے، تو اس محبت کو جانچ لیں اور پرکھ لیں کہ اصل میں مومن ذہنی طور پر قربانی کے لیے تیار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو جب منظور ہوتا ہے مومن سے قربانی لے لیتا ہے، اور دونوں حالتوں میں مومن کے لیے اجر ہے الحمدللہ۔ تو اب یہاں پر آگے جن کی بات کی جا رہی ہے، ان لوگوں کی بات کی گئی کہ جنہوں نے بیعت کی تھی، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں پہلے فرما چکا ہے، یہ کہیں گے کہ نہیں بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کر رہے ہو، یعنی جب ان کو جنگ میں ساتھ نہیں لے کر جائیں گے، جب ان کو معلوم ہوگا کہ مال غنیمت ملنے والا ہے اور ان کو لے کر نہیں جائیں گے، تو کہیں گے دیکھا تم ہم سے حسد کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ بلکہ یہ لوگ صحیح بات کو کم ہی سمجھتے ہیں، ان پیچھے چھوڑے جانے والے بدوی عربوں سے کہنا کہ عنقریب تمہیں ایسے لوگوں سے لڑنے کے لیے بلایا جائے گا جو بڑے زور آور ہیں، تم کو ان سے جنگ کرنی ہوگی یا وہ مطیع ہو جائیں گے، اس وقت اگر تم نے حکم جہاد کی اطاعت کی تو اللہ تعالیٰ تمہیں اچھا اجر دے گا، اور اگر پھر تم اس سے منہ موڑ گئے جس طرح پہلے موڑ چکے ہو تو اللہ تم کو دردناک سزا دے گا۔ اگر اندھا اور لنگڑا اور مریض جہاد کے لیے نہ آئے تو کوئی حرج نہیں، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اللہ اسے ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور جو منہ پھیرے گا اسے دردناک عذاب دے گا۔ اب یہاں پر ان منافقوں سے کہا جا رہا ہے جو پیچھے رہ جانے والے تھے، اور جہاں پر آپ دیکھیں کہ منافقین کا ہمیشہ معاملہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھتے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، جہاں پر آسانی ہوتی ہے، جہاں مال ملنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو وہاں تو یہ لپک لپک کر اس کے فائدے اٹھاتے ہیں، اور جہاں لگتا ہے کہ جان دینی ہوگی یا جان کا نقصان ہوگا یا کوئی اور نقصان ہوگا تو کہتے ہیں کہ ہم نہیں آ سکتے، اپنے آ کر بہانے بنا دیتے ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ عنقریب ایسا ہوگا کہ بڑی جنگ کے لیے جانا پڑے گا، تو اس میں تم تیار رہنا ساتھ میں چلنے کے، اس وقت دیکھ لیا جائے گا کہ تمہارے دعوے کتنے سچے تھے۔ اور یہاں پر جو بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جہاد سے بری الذمہ ہیں جو کہ لولے لنگڑے ہوں یا جسمانی طور پر جو معذور ہوں، ان کو جنگ میں لے جانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ جنگ سے پیچھے رہ سکتے ہیں، ان پر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر ایکچولی یہ وہ لوگ تھے جو ابن الوقت قسم کے لوگ، جو دنیا کے فائدے دیکھنے والے لوگ، جن کو کرنا کرانا کچھ نہیں تھا لیکن ان کو فائدے ضرور چاہیے تھا اسلام کے تعلق سے۔ تو یہاں پر اصل میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی رکھی کہ جو مریض تھے یا جو معذور تھے ان کو خود ہی اجازت دے دی گئی، وہ نہ آئیں، لیکن جو لوگ معذور نہیں تھے جیسے کہ منافقین، یہ لوگ اچھے صحت مند تندرست لوگ تھے لیکن پھر بھی پیچھے رہ جانے والوں میں رہنا پسند کرتے تھے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان پر کوئی حرج نہیں ہے کہ جو لوگ مجبوری کی وجہ سے نہ آ سکے ان کو اللہ تعالیٰ ان کے اجر سے ضرور نواز دے گا، اور ایسے لوگوں کے لیے پھر جنت ہے جس کا اللہ تعالیٰ ان سے وعدہ فرما رہا ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا ومغانم کثیرۃ یاخذونہا وکان اللہ عزیزا حکیما۔ اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے، ان کے دلوں کا حال اس کو معلوم تھا، اس لیے اس نے ان پر سکینت نازل فرمائی، ان کو انعام میں قریبی فتح بخشی اور بہت سا مال غنیمت انہیں عطا کر دیا جسے وہ عنقریب حاصل کریں گے۔ اللہ زبردست اور حکیم ہے، اللہ تم سے بکثرت اموال غنیمت کا وعدہ کرتا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے، فوری طور پر تو یہ فتح اس نے تمہیں عطا کر دی اور لوگوں کے ہاتھ تمہارے خلاف اٹھنے سے روک دیے تاکہ یہ مومنوں کے لیے ایک نشانی بن جائے اور اللہ تعالیٰ سیدھے راستے کی طرف تمہیں ہدایت بخشے۔ اس کے علاوہ دوسری اور غنیمتوں کا بھی تم سے وعدہ کرتا ہے جن پر تم ابھی تک قادر نہیں ہوئے ہو، اور اللہ نے ان کو گھیر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ سبحان اللہ، یہاں پر ان مومنوں کی بات ہے، اس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ بیعت رضوان یعنی وہ بیعت جس میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی مومنوں کے شامل حال ہوئی یا وہ لوگ جو بیعت میں اس بیعت میں شامل ہوئے تھے وہ اب جہنم میں نہیں جائیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل فرمائے گا کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہ بیعت ہوئی، جب عثمان رضی اللہ عنہ کی خبر ملی کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے، تو تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے بیعت لی، یعنی بیعت رضوان کا ذکر ہے، وہ بیعت جس میں مسلمانوں نے اللہ کی رضا حاصل کی تھی، تو ان کو جنت کی خوشخبری اور اللہ کی رضامندی ملی ان صحابہ اکرام کو۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ کو نظر بند کر دیا گیا تھا اور ان کی شہادت کی افواہ پھیل گئی تھی، جس بنا پر مسلمانوں نے کہا کہ ہم اب آگے جائیں گے اور اس کا بدلہ ہم لیں گے، اور ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے، اس کے باوجود بھی وہ لوگ وہاں پر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ جس جگہ یہ بیعت ہوئی تھی تو کچھ لوگوں نے بعد میں عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کچھ لوگوں نے ایسا کیا کہ وہاں پر جا کر ان لوگوں نے دو دو رکعت نمازیں پڑھنا شروع کر دیا، اس جگہ کو متبرک سمجھ لیا۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ لوگ، اصل میں اس بیعت سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملا کہ ان لوگوں نے کس بات پر بیعت کی تھی کہ اب وہ جان دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، حالانکہ ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے، لیکن پھر بھی وہ قریش سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اہل مکہ سے۔ اور اس میں لازمی یہ بات تھی کہ وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر آئے تھے اور چند لوگ تھے، جبکہ کفار مکہ اپنے وطن میں تھے، اپنی جگہ پر تھے، ان کے پاس ہتھیار ساز و سامان سب کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی مسلمان جنگ کے لیے تیار ہو گئے اور بیعت کر لی۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا۔ اور یہاں پر لوگوں نے کیا کیا کہ اس جگہ کو مبارک سمجھ لیا اور جا کر وہ نمازیں پڑھنے لگے، اور بعض ہو سکتا ہے کہ آگے اور بدعت بھی نکلتی اس درخت کے نیچے، کہا جاتا ہے کہ بیٹھنے لگے یا تبرک حاصل کرنے لگے اس سے، اور ہو سکتا ہے تھوڑے دن اگر نہ گزرتے تو ہو سکتا ہے دھاگے بھی باندھنا شروع کر دیتے، جیسے کہ عام طور پر ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں پر۔ بہرحال عمر رضی اللہ عنہ نے پھر اپنے دور خلافت میں اس درخت کو وہاں سے کٹوا دیا، اور کسی کو وہاں پر اب بیٹھنے نہیں دیتے تھے کہ کوئی وہاں پر بیٹھ کر اس طرح سے نماز نہ پڑھے یا اس سے برکت نہ حاصل کرے۔ اصل چیز کیا یاد رکھنے کی ہے کہ اس درخت کے نیچے بیٹھ کر ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا وعدہ کیا تھا یا کس بات پر بیعت کی تھی، تو یہ چیز دیکھنے کی ہے۔ تو مسلمانوں کے ایمان کا ذکر کیا جا رہا ہے، پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خوشخبری دی، اموال غنیمت کا وعدہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر سکینت نازل فرمائی غزوہ خیبر میں، ان کو فتح بخشی، بہت سارا مال غنیمت دیا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ آئندہ بھی اللہ تعالیٰ تم سے وعدے کرتا ہے بہت ساری غنیمتوں کے۔ اور ہم سب جانتے کہ یہ کس بات کی خبر تھی یا کس بات کی خوشخبری تھی، جب روم اور ایران فتح ہوا اور اتنا کثرت سے مال غنیمت آیا کہ مسلمانوں کے پاس رکھنے کے لیے جگہ نہیں تھی، الحمدللہ۔ یہ کافر لوگ اگر اس وقت تم سے لڑ گئے ہوتے تو یقیناً پیٹ پھیر جاتے اور کوئی حامی و مددگار نہ پاتے، یہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کافر لوگ اگر لڑ گئے ہوتے تو پیٹ پھیر جاتے، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کافر ہمیشہ اکیلا ہی ہوتا ہے، جب اس کو اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال نہیں ہوتی تو ان کے اندر آپس میں پھوٹ بھی بہت ہوتی ہے، نہ دل ایک دوسرے سے ملے ہوتے ہیں نہ یونٹی ہوتی ہے، ذرا ذرا سی بات پر بھڑک جانے والے لوگ، کیونکہ ایمان جو نہیں ہوتا ان کے اندر۔ تو مسلمانوں کے ایمان کا لیول بہت زیادہ تھا، کسی بھی بڑی جماعت سے وہ بھڑ جانے کے لیے تیار تھے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیشہ اہل ایمان کے ساتھ ہوتی ہے، اور اپنے رسول کے ساتھ رہی ہے اہل ایمان کی محبت یا ہمدردیاں، اور کافر تو ہوتا ہی ہمیشہ سے اکیلا ہے، بے یار و مددگار۔ مومن کا بھروسہ اپنے اصلاح پر نہیں ہوتا یا نہ اپنی قوت پر ہوتا ہے، بلکہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے۔ تو جنگ کیوں نہ ہونے دی اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے بڑا فائدہ دینا چاہتا تھا، یعنی آگے فتح مکہ کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے جنگ کو اٹھا رکھا تھا کہ امن و امان، پر امن طریقے سے جنگ ہو، اور الحمدللہ باطل سرنگوں بھی ہو جائے اور کوئی خون خرابہ بھی نہ ہو۔ وہی ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، حالانکہ وہ ان پر تمہیں غلبہ عطا کر چکا تھا، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا۔ وہی لوگ تو ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا اور ہدی کے اونٹوں کو ان کی قربانی کی جگہ نہ پہنچنے دیا۔ اگر مکہ میں ایسے مومن مرد اور عورت موجود نہ ہوتے جنہیں تم نہیں جانتے، اور یہ خطرہ نہ ہوتا کہ نادانستگی میں تم انہیں پامال کر دو گے اور اس سے تم پر حرف آئے گا، تو جنگ نہ روکی جاتی، وہ اس لیے روک دی گئی تاکہ اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کر لے۔ وہ مومن الگ ہو گئے ہوتے تو اہل مکہ میں سے جو کافر تھے ان کو ہم ضرور سخت سزا دیتے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وجہ بھی بتا دی، ایک تو یہ تھا کہ پرامن طریقے سے بعد میں مکہ فتح ہوا، اور ابھی تم لوگوں کو معلوم نہیں کہ ہو سکتا ہے ان دو سالوں میں، کیونکہ صلح حدیبیہ سے لے کر مکہ کے فتح تک کے ماشاءاللہ کثرت سے لوگ مسلمان ہوئے، اور بڑے بڑے صحابہ اکرام عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، خالد بن ولید، طلحہ بن عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ، اور بھی بہت سارے صحابہ اور کچھ خواتین تھیں جن کے بارے میں کچھ خبر نہیں تھی، کیونکہ یہ دو سال کے اندر اتنی کثرت سے خواتین آئیں جو اپنا اسلام چھپائے ہوئے تھیں، کیونکہ اب وہ اسلام کا اگر اپنے اظہار کر دیتی تو ہو سکتا ہے ان پر ظلم و ستم کیا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے روکا یہ جنگ کو، تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھ لے کہ کون مزید اسلام قبول کرتا ہے، ایسا نہ ہو کہ نادانستگی میں تم یہ جب جنگ اگر ہو جاتی تو بہت سارے مسلمان ہی مارے جاتے، کیونکہ مکہ میں جو مسلمان ہو گئے تھے لوگ وہ اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھے بہت سارے لوگ، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس لیے جنگ روک دی۔ اب یہاں پر جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ قربانی کے جانور جو روک لیے گئے، اور یہ سب سے ورسٹ سچویشن تھی، یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا، زمانے جاہلیت میں بھی ایسا کبھی نہیں ہوا کہ قربانی کے جانور روکے گئے ہوں، یعنی جن جانوروں کے گلوں میں پٹے پڑے ہوتے تھے وہ حدی کے جانور کہلاتے تھے، اور ان کو روکنا یا مکہ میں عمرہ سے یا حج سے روک دینا یہ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ تو کفار نے تو ان کو موقع ملا، انہوں نے مسلمانوں کے جذبات سے کھیلا، مسلمانوں کو عمرہ نہیں کرنے دیا، اور یہ ایک بہت بڑا جرم تھا دیکھا جائے تو، یعنی جاہلیت میں بھی یہ جرم کہلائے گا۔ اور یہاں پر ہم جانتے ہیں بہت مشہور واقعہ کہ جب صحابہ کرام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہو گیا کہ اب یہ لوگ عمرہ کو نہیں جا سکتے، اور معاہدہ ہو چکا تھا کہ اب اگلے سال آئیں گے عمرہ کرنے کے لیے، تو صحابہ کرام کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ احرام اتار دیں اور جانور ذبح کریں، تب اللہ کے رسول حیران اور پریشان بھی ہوئے کہ آپ صحابہ سے کہہ رہے ہیں احرام اتارنے کا اور قربانی کرنے کا لیکن کوئی تیار نہیں ہو رہا ہے۔ تب اللہ کے رسول ناراض ہو کر خیمے میں داخل ہوئے اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ اس وقت وہاں پر موجود تھیں، تو ام سلمہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ بال منڈوا لیجیے، قربانی کر لیجیے اور احرام اتار دیجیے، آپ کو دیکھ کر صحابہ بھی کر لیں گے۔ تب اللہ کے رسول نے ام سلمہ کے مشورے پر عمل کیا اور پھر آپ کو دیکھ کر تمام صحابہ نے بھی اپنا احرام اتار لیا، قربانی کر لی اور بال منڈوا لیے۔ اور پھر ہم سبھی ہی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف دو سال کے بعد انتہائی پرامن طریقے کے ساتھ مکہ کو فتح کروا دیا الحمدللہ۔ تو یہاں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہدایت، اگر انسان ہدایت سے جڑا رہے تو ہدایت انسان کو سیدھا جنت میں لے جاتی ہے، اس کے درجات کو بلندی عطا کرتی ہے، جتنی سیڑھیاں ہدایت کی انسان چڑھتا چلا جائے گا اتنی جنت کے درجات کی بلندی کو حاصل کرتا چلا جائے گا، اور جو جتنا ہمت والا ہوگا، جو جتنا استقامت والا ہوگا اتنا ہی وہ اس راستے میں آگے بڑھے گا، لیکن جو منافقین ہوتے ہیں وہ ہمیشہ پیچھے ہٹتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کفر کا تو زور ٹوٹنا ہی تھا اور ایسے ہی ہوا کہ آپ دیکھیں بعد میں مکہ میں کوئی بھی نان مسلم نہیں رہا، ماشاءاللہ فتح مکہ کے موقع پر سب کے سب لوگوں نے اسلام قبول کر لیا سوائے چند لوگوں کے، اور جن کو پھر قتل کر دیا گیا یا جن کو قبول نہیں کرنا تھا وہ وہاں سے ہٹ گئے، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ سب بھی اسلام کے زیر نگی آ گئے ماشاءاللہ۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جو پیچھے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی بات کی تھی کہ ہدایت کس کو ملتی ہے، اور یہ ساری اگر ہم دیکھیں پورا چیپٹر یا پورا رکو اگر ہم دیکھیں تو یہاں سے شروعات جو ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہدایت اسی کو دیتا ہے جس کے دل میں اس کے لیے طلب ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے، جو چاہتا ہی نہ ہو کہ اس کو ہدایت ملے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ سیدھے راستے کی طرف تمہیں ہدایت بخشے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو خاص اپنا فضل بتایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سیدھے راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کر رہا ہے۔ تو ہدایت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ منزل، ایک تو منزل یا اس کا راستہ دکھانا یا اس تک پہنچنے کی کوشش کرنا یا راستہ آسان کر دینا اور پھر منزل تک پہنچا دینا، اور مقصد کیا ہے ہدایت کا، کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو۔ اور اس کے بھی مختلف درجات ہوتے ہیں ہدایت کے بھی، کہ صحابہ کرام میں بھی آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ تھے جو ایمان تو تھا ان کو لیکن ویسا ایمان نہیں تھا جیسے ابو بکر صدیق کا ایمان تھا، یا ویسا ایمان نہیں تھا جیسے کہ عمر رضی اللہ عنہ کا ایمان تھا۔ تو لہٰذا یہ ہدایت میں انسان دھیرے دھیرے ترقی کرتا ہے۔ تو یہاں پر مجھے اور آپ کو سیکھنا ہے تمام واقعات پڑھ کر اور منافقین کے بارے میں پڑھ کر اور مومنین کے بارے میں پڑھ کر کہ میں اور آپ کتنی ترقی کر رہے ہیں، ہم نے کتنی منزلیں طے کی ہیں آگے، اور ہم کتنا اور آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، ہم اس ہدایت کی طلب اور تڑپ میں کس قدر کوشاں ہیں اور کس قدر فکر مند ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے انشاءاللہ اور مزید ہماری ہدایت کا راستہ آسان کرے۔ آیت نمبر 26، اسجعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیت حمیت الجاہلیت فانزل اللہ سکینت علی رسولہ وعلی المومنین والزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بها واہلہا وکان اللہ بکل شیء علیما۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں جاہلانہ حمیت بٹھائی تو اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر سکینت نازل فرمائی اور مومنوں کو تقوی کی بات کا پابند رکھا کہ وہی اس کے زیادہ حقدار اور اس کے اہل تھے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں اعزاز عطا فرما رہا ہے کہ جب کافر ان کے دلوں میں حمیت جاہلیت آ گئی، جاہلی حمیت آ گئی، تو اس کا نقصان انہیں کو اٹھانا پڑا، اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کو تقوی کی طرف بڑھایا، اور تقوی کے زیادہ حقدار مومن ہی ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ جو حمیت جاہلیہ ہے یہ کسے کہتے ہیں، کبھی موقع رہا انشاءاللہ تو قرآن میں جو الفاظ آئے ہیں، چار قسم کے الفاظ آئے ہیں، تبرج الجاہلیہ، حمیت الجاہلیہ، ظن الجاہلیہ۔ تو یہاں پر حمیت الجاہلیہ کا لفظ آیا ہے، تو گرم جوشی کو کہا جاتا ہے، ایسی حمایت جس کا تعلق انسانی جذبات کے ساتھ وابستہ ہو۔ تو یہاں پر ایکچولی کفار مکہ نے جو حمیت جاہلیت کا اظہار کیا، جاہلی حمیت کا، جبکہ جاہل جو حمیت ہوتی ہے وہ منفی معنوں میں بھی استعمال ہوتی ہے اور مثبت معنوں میں بھی، جیسے عزت، غیرت، حمیت، اور آپ نے سنا ہوگا کہ بے غیرت ہونا کوئی اچھی بات نہیں ہوتی، تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں پر حمیت کا ہونا ضروری ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہے، جیسے کہ عمر رضی اللہ عنہ، آپ دیکھیں ان کے اندر کیسی حمیت، ان کے اندر کتنی زیادہ تھی، کیسی غیرت تھی ان کے اندر، کہ جیسے اسلام کے تعلق سے اگر کوئی بات ہوتی، یعنی اگر اسلام پر کچھ آنچ آتی یا اسلام کے تعلق سے اگر کوئی نقصان کی بات کرتا تو ان کی وہ غیرت فوراً جاگ اٹھتی تھی، تو سب سے زیادہ غیرت والے تھے عمر رضی اللہ عنہ۔ تو یہ حمیت کا نہ ہونا وہ بھی ایک طرح سے ایک نقصان کا باعث ہے، لیکن یہ حمیت اعتدال میں رہے، دین اسلام کے لیے رہے تو اچھا ہے، لیکن جب یہ باہر آ جاتی ہے اپنے اعتدال سے تو پھر یہ حمیت جاہلیہ ہو جاتی ہے، جو کہ ناپسندیدہ ہے اور اس کو بالکل پسند نہیں کیا گیا، جیسے عصبی جاہلیت، کہ صرف اپنے قبیلے، اپنے خاندان کے لوگوں کے تعلق سے بس سپیریئر ہونا کہ بس ہم بہت اچھے ہیں، تو یہ چیز غلط ہے۔ تو یہاں پر عرب سے پہلے یا آپ سے پہلے جو عرب لوگ تھے ان کو ڈسکرائب کیا گیا ہے کہ وہیں سے پہلے کس طرح سے جاہلیت پائی جاتی تھی، تو وہیں نے اس جاہلیت کو ختم کیا، علم آیا، شعور اور آگہی آئی، جاہلیت کا خاتمہ ہوا۔ وہیں سے پہلے علم تھا لیکن وہ جاہلیت پر مبنی تھا، اور وہیں کے بعد جو علم آیا، اس لیے اسلام سے پہلے کے دور کو زمانے جاہلیہ کہا جاتا ہے۔ تو وہیں سے پہلے علم تھا لیکن لوگ اس کی حقیقت جانتے نہیں تھے، یہ صحیح علم نہیں تھا، لیکن جب وہی آ گئی تو صحیح علم آ گیا، علم واضح ہو گیا۔ پہلے صحیح سوچ نہیں تھی تو اسلام نے اس سوچ کو صحیح رخ دیا الحمدللہ، اور یہ چار قسم کی جاہلیت جو قرآن میں بیان ہوئی ہے ان سب کو ختم کیا گیا، تبرج الجاہلیہ کو، حمیت الجاہلیہ کو، ظن الجاہلیہ، اور اس طرح سے حمیت الجاہلیہ، ان سب کو ختم کیا گیا۔ تو ہم بھی آپ دیکھیں کہ اگر ہم صرف اپنے خاندان، اپنے قبیلے یا اپنی ایگو پر بات آتی ہے تو کہیں اس وقت ہم اچھلتے نہیں ہیں، یا کہیں ایسا تو نہیں کہ اس وقت ہمیں غصہ آتا ہو کہ میری ذات پر کیوں حملہ ہوا، مجھے کیوں ٹارگیٹ کیا گیا، یعنی ایگو کو تو ہم سامنے نہیں لاتے، یا میرے خاندان کو، یا میرے قبیلے کو، یا میرے گھر کے لوگوں کو۔ تو یہ چیز جب ہوگی اور اس پر اگر صرف غصہ آئے گا تو یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ ذاتیات پر اگر کبھی حملہ کیا جائے تو اس کے درگزر کرنے کے لیے کہا گیا۔ اب دیکھیں لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے الزامات لگائے، آپ کو کاہن کہا گیا، آپ کو شاعر کہا گیا، آپ کو مجنوں کہا گیا، لیکن آپ کو کبھی اس طرح سے نعوذ باللہ ایسی غیرت یا ایسی حمیت آئی، آپ کو نہیں آئی، اور آپ کو کتنا کنٹرول تھا اپنی ذات پر کہ جب جس وقت عبداللہ بن ابی نے الزام لگایا، یا پھر اور بھی بہت سارے معاملات جب ہوئے، جب اس نے دو لوگوں کو آپس میں لڑوایا، انصار اور مہاجرین کو، تب عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے حکم دیجیے، میں ابھی اس کی گردن تمام کر دیتا ہوں، قلم کر دیتا ہوں۔ تب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، لوگ کہیں گے کہ اچھا محمد تو اپنی ذات کے لیے بدلہ لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لہٰذا آپ خاموش ہو کر آپ صبر کے گھونٹ پی کر رہ گئے، تو آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا، کبھی کسی پر آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا، جو بھی کچھ آپ نے کیا صرف اللہ کی خاطر کیا، یعنی جو جنگیں بھی کی اور جنگوں میں بھی اگر کسی کو نقصان پہنچایا تو وہ اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کے لیے کیا، اپنی ذات کے لیے آپ نے کبھی بدلہ نہیں لیا اور کسی پر ہاتھ بھی نہیں اٹھایا۔ تو بہرحال اگلے سال پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ قصدہ کے لیے گئے، اسی کا ذکر آ رہا ہے۔ فی الواقع اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا تھا جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق تھا، انشاءاللہ تم ضرور مسجد حرام میں پورے امن کے ساتھ داخل ہوگے، اپنے سر منڈواؤ گے اور رہا اور بال ترشواؤ گے، اور تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا۔ وہ اس بات کو جانتا تھا جسے تم نہ جانتے تھے، اس لیے وہ خواب پورا ہونے سے پہلے اس نے قریبی فتح تم کو عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، اب دیکھیں اللہ کے رسول نے خواب دیکھا تھا کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں، یہ تو نہیں دیکھا تھا نا کہ اسی سال عمرہ کر رہے ہیں، تو منافقین کے دل میں جو بات آ رہی تھی یا جو کمزور ایمان والے تھے یا دوسرے آس پاس کے لوگ تھے کہ اچھا رسول کا خوف تو سچا ہوتا ہے تو پھر یہ خوف پورا کیوں نہیں ہوا اور کیوں اللہ کے رسول کو روک دیا گیا اور آپ عمرہ نہ کر سکے اور آپ قربانی کے جانور اس کی قربانی کی جگہ پر نہ پہنچا سکے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ نے اپنے رسول کا خوف سچا کر دکھایا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خوف دکھایا تھا. یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ 6 ہجری میں ہی عمرہ ہوگا, 6 ہجری میں نہیں ہوا, 7 ہجری میں ہو گیا عمرہ قضا. اور الحمدللہ پورے اطمینان اور اعزاز کے ساتھ اور امن و امان کے ساتھ گئے ماشاءاللہ مسلمان. اور وہی تمام صحابہ گئے جو پچھلی دفعہ گئے تھے, جو جس وقت بیت رضوان میں جو شامل تھے وہی صحابہ گئے. اور اس دوران میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک ٹریٹی عطا کر دی, فتح ہو گئی ماشاءاللہ. ایک تو صلح حدیبیہ کی ٹریٹی ہوئی, یعنی معاہدہ ہوا, یعنی کفار مکہ نے آپ کی حیثیت کو تسلیم کر لیا, آپ کو مان لیا. اور معاہدہ ہمیشہ ساتھ والوں سے ہوتا ہے جن کی حقیقت کو مانا جاتا ہے. دوسری بات, اللہ تعالیٰ نے غزوہ خیبر کی فتح بھی عطا کر دی ماشاءاللہ. اس سے بہت سارا مال غنیمت, بہت ساری زمینیں ہاتھ آئیں مسلمانوں کی الحمدللہ, جس کی وجہ سے مسلمانوں کی حالت بہت چینج ہوئی اور ماشاءاللہ ان کے اندر خوشحالی پیدا ہوئی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم تھا کہ تم ضرور جاؤ گے اور اپنے بال بھی ترشواؤ گے اور قربانی بھی کرو گے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے تم کو اور بھی بہت ساری چیزیں عطا کر دی کہ عمرہ بھی ہو گیا ماشاءاللہ, اور 3 دن کے لیے گئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس وقت مکہ والوں نے اپنے گھر خالی کر دیے تھے, کہا جاتا تھا کہ ان کے دل کے اندر اتنا یعنی بغض تھا یا اتنی دشمنی تھی کہ وہ مسلمانوں کو عمرہ کرتے بھی دیکھنا نہیں چاہ رہے تھے. تو انہوں نے آس پاس کے گھر پورے خالی کر دیے اور پہاڑوں پر یہ پیچھے چلے گئے اور وہاں سے جھانک جھانک کر دیکھ رہے تھے مسلمانوں کو. اور وہی بہت مشہور جو حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو یاد ہوگا جب ہم عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو جو مرد حضرات ہیں ان کو اپنا احرام کہا جاتا ہے کہ یہاں سے نکالیں, سیدھے دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کے بائیں کندھے پر ڈالیں. تو تب یہ اللہ کے رسول نے اسپیشل فرمایا تھا کہ کہا کہ اپنا احرام اس طرح سے ڈال لو, قریش کو پتہ چلے کہ ہم کمزور نہیں ہوئے, کیونکہ قریش دور سے دیکھ کر کہہ رہے تھے کہ اچھا مسلمان مدینہ جا کر کمزور ہو گئے مہاجرین اور ان کے اندر وہ طاقت نہیں رہی. اسی لیے آپ نے کہا کہ اپنے کندھے سے احرام نکال لو اور تھوڑا تیز چلو, تو تاکہ کفار مکہ کو پتا چلے کہ ہم کوئی کمزور نہیں ہوئے ہیں. لیکن نماز کے لیے بہرحال آپ کو کندھے ڈھک لینا چاہیے, کیونکہ بغیر کندھوں کو کور کیے نماز نہیں ہوتی مردوں کی. وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس کو پوری جن سے دین پر غالب کر دے, اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے. سبحان اللہ, یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے بارے میں گواہی دے رہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے رسول کو بھیجا, اور اس لیے بھیجا تاکہ تمام مذاہب پر یہ دین غالب آ جائے, اس دین کا غلبہ ہو. تو دین اسلام کے غلبے کی خوشخبری دی گئی ہے کہ دین اسلام تمام مذاہب پر غالب آئے گا. اور آپ دیکھیں کہ 2 سال کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے مکہ فتح کروا دیا, اس کے بعد غزوہ 9 ہجری میں غزوہ تبوک ہوا, اس میں مسلمانوں کو الحمدللہ ایک طرح سے کامیابی ہی ملی کیونکہ وہ لوگ سامنے مقابلے پر آئے ہی نہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جس وقت اللہ کے رسول کی وفات ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا لشکر بھیجا, اسامہ بن زید جس کے سپہ سالار تھے, تو یہ لشکر گیا اور پھر بعد میں ایک کے بعد ایک کے بعد دیگر اسلام کو فتوحات ملتی چلی گئی ماشاءاللہ الحمدللہ. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس پر گواہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے. اب یہاں سے صحابہ کرام کی تعریف شروع ہو رہی ہے, اور یہ صحابہ کرام کے اعزاز میں یہ آیت نازل ہوئی تھی ماشاءاللہ. آپ دیکھیں کتنا بڑا آنر اور کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے صحابہ کی کس طرح سے تعریف فرمائی ہے. اور دیکھا جائے تو صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے, ان کا کردار, ان کا اخلاق, ان کی قربانیاں, کہ خود بھوکے رہے لیکن دوسروں کو کھلایا, خود کسی چیز کے لیے کمی بیشی برداشت کرے لیکن دوسروں کو عطا کرتے رہے, اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی ویسے ہی قربانیاں دینے والے بنے. اور کسی نے بہت اچھی بات بھیجی تھی لکھ کر کہ قرآن پڑھنے کا مقصد کیا ہے, جو ہم آج اب رمضان میں اتنا قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تاکہ قرآن کو عمل کے لیے سیکھا جائے. ابن القیم کہتے ہیں کہ بعض سلف کا کہنا ہے کہ قرآن اس لیے اترا ہے تاکہ اس پر عمل کیا جائے, لیکن لوگوں نے اس کی تلاوت کو عمل بنا لیا, یعنی خالی تلاوت کرنا عمل سمجھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اہل قرآن وہ لوگ تھے جو اس پر عمل کرنے والے تھے, اور جو کچھ اس میں تھا اس پر عمل کرتے تھے, اگرچہ قرآن ان کو زبانی نہ بھی یاد تھا. تو اصل قرآن کی تلاوت کا مقصد کیا ہے, یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن کی تلاوت ہم کس لیے کریں, عمل کرنے کے لیے, صرف برکت حاصل کرنے کے لیے نہیں کرنا ہے. تو تلاوت قرآن ایک عمل نہیں ہے, بلکہ تلاوت قرآن سے جو سیکھیں گے ہم اور جو عمل کریں گے وہ ایکچوئل قرآن پڑھنے کا مقصد ہونا چاہیے. تو اہل القرآن کون تھے؟ جنہیں قرآن حفظ نہیں تھا لیکن وہ قرآن پر عمل کرنے والے تھے۔ تو آپ میں سے جتنے بھی لوگ ناظرہ قرآن پڑھانے والے ہیں وہ اپنے لیے لازم کر لیں کہ پڑھاتے ہوئے کچھ نہ کچھ حصہ کوئی ایک آیت سلیکٹ کر لیں، چاہیں تو کوئی ان آیتوں کا خلاصہ بتا دیں یا کوئی نہ کوئی کام کی عمل کی بات ضرور بتا دیں کہ قرآن کا حق ادا ہو۔ یعنی ہم بھی یہ جو دورہ قرآن کر رہے ہیں دراصل یہ کوئی ایسی کوئی بدعت نہیں ہے، ہم کوئی ثواب حاصل کرنے کے لیے نہیں کر رہے ہیں، چونکہ ہم لوگ نان عربز ہیں اور ہم عربی نہیں جانتے ہیں اور تلاوت ہماری الحمدللہ بہت ہوتی رہتی ہے، تو ہم کیوں نہ قرآن سے وہ عملی پہلو کو ڈھونڈیں اپنے لیے۔ اور چونکہ رمضان میں سب کا دل نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے تو انسان زیادہ سے زیادہ نیکیاں بھی کر لیتا ہے۔ آپ دیکھیں ہم رمضان میں تراوی بھی کر رہے ہیں الحمدللہ، تلاوت قرآن بھی ہو رہی ہے الحمدللہ، روزے بھی ہو رہے ہیں اللہ کا شکر ہے، اور ساتھ میں دورہ قرآن بھی ہو رہا ہے، یعنی قرآن کو سمجھنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اور قرآن کو سمجھنے کی ہم کوشش کیوں کر رہے تھے کہ عمل کر سکیں، تو قرآن کے حروف کے ساتھ ساتھ اس کی حدود کا بھی خیال رکھا جائے۔ یحیی ابن سعید سے مروی ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک انسان سے کہا، تم یقیناً ایسے زمانے میں ہو کہ اس میں علماء زیادہ اور قاری کم ہیں۔ اس زمانے میں قرآن کی حدود کی حفاظت کی جاتی ہے، یعنی احکامات کے اوپر عمل کیا جاتا ہے اور اس کے حروف کو ضائع کر دیا جاتا ہے، یعنی بہت تکلف سے ادا نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں تجوید کی کلاسز زیادہ نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں، صحابہ اکرام کے زمانے میں، لیکن عمل کرنے والے لوگ زیادہ تھے، مانگنے والے کم ہیں دینے والے زیادہ ہیں۔ یہ صحابہ اکرام کا دور تھا، یہ تابعین اور تبع تابعین کا دور تھا۔ اس زمانے کے لوگ نماز لمبی کرتے ہیں، یعنی جس دور میں عبداللہ بن مسعود تھے یا بعد کے آنے والے لوگ، اور خطبہ چھوٹا کرتے ہیں، وہ اپنی خواہشات سے پہلے عمل کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور عنقریب لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، یعنی آج ہم اپنا حال دیکھ لیں، یہ بات کتنی صحیح تھی جو انہوں نے فرمائی تھی عبداللہ بن مسعود نے، کہ عنقریب ایک ایسا زمانہ آئے گا اس میں علماء کم ہوں گے اور قاری زیادہ ہوں گے۔ آج وہی والا حال ہے، آپ دیکھیں کہ ہم قرآن کی خوش الحانی پر زیادہ زور دیتے ہیں، تجوید ایک باریک سی غلطی بھی ہے تو اس کو ہم پوائنٹ آؤٹ کر دیتے ہیں، لیکن عمل کرے نہیں کرے لوگ اس کی ہمیں خبر نہیں ہوتی، پرواہ نہیں ہوتی۔ تو ایسا زمانہ آئے گا کہ علماء کم اور قاری زیادہ ہوں گے، اس زمانے میں قرآن کے حروف کی حفاظت کی جائے گی لیکن اس کی حدود کو ضائع کر دیا جائے گا، یعنی احکامات پر عمل نہیں کیا جائے گا، لیکن تجوید کے بارے میں آپ دیکھیے گا کہ لوگ کتنی باریکیاں نکالیں گے۔ مانگنے والے زیادہ ہوں گے اور دینے والے کم ہوں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی مانگنے والا بن گیا ہے، دینے والے بہت کم ہیں۔ اس میں لوگ خطبہ لمبا کریں گے اور نمازیں چھوٹی کر دیں گے، یعنی بس قل ھو اللہ پڑھ لی اور نماز ختم۔ اور اس زمانے میں لوگ اپنے عمل سے پہلے اپنی خواہشات کو ظاہر کریں گے، یعنی باتیں زیادہ کریں گے لیکن عمل کم ہوگا۔ تو ضرورت کس بات کی ہے کہ انسان اپنے عمل سے قرآن کی تصدیق کرے کہ واقعی وہ قرآن کو سچا مانتا ہے۔ تو اس صحابہ کرام نے کیا کیا، اس قرآن کو پڑھ کر، اس قرآن کو سن کر، اور اس قرآن کو لے کر، اور اس قرآن کو جب انہوں نے تھاما اور اپنا رہنما بنایا تو آپ دیکھیں ان کی زندگیاں کیسے چینج ہوئی کہ اللہ تعالی نے قرآن میں ان کی تعریف فرمائی ہے۔ پہلے ہم آیت دیکھ لیتے ہیں، بہت ہی خوبصورت آیت ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى علی سوقه یعجب الذرع لیغیظ بهم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں۔ تم جب دیکھو گے انہیں رکوع اور سجود اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں مشغول پاؤ گے۔ سجود کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہیں جن سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں۔ یہ ہے ان کی صفت تورات میں اور انجیل میں ان کی مثال یوں دی گئی ہے کہ گویا ایک کھیتی ہے جس نے پہلے کونپل نکالی، پھر اس کو تقویت دی، پھر وہ گدرائی، پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی۔ کاشت کرنے والوں کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ کفار ان کے پھلنے پھولنے پر جلیں۔ اس گروہ کے لوگ جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی تعریف ہے صحابہ اکرام کی۔ دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے نا کہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہوں، کہ جس طرح سے اللہ تعالی نے قرآن میں صحابہ اکرام کی تعریف فرمائی ہے، انصار کی بھی، مہاجرین کی بھی ماشاء اللہ۔ اور یہی نہیں کہ قرآن میں صحابہ اکرام کی تعریف ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تورات میں بھی ان کا ذکر کیا گیا اور انجیل میں بھی ان کا ذکر ہے۔ تورات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کرتے ہوئے صحابہ کے لیے قدسیوں کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ قدس آپ دیکھیں یعنی پاک ہی کو کہتے ہیں، تو صحابہ اکرم کی کوئی صفت تورات میں بیان ہوئی تھی تو وہ اب تورات میں ہی ملتی، لیکن قدس کا ہم کو ذکر ملتا ہے۔ لیکن بائبل جو آج کے دور میں بھی جو اتنی تحریف ہو چکی ہے اس میں عہد نامے جدید میں اس طرح نقل کیا گیا ہے. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ لوگ خدا کا لفظ بہت استعمال کرتے تھے. اور اس نے کہا کہ خدا کی بادشاہی ایسے ہے جیسے کوئی آدمی زمین میں بیج ڈالے اور رات کو سوئے اور دن کو جاگے اور وہ بیج اس طرح اگے اور بڑھے کہ وہ نہ جانے. زمین آپ سے آپ پھیلاتی ہے پتی پھر بالیں پھر بالوں میں تیار دانے پھر جب اناج پک چکا تو وہ فل فور درانتی لگاتا ہے کیونکہ کاٹنے کا وقت آ پہنچا. وہ رائی کے دانے کی مانند ہے کہ جب زمین میں بویا جاتا ہے تو زمین کے سب بیجوں سے چھوٹا ہوتا ہے مگر جب بو دیا گیا تو اگ کر سب ترکاریوں سے بڑا ہو جاتا ہے اور ایسی بڑی ڈالیاں نکالتا ہے کہ ہوا کے پرندے اس کے سائے میں بسیرا کر سکتے ہیں. تو ایکچولی آپ دیکھیں کہ یہاں پر وہی والی بات ہے جو صحابہ کرام کی یہاں پر تعریف بیان کی گئی ہے کہ کیسے چھوٹے سے یہ لوگ کیسے کم تھے یا اسلام کیسے پہلے سے کتنا چھوٹا سا بیج تھا اور کیسے پھر وہ صحابہ کرام مہاجرین اور انصار نے اس کے لیے کتنی تگودور کوششیں کی. اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہی کہ وہ اتنا تناور درخت بن گیا کہ اب کفار اس کو دیکھ کر جلتے ہیں لیکن کچھ نہیں کر سکتے. اب وہ اتنا مضبوط ہو چکا ہے کہ وہ اس کو اکھاڑ پھینکنے کا سوچ بھی نہیں سکتے ماشاءاللہ. تو یہاں پر سب سے پہلے اللہ کے رسول کی بات کی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یعنی تم لوگ رسول کو رسول مانو یا نہ مانو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ رسول اللہ ہیں. جو لوگ ان کے ساتھ ہیں اشداؤ علی الکفار وہ کفار پر بہت سخت ہیں رحماء بینہم اور آپس میں بہت رحیم اور شفیق ہیں. آپ دیکھیں کیسا تصور ذہن میں آتا ہے اور کیسے وہ آپس میں رحیم اور شفیق تھے اور کفار کے لیے وہ نرم چارہ نہیں تھے. یہاں پر اشداؤ علی الکفار کا مطلب یہ ہے کہ وہ کفار کے ساتھ یا مشرکوں کے ساتھ کوئی بد اخلاقی سے پیش نہیں آتے تھے. ان کا اخلاق بہت اچھا تھا کہ ان کے اخلاق کو دیکھ کر لوگوں نے اسلام قبول کیا لیکن لوگ ان کو نرم چارہ نہیں سمجھتے تھے. لوگ جانتے تھے کہ یہ ہمارے فیور کے لوگ نہیں ہیں, ہم کو فیور نہیں دیں گے, یہ ہم سے کمپرمائز نہیں کر سکتے دین کے معاملے میں. یہ ایسا نہیں ہوگا کہ اچھا جیسے آج مسلمانوں نے کمپرمائز کر لے کہ ٹھیک ہے تم ہماری عید مناؤ نہ مناؤ ہم تمہاری دیوالی اور ہولی ضرور منائیں گے, ہم تمہارا کرسمس اور تمہارا نیو ایئر ضرور منائیں گے, ہم تمہاری اینیورسری یا تم جو کرتے ہو وہ ضرور منائیں گے. یہ لوگ ایسے تھے کہ بہت سخت تھے دین کے معاملے میں, کمپرمائز کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. یہ وحدت ادیان کے قائل نہیں تھے کہ اچھا سارے دین ایک جیسے ہیں اور ہم رام کو بھی مانتے ہیں, ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں, ہم موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں, سب کو مانتے نہیں. یہ لوگ فرم تھے کہ ان دین عند اللہ الاسلام, کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. تو اس طرح سے یہ لوگ فرم تھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, کہ سب سے بہترین دور یعنی سب سے بہترین لوگ میرے دور کے لوگ ہوں گے صحابہ کرام. اس کے بعد پھر آپ نے تابعین کی تعریف فرمائی اور پھر اس کے بعد تبع تابعین کی تعریف فرمائی. سبحان اللہ, یہ حدیث اتنی اچھی لگتی ہے اور واقعی میں جب ہم وہ دور کا پڑھتے ہیں دل چاہتا ہے کہ ہم وہاں سے باہر ہی نہ نکلے. ایسے لگتا ہے کہ بس یعنی اتنا گولڈن پیریڈ تھا وہ, خواب و خیال کی باتیں لگتی ہیں لیکن یہ ایسا حقیقت میں پیش آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میرے صحابہ ان کو برا بھلا نہ کہو, ان کو گالی نہ دو, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, تو میں سے کوئی اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے تو وہ ان کے ایک مد اور نہ ہی اس کے نصف تک پہنچ سکتا ہے. یعنی بعد میں جو لوگوں نے ایمان قبول کیا ٹھیک ہے ان کا ایمان بھی قابل قبول ہے, لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو انہوں نے اول وقت میں اسلام کو قبول کیا جبکہ کوئی امید نہیں تھی کسی چیز کی ملنے کی, انہوں نے اس وقت مال لگایا جب کسی نے کوئی مال نہیں لگایا, تو اگر انہوں نے تھوڑی سی چیز بھی خرچ کی تھی وہ احد پہاڑ کے برابر کو پہنچتی ہے. اور سوچے نا وہ وقت جب اسلام اتنا مشکل میں گرفتار تھا, جب اسلام کی جو چھوٹی سی کونپل نکلی تھی اور اس کو طوفان اس کے ارد گرد طوفان آ چکا تھا کہ اس پودے کے بچنے کے بظاہر کوئی چانسز نظر نہیں آ رہے تھے لیکن کیسے وہ مضبوط ہوا. تو بہرحال یہ وہ لوگ تھے جن اللہ تعالیٰ نے جن کے دلوں میں ایمان کو ڈال دیا. اللہ تعالیٰ ان سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خوشخبریاں دی ہیں, ان کے لیے جنتیں ہیں, ان کے لیے نہریں ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. اللہ ان سے راضی ہوا, اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے بھلا آپ بتائیں. کہ ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میرے بعد بہت سارے اختلافات دیکھو گے, ایسے وقت میں تم میرے اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو دانتوں سے تھامے رکھنا. کیونکہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ایسے اختلافات ہوئے اور اس میں اختلافات میں پھر کیا ہو کہ کچھ لوگ کسی کے ساتھ ہو گئے, کچھ لوگوں نے بدعتیں ایجاد کر لی, کچھ لوگوں نے نئے نئے دین پیدا کر لیے. تب اللہ کے اس نے کیا فرمایا کہ تم جب بہت سارے فتنے دیکھو گے لیکن ان فتنوں میں نہ پڑنا, قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا, کیونکہ جو یہ فتنوں میں پڑا تو وہ پھر حوض کوثر سے محروم ہو جائے گا. اور میں انصار کے بارے میں ان کی تعریف کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے انصار, تمہارے ساتھ ہو سکتا ہے نا انصافی ہو, یا ہو سکتا ہے تم بہت اختلاف دیکھو, ہو سکتا ہے تمہیں وہ درجہ نہ ملے جو جس کے تم حقدار ہو, جس کے تم مستحق ہو. تم صبر کرنا یہاں تک کہ مجھ سے حوض کوثر پر آ ملو. سبحان اللہ, انصار کی فضیلت پتہ چلتی ہے. کہا جاتا ہے کہ ایک موقع پر جب غزوہ حنین پیش آیا, جب فتح مکہ کے موقع پر صحابہ اکرام صلی اللہ کے رسول کے ساتھ تھے, جس وقت مکہ فتح ہو گیا اور وہیں سے اللہ کے رسول نے ارادہ کیا کہ حنین کو فتح کیا جائے, تو آپ نے کفار مکہ کو بھی ساتھ میں لے لیا. اور ابھی جو لوگ مسلمان تو نہیں ہوئے تھے لیکن ان کے دل اسلام کی طرف مائل ہو گئے تھے, تو انہوں نے آفر کی کفار مکہ کو کہ تم لوگ اگر ہمارا ساتھ دو اور ہتھیار بھی دو ہم کو تو ہم مال غنیمت میں تم کو حصہ دیں گے زیادہ. تو کفار مکہ تیار ہو گئے اور ان کو معلوم تھا کہ مسلمان ساری جنگیں جیتتے جا رہے ہیں, تو کہہ رہے تھے کہ 2000 کا لشکر کفار مکہ کی طرف سے تیار ہوا, انہوں نے اپنے پورے ہتھیار بھی مسلمانوں کو دے دیے اور سب مل کر یعنی ٹوٹل مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ 10000 تھی اور کفار مکہ 2000 مل کر 12000 ہو گئے. تو جب یہ لوگ غزوہ حنین میں پہنچے تو ان لوگوں کو اپنی تعداد پر تھوڑا فخر اور غرور ہوا یا زیادہ خوشی ہوئی, تو اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ پسند نہیں آیا انداز. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کے اوپر پہلے ایسا ہوا کہ غزوہ حنین میں حنین والوں کی طرف سے اتنے تیر برسائے گئے کہ جس کی بنا پر مسلمانوں کا لشکر تتر بتر ہو گیا اور اکیلے اللہ کے رسول کھڑے رہ گئے. کچھ دیر کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر لوگوں کو جمع کیا اور مسلمانوں کو پھر آخر کر فتح حاصل ہوئی. تو حنین والوں نے کیا کیا تھا, جو آس پاس کے جو سارے لوگ تھے طائف کے اور آس پاس کے لوگ تھے, ان لوگوں نے ایسے کیا تھا کہ ایک وادی میں سارے بچوں کو اور پورے جانور ایک جگہ جمع کر دیے اور خود جنگ کے لیے نکل گئے. جب مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو پورے کے پورے عورتیں پورے بچے اور جانور سب مسلمانوں کے ہاتھ آ گئے اور کہا تھا کہ اتنا کثرت سے مال غنیمت حاصل ہوا اس کی انتہا نہیں, یعنی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. تو تب اللہ کے رسول نے جتنے جو مکہ کے لوگ تھے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن تالیف قلب کے لیے مؤلفت قلوب کے لیے وہ مال غنیمت میں سے لوگوں کو بہت کچھ دیا. کہا جاتا ہے کہ ابو سفیان ان کے بیٹے 100 اونٹ دے دیے, ان کو 100 بکریاں دے دیں اور بہت کچھ دیا. تو اب یہ ساری چیزیں اور وہ لوگ دیکھ رہے تھے, مہاجرین بھی ساتھ میں تھے اور مہاجرین میں کچھ ینگ لڑکے بھی تھے جو بعد میں آنے والی جنریشن تھی وہ بھی تھے, اور جو شروع کے سابقون الاولون صحابہ تھے وہ بھی تھے. تو کہا جاتا ہے کہ کچھ انصار کے چند نوجوانوں میں تھوڑا سا آپس میں یہ بات چیت ہوئی اور ان کے دل میں بے چینی پھیل گئی کہ اچھا اللہ کے رسول تو مکہ آ کر ہم کو بھول ہی گئے ہیں اور یہ تو ان کو کثرت سے مال غنیمت دے رہے ہیں اپنے لوگوں کو, اپنے والوں کو. یعنی انہوں نے جب مکہ والوں کو یہ دیتے دیکھا تو ان کے دل میں کچھ یہ اس طرح کا خیال پیدا ہوا. جیسے ہی بات اللہ کے رسول کو پتہ چلی, سعد رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول کو آ کر بتایا, تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اچھا سارے انصار کو جمع کرو ایک وادی میں اور پھر کوئی بھی نہیں ہونا چاہیے وہاں پر, کوئی مہاجر وہاں نہیں ہوگا, صرف میں اور انصار ہوں گے. کہا جاتا ہے کہ سارے انصار کو اور اللہ کے رسول وہاں پر پہنچے, سب کو جمع کیا گیا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ یعنی جب مجلس آپ نے منعقد کروائی جس میں انصار کے علاوہ کسی کو نہ رہنے دیا گیا, تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے انصار, تم کہہ سکتے ہو اور تم کہنے میں حق بجانب ہوگے, تم کیوں نہیں کہتے کہ اے یا رسول اللہ, ہم نے آپ کا ساتھ دیا جب کسی نے آپ کا ساتھ نہیں دیا, ہم نے آپ کو اپنے شہر میں بلایا جب ہر کسی نے آپ کو اپنے شہر سے نکال دیا, آپ کے خود کے گھر والوں نے آپ کو اپنے شہر سے نکال دیا. آپ کہہ سکتے ہو کہ ہم نے آپ کے ساتھ مل کر جنگ کی جبکہ کسی نے آپ کے ساتھ مل کر جنگ نہیں کی. لیکن انصار بالکل خاموش تھے, کچھ بھی نہیں کہہ رہے تھے. کہا کہ اے انصار, تم کہو اور تم حق بجانب رہو گے اگر یہ کہو گے تو. اے انصار, اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی تمہیں میں سے ایک فرد, تمہیں کا ایک فرد ہوتا, یعنی میں بھی انصار ہی کے ساتھ ہوتا. اے انصار, کیا ہی اچھا ہو یا یہ کیا یہ اچھا نہیں ہے کہ یہ سارے مکہ والے یہ سارے مال غنیمت ساتھ لے جائیں, یہ سب مکہ والے یہ اونٹ اور بکریاں اور بھیڑ یہ سب اپنے ساتھ لے جائیں اور اے انصار تم اپنے ساتھ اللہ کے رسول کو لے جاؤ. آپ سوچیں کیا حل ہوا ہوگا. کہا جاتا ہے کہ انصار اتنا روئے کہ ان کی داڑھیاں تر ہو گئی روتے روتے. اس سے بڑھ کر بات کیا ہو سکتی ہے. تو یہ صحابہ تھے, انسان تھے, جذبات کبھی غالب آتے تھے اور یہ کوئی سینئر صحابہ نے نہیں کہا تھا, انہوں نے کوئی بدگمانی نہیں کی تھی, ان کو صرف یہ خیال ہو رہا تھا, ان کو عجیب سا لگ رہا تھا کہ کہیں اللہ کے رسول مکہ والوں کے ساتھ نہ رہ جائے. اچھا اب تو مکہ بھی فتح ہو گیا, سارے دشمن دوست بن گئے, دشمن اپنے سر نگو ہو گئے, تو کہیں اللہ کے رسول, ان کو زیادہ قلق اس بات کا تھا کہ اللہ کے رسول مکہ والوں کے ساتھ نہ رہ جائیں, کیونکہ اللہ کے رسول مکہ والوں پر اتنی جو اپنے انعامات کی بارش کر رہے تھے تو ان کو یہ احساس ہوا. تو یہ کیسے صحابت ہے؟ غزوہ احد میں آپ دیکھیں کہ عبداللہ بن جہش کے بارے میں آتا ہے سعد بن ابی وقاص، دونوں نے دعا کی اور دونوں نے شہادت کی دعا کی، اور اس کے بعد جب اس میں دیکھا گیا کہ کون شہید ہوا ہے تو کہا جاتا ہے کہ عبداللہ بن جہش شہید ہو گئے تھے. جب سعد بن ابی وقاص ان کے پاس پہنچے ان کو ڈھونڈتے ہوئے تو دیکھا کہ ان کے تمام زخم سامنے سے تھے جسم پر، اور یہ عبداللہ بن جہش کون تھے؟ یہ اللہ کے رسول کے پھوپھی کے بیٹے تھے. اور جب ایک دن آ کر انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارا اتنا بڑا گھر ہے مکہ میں اور ابو سفیان نے اس پر قبضہ کر لیا ہے، تب اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اے عبداللہ، کہ تم نہیں چاہتے کہ جنت میں تمہیں اس سے بڑا گھر مل جائے؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ، ضرور چاہتا ہوں. کہا تو صبر کرو، اور واپس چلے گئے. آج تھوڑا اپنے دل پر ہم ہاتھ رکھ کر دیکھیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم ہجرت کر گئے اور ہمارے پیچھے ہمارے گھر پر کسی نے قبضہ کر لیا ہے، کیا ہمارا دل ہوگا کہ اتنی محنت کی کمائی اور گھر ہمارا چلا گیا؟ لیکن ان لوگوں نے صبر کیا. یہ صحابہ تھے، کیوں اتنی تعریف ان کے بیان ہوئی؟ ان کی قربانیاں ایسی تھیں ماشاءاللہ. تو سعد بن ابی وقاص نے جب عبداللہ بن جہش کو دیکھا تو سارے زخم سامنے آئے ہوئے تھے، اور دشمن نے ان کی لاش کا مسئلہ کر دیا تھا. ان کی بہن نے ان کو ان کی انگوٹھی سے پہچانا، یا کہا جاتا ہے کہ کچھ وجہ سے ان کو پہچانا گیا. اور سعد بن ابی وقاص کہتے کہ اے عبداللہ، تمہاری دعا زیادہ بہتر تھی میری دعا سے، اللہ تعالیٰ سے تم زیادہ قریب تھے بنسبت میرے، کیونکہ تمہاری دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کی ہے اور میری دعا قبول نہیں ہوئی. کیونکہ عبداللہ بن جہش نے دعا کی تھی کہ یا اللہ، میں تیری راہ میں بہادری کے ساتھ لڑتا جاؤں، بہادری کے ساتھ لڑتا رہوں یہاں تک کہ دشمن سے میری مٹ بھیڑ ہو اور میں اس کو ڈیفیٹ کروں، وہ مجھے ڈیفیٹ کرے، اور میں تیری راہ میں شہید ہو جاؤں، اور پھر دشمن میرے ہاتھ پاؤں یا پھر میری ناک اور کان کاٹ دیں، اور جب کل قیامت کے دن تو مجھ سے پوچھے کہ اے عبداللہ، یہ کیا ہوا؟ تو میں کہوں کہ یا اللہ، تیری راہ میں میری کان اور میری یہ چیزیں کاٹی گئی. سبحان اللہ، کیسے وہ صحابت، کیسے ان کے جذبات تھے، کیا ان کا جذبہ شہادت تھا. کوئی ایک نہیں ہے، ایک صحابی نہیں ہے، بہت سارے صحابی. آج اگر ہم ان کا ذکر کریں تو اسی میں ہمارا ٹائم ہو جائے. حارثہ بن نعمان، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، جعفر بن ابی طالب، کہ کہا جاتا ہے کہ ان کو 70 سے زیادہ مار ان کے جسم پر پڑے تھے، لیکن وہ اتنا بہادری سے لڑے اور اتنے سال ہجرت کر کے وہاں پر حبشہ میں رہے. جب واپس آئے تو آتے ہی فوراً، یعنی 7 ہجری میں وہ واپس آئے مدینہ، اور 8 ہجری میں جنگ موتہ میں چلے گئے. اللہ کے رسول نے ان کو مامور کیے تھے، سپاہ سالار کے طور پہ تھے اور جھنڈا اٹھائے ہوئے تھے. کہا جاتا ہے کہ جب ان کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے تو اپنے دونوں پیروں سے اور اپنے سینے سے جھنڈے کو پکڑے رکھا تھا کہ جھنڈا گرنے نہ پائے، اور اس کے بعد جب اس کو بھی کر دیا تو جتنے ان کے نشانات تھے سب سامنے سے تھے، پیٹھ نہیں دکھائی. آپ دیکھیں کیسی بہادری تھی. اور صحابہ جانتے تھے کہ میدان جہاد میں پیٹھ دکھانا کتنا بڑا گناہ ہے. یہ بہادری تھی. آپ دیکھیں یہ تو بہت، یعنی بہت زیادہ قربانیاں ہیں، اور ایسی قربانیاں تو ابھی تو ہمارے ذہن میں تصور بھی نہیں آتا ہے. ہم سوچتے کہ اچھا صرف یہ کہانیاں ہی ہیں اور کہانیاں قصے ہی ہیں، لیکن یہ حقیقت میں پیش آیا. یہ واقعہ، یہ ان کا ایمان تھا. اصل میں ان کا ایمان تھا، جبھی تو 313 بھاری پڑے تھے 1000 کے لشکر پر، اور 30,000 کے لشکر نے 200,000 کے لشکر کو پیچھے کر دیا تھا. تو کیا تھا یہ؟ ان کا یہ جذبہ ایمان تھا. تو کیوں نہ تعریف کرے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی، اور کیوں نہ اللہ ان سے راضی ہو. یہاں پر غور و فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ میں اور آپ، ہم اپنے ایمان کو چیک کریں، اپنی قربانیوں کو دیکھیں. جعفر بن ابی طالب، ان کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں 2 پر دے دیے ہیں، ونگ، اسی لیے ان کو جعفر تیار کہا جاتا تھا. ان کا لقب پڑ گیا ماشاء اللہ، جعفر تیار، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 ونگ عطا کیے ہیں، 2 پرندوں کے جیسے ونگ عطا کیے ہیں، جس سے وہ جنت میں اڑتے پھر رہے ہیں ماشاءاللہ. عبداللہ بن رواحہ، جو کہ تیسرے صحابی تھے، ہم جانتے ہیں کہ یکے بعد دیگرے اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ یہ سب شہید ہوں گے، جعفر بن ابی طالب، زید بن حارثہ، عبداللہ بن رواحہ، یہ تینوں یکے بعد دیگرے شہید ہوئے جنگ موتہ میں، اور اس کے بعد خالد بن ولید نے اس کی کمانڈ سنبھالی. تو کیا حاصل ہے، مطلب کیا ہے؟ یہ صحابہ کرام جن کی یہاں تعریف بیان کی گئی ہے کہ اشداؤ علی الکفار، اس طرح سے کفار پر وہ سخت تھے. وہ کفار، یعنی وہ، اور ان کا مقصد جنگ کوئی مال غنیمت حاصل کرنا نہیں تھا، وہ اللہ کے دین کو غالب کرنا چاہتے تھے، وہ اللہ تعالی کے دین کو نافذ کرنا چاہتے تھے. انہوں نے اللہ کے دشمنوں سے جنگ کی، کیونکہ وہ کمپرومائز کے لیے تیار نہیں تھے اللہ کے دشمن، تو لہٰذا انہوں نے ان کو میدان جنگ میں ڈیفیٹ کیا تاکہ اللہ کے کلمے کو غالب کر سکیں، اسلام کی حقانیت سب پر ظاہر ہو جائے اور ثابت ہو جائے. تو تا خلافت کی بنا دنیا میں پھر ہو استوار، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر، کہ پھر سے دوبارہ سے یہ صحابہ کا قلب و جگر ہمارے اندر پیدا ہو تاکہ خلافت پھر قائم ہو سکے. اور کیسے تھے وہ صحابہ کہ نہ سردی سے گھبراتے تھے نہ گرمی سے گھبراتے تھے. آج اگر ہم آج کے نوجوانوں کا مقابلہ کریں تو تیرے صوفے ہیں افرنگی, تیرے قالی ہیں ایرانی, لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسنی, دن بھر موبائل پر گیم, لیٹنا بیٹھنا صوفوں پر آرام کرنا. گیمز کھیلتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, بیٹھنا ہی تو پڑتا ہے نا, کوئی محنت کوئی جفا کشی ہے لیپ ٹاپ پر بیٹھے ہوئے؟ یعنی آج اب تو ایسا بنا دیا گیا ہے, مجھے لگتا ہے, مجھے ہمیشہ وہ مثال یاد آتی ہے اور شاید بہت سارے لوگوں نے پہلے بھی سنا ہوگا کہ جو ایک مرغی ہوتی ہے نا, اور ایک مرغی بہت سست اور کاہل سی ہوتی ہے. پہلے مرغیوں کے ڈر بھی ہوا کرتے تھے, گھروں میں لوگ مرغیاں پالتے تھے, ایک شوق ہوا کرتا تھا وہ. حالانکہ بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے مالدار, لیکن مرغیاں پالنا ایک ان کا شوق اور مشغلہ تھا. تو بہرحال ایک کوئی مرغی اس میں ضرور ہوتی تھی کہ روزانہ جب اس کو ڈربے سے مرغیوں کو باہر نکالا جاتا تھا تاکہ وہ کچھ چر چک لیں, لیکن کوئی ایک مرغی ایسی رہتی تھی جو بہت ہی ڈم سی ہوتی تھی, سست اور کاہل, اندر ہی آنکھیں بند کر کے بیٹھی رہتی تھی ایک کونے میں اور خود فربا ہو جاتی تھی وہ بیٹھے بیٹھے, کیونکہ وہ گھومتی پھرتی نہیں تھی, چلتی پھرتی نہیں تھی. تو آج کے ہمارے جو نوجوانوں کا حال یہی ہو گیا ہے, یعنی یہ گیمز نے ان کو اس قدر ایسے انوالو کیا کہ بیٹھے بیٹھے وہیں کھا رہے ہیں, وہیں سو رہے ہیں, وہیں بیٹھے اور صرف لیپ ٹاپ کے آگے بیٹھے ہیں یا موبائل کے آگے بیٹھے ہیں. کوئی ہلچل نہیں, کوئی تحریک نہیں, کوئی زندگی میں کچھ کرنے کا جذبہ نہیں. لیکن وہ کیسے تھے کہ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں, کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں, شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی, کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. سبحان اللہ, واقعی میں جب ایران کے بادشاہ, جب ایران پر جب یہ لوگ گئے ایران میں اور یہ لوگ مسواک کر رہے تھے, تو جو ایران کے سپاہیوں نے جب دیکھا تو کہا کہ یہ تو دانت تیز کر رہے ہیں اپنے, یعنی اب یہ کس قدر حملہ کریں گے. کہا جاتا ہے خود ہی میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے. جب ایران کے بادشاہ نے پوچھا تھا, یہ سپاہ سالار نے پوچھا تھا کہ کیا بات ہے کہ مسلمان جنگیں جیتتے ہی چلے جا رہے ہیں, تو اس کے وزیروں نے اس کو جواب دیا تھا, یا اس کے جو لوگ تھے مشورہ دینے والے, انہوں نے کہا تھا کہ ہم لوگ موت سے ڈر کر بھاگتے ہیں اور مسلمان موت کے پیچھے بھاگتے ہیں, یعنی موت ان سے آگے آگے ہوتی ہے اور یہ اس کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں, یہ موت سے نہیں ڈرتے. سبحان اللہ. تو کیا کیا فتوحات کی, جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کسرا کے محل میں پہنچے, اور کہا جاتا ہے کہ وہ محل ایسا یونیک محل تھا کہ اس وقت دنیا میں ویسا کوئی محل موجود نہیں تھا. کئی ہزار سال پرانا وہ شہر تھا, جب وہ محل میں داخل ہو گئے تو وہ انگشت بدندہ رہ گئے, یعنی وہ حیران تھے ایسی ایسی چیزوں کو دیکھ کر اور فوراً سجدے میں گر پڑے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ایسی چیزیں اور ایسے محل میں ہم کو داخل کرایا جس کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا, اور اللہ تعالیٰ کے شکر کے لیے سجدے میں گر پڑے. سبحان اللہ. اور اتنی ساری شان و شوکت دیکھ کر ان کو کوئی, ان کے ذہن میں کوئی فخر و غرور اور تکبر نہیں آیا, وہ اس شان و شوکت میں کھو کر نہیں رہ گئے. سعد بن ابی وقاص نے اس محل میں رہنا گوارا نہیں کیا, بلکہ اس کو چھوڑتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے. یعنی وہ لوگوں نے ان چیزوں کو اپنی منزل نہیں سمجھ لیا, بلکہ وہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے مزید آگے بڑھتے چلے گئے. تو کیوں نہ اللہ تعالیٰ ان کی تعریف فرمائے گا, کیوں نہ اللہ ان سے راضی ہو. اور اسی لیے تو جو علامہ اقبال نے کہا تھا نا, کتنا صحیح کہا تھا کہ یہ صحابہ تھے کہ صفحہ ہستی سے دہر باطل کو مٹایا ہم نے, نو انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے. کیا کہا تھا انہوں نے سعد بن ابی وقاص نے, کہ ہم انسانوں کو انسان کی غلامی سے چھڑانے کے لیے آئے ہیں, آزاد کرانے کے لیے آئے ہیں. تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے, تیرے قرآن کو سینے سے لگایا ہم نے. تو قرآن کو سینے سے کیسے لگایا تھا انہوں نے, کہ صرف قرآن کی تلاوت کرتے تھے. اس قرآن نے ان کو کیسے بدل دیا, اس قرآن نے ان کو کیسے متحرک کر دیا, اس قرآن نے کیسے وہ حمیت جاہلیہ ان کے دل سے نکال دی اور اسلام کے لیے ان کے دل میں محبت ڈال دی, اور وہ اسلام کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے, اپنے دین کو غالب کرنے کے لیے کیسے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکل گئے, دور دراز کے علاقوں میں چلے گئے. نہ بھوک نہ پیاس کوئی چیز ان کے سامنے معنی نہیں رکھتی تھی. اور جتنی بھی فتوحات ہوئی, آپ دیکھیں زیادہ تر فتوحات رمضان میں ہوئی, تو ہم اس کو تازہ کریں ان فتوحات کو, کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے رمضان میں فتوحات دی. ایون بیت المقدس جو حاصل ہوا تھا, کہا جاتا ہے کہ رات میں وہ لوگ تراویح پڑھتے تھے, سارے سپاہی ماشاءاللہ دعائیں اور مناجات کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے, اور دن میں پھر یہ سوچتے تھے کہ کہاں سے ہم اس کو حاصل کریں اور فتح ہو ہم کو. اور اللہ تعالیٰ نے پھر فوراً ہی رمضان کے فوراً بعد بیت المقدس کو فتح کروایا صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں. ماشاءاللہ کیسے وہ فوجی تھے کہ جو راتوں میں قرآن پڑھنے والے اور اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنے والے تھے, تو ان کا قرآن پڑھنا کیسا تھا. پھر سعد بن ابی وقاص کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ آگے بڑھتے گئے ماشاءاللہ, اور کسی چیز نے ان کو روکا نہیں, اور بیچ میں ایک دریا سا آ گیا تھا, تو انہوں نے جب دیکھا کہ اب دریا آ گیا تو کیا کریں, اور ایران ہی کا کوئی شہر تھا جس کو فتح کرنا تھا, تو انہوں نے دیکھا دریا کے پانی کا اندازہ کروایا, اور کہا جاتا ہے کہ اپنے گھوڑے کے ساتھ دریا میں اتر پڑے. جب ایرانیوں نے ان کو دیکھا تو کہنے لگے دیو آنند دیو آنند، یعنی دیو آگے کہ ان کو پانی سے بھی ڈر نہیں لگ رہا، پانی میں انہوں نے گھوڑے دوڑا دیے ہیں، پانی میں گھوڑے ڈال دیے ہیں، اور اسی لیے کہا تھا کہ دشت دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ تھے وہ صحابہ کے جو جان دینے سے نہیں ڈرتے تھے، جب اسلام کی خاطر انہوں نے اپنے گھروں سے قدم نکالا، اب دیکھیں وہ آگے بڑھتے چلے گئے۔ لیکن آج نہ یہ سوچ ہے ہمارے ذہن میں، نہ وہ تصور ہے، آج اسلام کی خدمت کرنے کا کوئی جذبہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آج ہم میدان جہاد میں گھوڑے نہیں نکال سکتے، ہم سب جانتے کہ ہر دور کی اپنی ایک الگ اہمیت ہوتی ہے، اس زمانے میں گھوڑے تھے، اس زمانے کے کچھ اور تقاضے تھے، آج کے زمانے کے کچھ اور تقاضے ہیں۔ لیکن ان لوگوں نے گھروں میں بیٹھنا گوارا نہیں کیا، لیکن آج کیا حال ہے، آج ہمارا کیا حال ہے؟ چلے نوجوان نسل کو بہت دور چھوڑ دیں، ہم اپنی ہی بات لے لیں کہ کیا میں اپنا آرام چھوڑنا چاہتی ہوں، کیا میں اپنی نیند قربان کرنا چاہتی ہوں اپنے دین اسلام کے غلبے کے لیے اور اپنی خود کی آخرت کو سنوارنے کے لیے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں نیند کو، یا قربان کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تو صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے کہ خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلایا، ان کا کردار، ان کا اخلاق، ان کی قربانیاں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من اللہ ورضوانہ، کہ تم ان کے چہروں پر ان کے سجدوں کے نشانات پاؤ گے، انہیں رکوع سجود اللہ کے فضل اس کی خوشنودی کی طلب میں مشغول پاؤ گے، سجود کے ساتھ ان کے چہروں پر موجود ہیں اور وہ اس سے پہچانے جاتے ہیں۔ تو نعوذ باللہ، اس سے سجدوں کے اثرات کا مطلب یہ نہیں کہ پیشانی پر پڑا ہوا گٹا، کہ پیشانی پر جو گٹا پڑ جاتا ہے، کچھ لوگ جان بوجھ کر کہتے ہیں لگا دیتے ہیں مٹی یا کچھ، اگر سخت چیز پر سجدہ کرے اگر انسان بار بار، تو اس کی پیشانی پر ایک نشان سا پڑ جاتا ہے۔ تو یہ وہ ان گٹوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، وہ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ اتنے نماز کے پابند ہوتے ہیں ماشاءاللہ، پھر بھی ان کی پیشانی پر نہیں پڑتا ہے۔ تو یہ وہ گٹا نہیں ہے، بلکہ یہ تو ان نمازوں کے، ان سجود کے، ان رکوعوں کے اثرات، ان کی زندگی اس کا نمونہ تھی۔ یعنی ان کی پوری زندگی جب تم ان کو دیکھو تو پہچان لو کہ ہاں، یہ اللہ کو راضی کرنے والے بندے ہیں، یہ اہل القرآن ہیں، وہ عمل کرنے والے لوگ تھے۔ ان کی عاجزی، ان کا کردار، ان کی قربانیاں، ان کا رہن سہن دیکھ کر تم سمجھ جاؤ گے کہ ہاں، یہ اللہ کے بندے ہیں۔ تو نماز کا لازمن اثر کیا ہوتا ہے؟ جو ہم نے پڑھا تھا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز روکتی ہے فحاش سے اور منکر سے۔ تو وہ نماز نے ان کو ایسا بنا دیا تھا، ان رکوع اور سجود نے ان کو ایسا بنا دیا تھا کہ وہ ہر فحاش اور برائی سے دور رہتے تھے، وہ صرف نیکیوں میں آگے بڑھنے والے لوگ تھے۔ کہ جب اللہ کے عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں بیت المقدس کی جب فتح ہوئی اور ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم کنجیاں تمہارے امیر کے حوالے کریں گے، تب عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا تھا مدینہ سے بیت المقدس۔ تو جو ایران وہاں کے لوگ تھے، روم کے رہنے والے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے ہماری کتابوں میں جو شان پڑھی ہے، قدسیوں کی جو شان پڑھی ہے، یہ تم لوگ ویسے ہی ہم کو نظر آتے ہو، سبحان اللہ۔ پھر وہ لوگ کہتے تھے کہ یعنی جب عمر رضی اللہ عنہ وہاں گئے تو انہوں نے کہا کہ تمہارے امیر یا تمہارے رہنما تو ویسے ہی ہیں جیسے ہم نے تورات میں، سوری اپنی انجیل میں ان کی جو نشانیاں پڑھی تھی، جن کو جو لکھا ہوا پایا تھا۔ اور جب مسلمان وہاں سے چھوڑ کر واپس جانے لگے اور ان کا جزیہ ان کو واپس لوٹا دیا گیا، تو کہا جاتا ہے کہ اہل شام رو رہے تھے کہ تم ہمیں چھوڑ کر نہ جاؤ، تم اتنے اچھے لوگ ہو، کیونکہ ان کا عدل، ان کا انصاف، ان کا کردار دیکھ کر وہ لوگ ان کے گرویدہ ہو گئے تھے ماشاء اللہ۔ تو عمر رضی اللہ عنہ جب ابو عبیدہ کے گھر ٹھہرے اور جب ان کے گھر میں داخل ہوئے تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ کوئی ساز و سامان نہیں، اور روٹی کے چند ٹکڑے تھے جو ان کا کھانا تھا، جسے وہ پانی میں بھگو کر کھا رہے تھے، سوکھی روٹی۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ اے ابو عبیدہ، کیا ہے یہ، کیا ہے؟ تو کہا کہ امیر المومنین، دنیا چند روزہ ہے اور اسے چھوڑ کر جانا ہے، اصل تو اس منزل کی فکر ہونی چاہیے جہاں انسان کو ہمیشہ رہنا ہے۔ کوئی ساز و سامان جمع نہیں کیا، دو وقت کا کھانا بھی ان کے پاس نہیں ہوتا تھا، کیسے وہ لوگ تھے ماشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی تعریف فرما رہے کہ تم ان کے چہروں سے ان کو پہچانو گے، ان کے عاجزی سے، ان کے پوسچر سے ان کو پہچانو گے کہ یہاں یہ اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کو مضبوط کیا کہ وہ پہلے چھوٹا سا پودا تھا، تناور، اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو تناور درخت بنا دیا ماشاءاللہ۔ تو آپ بتائیں کہ ان کے لیے پھر وعدہ کس بات کا، کہ سب سے پہلے تو اللہ ان سے راضی ہوا، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ ان کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا، ان کے لیے مغفرت ہے اور عظیم اجر ہے ماشاءاللہ۔ تو میں اور آپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں، تھوڑی بہت کوشش کر کے ہی صحیح، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم کو زیادہ سے نواز دے گا انشاءاللہ، لیکن ہم کچھ تو اپنا حصہ اس میں ڈالیں۔ اور خاص بات ان کی کہ انہوں نے زندگی بھر اپنے آپ کو اس کام میں لگائے رکھا، کبھی آرام نہیں کیا۔ تو وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ یہ تقاضا کرتا ہے مجھ سے اور آپ سے کہ میں اور آپ اس کام کے لیے آگے بڑھیں، جد و جہد کریں اور اپنا سب کچھ اس راہ میں لگا دیں۔ سورہ حجرات، یہ بھی مدنی سورت ہے، اور آپ جانتے ہوں گے کہ شروع سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ مدنی صورتوں میں تفصیل زیادہ پائی جاتی ہے۔ ہے تو مختصر صورتیں لیکن اس کی ڈیٹیل بہت زیادہ ہے۔ اب سورہ حجرات، اس میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جس میں ایک سوسائٹی کو کس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے، سوسائٹی میں آپس میں کس طرح سے میل محبت سے اور خوشحالی کے ساتھ رہا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے سورہ نور پڑھا تھا، سورہ نور میں بھی سوسائٹی کو بہتر بنانے کے لیے احکامات ہیں، سورہ حجرات میں بھی سیم وہی احکامات ہیں۔ اس میں نیشنز کی بھی بات کی گئی ہے، یعنی قوموں سے قوموں کے تعلقات کیسے ہوں گے، ایک ملک سے دوسرے ملک کے تعلقات کیسے ہوں گے، پھر آپس میں خاندان اور قبیلوں کی بھی بات کی گئی کہ آپس میں خاندان کے تعلقات کیسے ہوں گے، ایون ایک بھائی بہن جو آپس میں بھائی بہن ہے یا انڈیویجولی انفرادی طور پر ایک دوست کے دوسرے دوست سے تعلقات کیسے ہونا چاہیے، وہ ساری باتیں اس میں بتائی گئی ہیں، اور بہت ہی رہنما اصول اس میں دیے گئے ہیں۔ اگر انسان ان اصولوں کو فالو کرے تو آج خاندانوں میں جتنی رنجشیں ہیں وہ ساری رنجشیں ختم ہو جائیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اس صورت سے ہم کچھ سیکھنے والے بنیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جس دور میں ہم جی رہے ہیں، اور اس میں دو طرح کے لوگ ہم کو نظر آتے ہیں، ایک تو وہ لوگ ہیں جو بس صرف ہلا گلا اور انجوائے کرنے والے لوگ نظر آتے ہیں، جن کو ہر چھوٹی چھوٹی بات پر بس صرف انجوائے کرنا ہے اور شور شرابہ، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اسلام کی خاطر ستائے جا رہے ہیں۔ ہم سب جانتے کہ کچھ جگہ کیسے کیا کیا حال ہے، سری لنکا کی مثال ہمارے سامنے ہے اور برما کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ مسلمانوں کو کس قدر، چائنا کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ مسلمانوں کو صرف اپنے اسلام کی بنا پر کس قدر زود و کوب کیا جا رہا ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں کہ نکاح کا موقع لے لیں یا عید کا موقع لے لیں، اور بے حسی اتنی بڑھ گئی ہے کہ انجوائمنٹ بہت زیادہ ہے، اور فیشن کو ہم نے اتنا اپنا درد سر بنا لیا کہ ہماری زندگی کا مقصد صرف فیشن اور لیٹسٹ فیشن کو اپنانا بس یہ رہ گیا ہے، لیکن ہمیں اپنے مسلمانوں کی یا اپنے لوگوں کی فکر اور پرواہ نہیں ہے۔ تو وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن میں، آج پردیس میں غریب الغربہ ہے۔ اس دین کے لیے آج ہم کیا کریں؟ آج وہ دین اجنبی بن کر رہ گیا ہے، اور کیوں اجنبی بن گیا ہے؟ کیونکہ ہم نے اسے اجنبی بنا لیا ہے، ہم نے اسے اپنی زندگیوں میں نہیں ڈھالا، لہٰذا وہ دین اجنبی بن گیا ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسلام کو فالو کرنا یا اسلام پر عمل کرنا گویا کہ انگارہ ہاتھ میں لینا ہوگا، یعنی تم نے آگ کو پکڑ لیا ہے۔ تو بس فتوبہ للغربا، تو بس خوشخبری ہے ان غربا کے لیے، ان اجنبیوں کے لیے، کہ اسلام پہلے بھی اجنبی تھا اور ایک دور آئے گا تب بھی وہ اجنبی ہو جائے گا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو صحیح اسلام کو فالو کرنے والے لوگ ہیں، جو رسم و رواج کو فالو نہیں کرتے، جو سادہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جو شادی سادگی سے کرنا چاہتے ہیں، جو مرنے کے وقت بھی تیسرا چالیسواں نہیں کرنا چاہتے، تو ان لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ یہ کون لوگ آ گئے؟ یہ اجنبی لوگ ہیں۔ تو آج اسلام ویسے ہی اجنبی ہو گیا ہے، خود اپنے ہی مسلمانوں کے درمیان آج اسلام اجنبی ہو گیا ہے، غیر مسلموں کے درمیان تو بہت دور کی بات ہے، آج ہمارے مسلمان ہی اصل اسلام کو نہیں جانتے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ان اجنبیوں کے لیے خوشخبری ہے جو ایسی حالت میں اسلام کو تھامے رکھیں گے جبکہ اسلام کو فالو کرنا ان کے لیے بہت آزمائش کا کام ہوگا۔ اب یہاں پر کچھ آداب سکھائے گئے ہیں، کچھ احکامات دیے گئے ہیں، ادب اور احترام سکھایا جا رہا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو، اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونچی آواز سے بات کیا کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اللہ رحم فرمائے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑنا دراصل اپنے اعمال کو ضائع کرنا ہے، ہفتے اعمال۔ تو بہرحال یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، جب آپ دنیا میں تھے، تو آپ کسی کے داماد تھے، کسی کے سسر تھے، آپ کسی کے بھتیجے تھے، کسی نے آپ کو اس طرح سے خطاب نہیں کیا، یعنی اے محمد کہہ کر خطاب نہیں کیا، اور اگر محمد کہا بھی تو رسول اللہ ساتھ میں لگایا، یا رسول اللہ کہتے تھے صحابہ کرام۔ تو یہاں پر ادب اور احترام سکھایا جا رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو، پیش قدمی سے مراد ہے کہ یا تو یعنی فزیکلی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو آپ کے آگے قدم نہ بڑھاؤ، اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر اپنی آواز کو بلند نہ کرو، آپ کے فرمان کے آگے اپنی رائے کو اپنے مشورے کو اوپر نہ رکھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کی طرف دعوت دے رہے ہیں، آپ جس عقیدے کی بات کر رہے ہیں، آپ جس خیال اور رائے کی بات کر رہے ہیں، اس پر اپنی رائے نہ ٹھونسو. اللہ کے رسول کے فیصلے پر اپنے فیصلوں کو نہ مقدم سمجھو، بلکہ اللہ کے رسول کے فیصلے کو مقدم سمجھو. اللہ کے رسول کے معاملے میں آزادہ نہ رائے نہ دو، یعنی اللہ کے رسول جب فیصلہ کر دیں تو اپنی رائے دینے کی کوشش نہ کرو، ان کے فیصلوں کو خوشی خوشی قبول کرو. تو اسی لیے کہا کہ پیش قدمی نہ کرو، یعنی ان سے آگے بڑھ کر نہ چلو، ان کے پیچھے چلو، ان کے مقدم نہ بنو، یعنی آگے نہ جاؤ، تابع بن کر رہو، ان کے آگے نہ چلو. اور سورہ احزاب میں بھی یہ حکم آ چکا تھا، وہاں فرمایا گیا تھا کہ جس معاملے کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول نے کر دیا ہو، اس کے بارے میں کسی مومن کو کوئی الگ فیصلہ کرنے کا اختیار باقی نہیں رہتا. اور یہاں فرمایا گیا کہ اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ پیش قدمی کر کے خود فیصلے نہ کر لیں، بلکہ دیکھیں کہ اللہ اور اس کی کتاب میں، اللہ کی کتاب میں اور اس کے رسول نے اس کے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے، سنت کیا ہے. تو ہمارے لیے دو ہی چیزیں ہیں، ایک ہے قرآن اور دوسرا سنت. تو پیش قدمی نہ کرو. اگر تم اپنی رائے کو زیادہ اہمیت دو گے، اگر تم اپنے فیصلوں کو زیادہ اہمیت دو گے، اگر تم رسم و رواج کو زیادہ اہمیت دو گے، تو یہ اللہ کے رسول سے پیش قدمی ہو جائے گی، آگے بڑھنا ہو جائے گا. اور اللہ کے رسول جب فیصلہ کر دے، ایک دفعہ کہا جاتا ہے کہ مدینہ ہی کا معاملہ ہے، اور اللہ کے رسول نے خود عمر رضی اللہ عنہ کو اجازت دی تھی کہ جو دوسری مسجد تھی کہیں دور دراز کی، تو وہاں پر عمر رضی اللہ عنہ نماز بھی پڑھاتے تھے اور فیصلے بھی کرتے تھے، اور یہ اللہ کے رسول کی طرف سے اجازت تھی. تو کہا جاتا ہے کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ فلاں فلاں معاملے میں آپ کی کیا رائے ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا، تو اس نے کہا کہ ہاں، میں اللہ کے رسول کے پاس گیا تھا، انہوں نے بھی یہی بات کہی، ان کی بھی رائے یہی ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار نکال لی اور کہا کہ تیری یہ ہمت ہے کہ جب اللہ کے رسول سے تو پوچھ چکا تھا تو میرے پاس کیوں آیا؟ اور قریب تھا کہ وہ اس کی گردن قلم کر دیتے، لیکن اللہ کے رسول کا خیال آ گیا انہیں کہ بلا وجہ کسی کو مارنا نہیں چاہیے. نہیں، وہ اتنے غصے میں تھے کہ اللہ کے رسول کے فیصلہ کر دینے کے بعد تمہیں مجھ سے پوچھنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ تو جب ہمارے سامنے ایک بار قرآن اور حدیث کی روشنی میں کوئی جواب آ جاتا ہے، تو اب اگر ہم الگ الگ علماء سے پوچھیں کہ اچھا آپ کی کیا رائے ہے، آپ کی کیا رائے ہے، آپ کی کیا رائے ہے، یعنی دس لوگوں سے جب تک ہم فتوا نہ لے لیں، کیونکہ جب تک ہم کو اپنی مرضی کے مطابق فتوا نہیں مل جاتا، ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. اچھا فلاں سے پوچھ لیا، فلاں سے پوچھ لیا، فلاں سے پوچھ لیا، اب پھر فلاں سے پھر پوچھنا ہے، کیونکہ ابھی تک اپنی مرضی کا جواب نہیں ملا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ پیش قدمی نہ کرو اللہ کے رسول کے آگے. جو اللہ کے رسول فیصلہ کر دیں، اس کے آگے ایک قدم بھی آگے نہ بڑھاؤ. اور گستاخ رسول، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں یا تو ان کی گستاخی کرنے والا، یا اللہ کے رسول کی وفات کے بعد ان کی شان میں گستاخی کرنے والا، یہ سب یعنی ان کو تو اگر اسلامی حکومت ہوگی تو ان کو تو سزا دی جائے گی، سخت سزا دی جائے گی، تاکہ ان کی ہمت نہ ہو. کیونکہ رسول اللہ کون ہے؟ ان کو رسول کس نے بنایا؟ وہ اللہ تعالی کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں. تو یہاں پر اصل میں آگے کی بھی آیت میں، آیت نمبر 2 میں اور آیت نمبر 1 میں، ہم کو وہ آداب، وہ ایٹیکیٹ سکھائے جا رہے ہیں کہ رسول سے بات کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، ان کے معاملات کی کس طرح سے پیروی کرنی چاہیے، جو اللہ کے رسول کے احکامات ہیں ان کی اطاعت کیسے کرنی چاہیے. تو بہرحال آگے جو کہا گیا کہ اے لوگوں، جو ایمان لائے ہو، اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، اور نہ نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات کیا کرو، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایہ سب غارت ہو جائے. ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ کسی بات پر آپس میں ان کی بحث ہو گئی، اور بحث کوئی غلط بات پر نہیں ہوئی تھی، کسی قبیلے کے شخص کو سردار بنانے کی بات ہو رہی تھی، اور اللہ کے رسول سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ دونوں آپس میں بات کر رہے تھے کہ فلاں کو بنایا جائے، اور ایک کہہ رہے تھے کہ فلاں کو بنایا جائے، اور یہ کرتے کرتے دونوں کی آواز بلند ہو گئی. تو اس کے بعد ہی آیتیں نازل ہوئیں. کہا جاتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ تو اتنے زیادہ فکر مند ہو گئے تھے کہ کہیں ان کے اعمال ضائع نہ ہو جائے، اور وہ پھر اتنی دھیمی آواز میں بات کیا کرتے تھے اللہ کے رسول سے، جیسے کہ گویا لگتا تھا کہ سرگوشیاں کر رہے ہوں. ایک صحابی، ان کے بارے میں آتا ہے، ان کی آواز قدرتی طور پر بہت بلند تھی، اونچی تھی، تو ان سے بہت دن سے وہ نظر نہیں آیا. تب اللہ کے رسول سے اس نے پوچھا کہ کہاں ہے وہ صحابی؟ تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ان کی آواز کی بہت اونچی ہے، تو وہ آپ کے سامنے آنے سے ڈر رہے ہیں، کہیں ان کی اونچی آواز کی وجہ سے ان کے اعمال ضائع نہ ہو جائے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے. یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ آواز اونچی نہ کرنا اللہ کے رسول کے سامنے، مطلب یہ کہ اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف ورزی نہ کی جائے، سنت کو فالو کیا جائے. آپ سے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اونچی آواز میں بات بھی نہ کی جائے، آپ کا نام بھی نہ لیا جائے. تو بہرحال یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جو صحابہ کرام تھے، تو ان سے کہا گیا تھا کہ مجلس میں بیٹھنے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے احترام کو ملحوظ رکھا جائے. کسی شخص کی آواز آپ کی آواز سے بلند نہ ہو. آپ سے خطاب کرتے ہوئے لوگ یہ نہ بھول جائیں کہ وہ کسی عام آدمی سے یا اپنے برابر والے سے بات نہیں کر رہے ہیں بلکہ رسول اللہ سے مخاطب ہیں. اس لیے عام آدمی کے ساتھ گفتگو اور اللہ کے رسول کے ساتھ گفتگو میں فرق ہونا چاہیے. اللہ کے رسول سے اونچی آواز میں کلام کرنا یہ سخت ادب کے خلاف ہے. پھر مجلس کے آداب سکھائے گئے کہ یہ مخاطب وہ لوگ تھے جو آپ سے کے زمانے میں موجود تھے, مگر بعد کے لوگوں کو جیسے میں اور آپ ہیں تو ہم کو بھی ادب ملحوظ رکھنا چاہیے. جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہو یا آپ کا کوئی حکم سنایا جائے یا آپ کی کوئی احادیث بیان کی جائیں تو ہم کو اس کو ایز اٹ از سننا چاہیے, خاموشی کے ساتھ سننا چاہیے, اور لوگوں کو اپنے سے جو بڑے لوگ ہیں ان کی گفتگو میں بھی احتیاط رکھنا چاہیے کہ ان سے بھی احترام سے بات کو سنیں. اور امام مالک کا ہم کو مثال ملتی ہے کہ امام مالک کی مجلسوں کا کیا حال تھا کہ جب بھی حدیث کی مجلس ہوتی تو بہترین کہا جاتا کہ مجلس بچھائی جاتی تھی, خوشبو کا چھڑکاؤ ہوتا تھا, ایون جو اسٹوڈینٹس ہوا کرتے تھے ان کو بھی خوشبو لگائی جاتی تھی کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث سکھائی جا رہی ہے. امام مالک اپنا بہترین لباس دیپتن کرتے تھے کیونکہ وہ کہتے تھے کہ میں اللہ کے رسول کی احادیث کو سنا رہا ہوں, بہترین مجلس ہے. کہا جاتا کہ اسی دوران ان کو کوئی کیڑے نے ان کے پیٹ پر یا کوئی جسم کے کسی حصے پر کیڑا ان کو کاٹتا رہا. جب حدیث کی مجلس ختم ہوئی اور لوگوں نے دیکھا کہ حدیث کے دوران مجلس کے دوران ان کے چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا ہے جیسے کہ ان کو تکلیف ہو, لیکن وہ حدیث بیان کرتے رہے. جب حدیث کی مجلس ختم ہوئی اور جب ان کے خادم نے دیکھا تو کہا جاتا کہ کسی کیڑے نے ان کو کئی جگہ کاٹ لیا تھا. تو ان سے کہا کہ یہ کیا آپ نے کیا, آپ نے پہلے بتا دینا تھا. کہا کہ اللہ کے رسول کی حدیث کے ادب کی وجہ سے کہ آپ کی حدیث بیان کر رہا ہوں, بیچ میں اپنی بات کیسے لے آؤں, تو لہٰذا میں نے اس وجہ سے خاموشی اختیار کی. تو آپ سوچے کہ کتنا کس قدر اہتمام تھا, کس قدر احترام تھا اللہ کے رسول کی مجلس کا کہ جہاں آپ کی باتیں سنائی جا رہی ہے. تو با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب, اور ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. تو بہرحال اللہ کے رسول, اس سے پھر یہ بات بھی ہمیں پتہ چلتی کہ جب ہم مسجد نبوی جائیں تو وہاں پر جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیارت کے لیے کچھ وقت ملتا ہے اور خواتین کے لیے اسپیشل وقت رہتا ہے. اب ایسے وقت میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ خواتین اس قدر بے جھجک اور بے دھڑک بھاگتی ہوئی وہاں جاتی ہیں, شور شرابہ وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس قدر دھکم پیل اس طرح وہاں سے وہاں پر افراتفری ہوتی ہے. تو آپ جب زندگی میں اللہ کے رسول کے ساتھ کہا گیا کہ ادب اور احترام کا تقاضا ہے کہ اس کو ملحوظ رکھا جائے, تو آپ کی وفات کے بعد بھی وہ سیم اسی طرح سے موجود ہے. کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کا واقعہ ہے کہ آپ نے دیکھا دو لوگ وہاں پر زور سے بات چیت کر رہے تھے, تو آپ نے کنکر پھینک کر مارا اور کہا کہ یہ کون لوگ ہیں پوچھو. تو بتایا گیا کہ فلاں فلاں جگہ سے آئے ہیں, طائف سے آئے ہوئے لوگ تھے. کہا کہ اگر یہ مدینہ والے ہوتے تو ان کو ابھی یہاں سزا دی جاتی. ان کی ہمت کیسے ہوئی کہ اللہ کے رسول کی قبر کے پاس, قبر مبارک کے پاس اپنی آواز کو بلند کرے. تو لہٰذا آج بھی جب ہم مدینہ جائیں تو وہاں پر احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اونچی آواز سے بات نہ کرے. اب جب اللہ کے رسول کے ساتھ اس طرح سے آپ کو کہا گیا کہ آپ کو محمد کہہ کر نہ پکارو, آپ کو, اور آپ دیکھیں عائشہ رضی اللہ عنہ کو مشہور واقعہ ہم کو پتہ چلتا ہے جب وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے ان سے کہا تھا کہ اے عائشہ تم مجھ سے کب راضی ہوتی ہو اور کب ناراض ہوتی ہو میں جانتا ہوں. تو کہا کہ کیسے یا رسول اللہ؟ تو کہا کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم, اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم. تو انہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ واللہ صرف زبان کی حد تک, یعنی میں آپ سے دل سے ناراض نہیں ہوتی ہوں. تو یعنی کچھ جگہ نام آیا بھی تو احترام کی حساب سے, اور ادروائز تو سب آپ کو رسول اللہ کہہ کر ہی مخاطب کرتے تھے. تو بھلا آج ہم کیسے ہم اللہ کے رسول کو نام لے لے کر ہم نعتیں پڑھ رہے ہیں اور عجیب عجیب طریقے سے ہمارا آج حال ہو گیا ہے. آج ہم نے محبت کا تقاضا کچھ اور سمجھ لیا ہے کہ صرف نعتیں پڑھنا, نعتیں سننا, کیا یہی محبت کا تقاضا ہے؟ اور نعتیں بھی کیسی ہے, یعنی کچھ لوگوں نے تو اس طرح سے عجیب سے کہ وہ آمین کلال پتہ نہیں کیا ہے نعتوں میں طریقہ اختیار کیا کہ وہ راج دلارا آوت ہے, وہ آمینہ کلال آوت ہے, نعوذ باللہ لگتا ہے کہ مطلب یعنی کس کے آنے کی خبر دے رہے ہیں, جیسے لگتا ہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور کیا اگر ہمارے خاندان کے کوئی لوگ, جیسے ہمارے والد ہیں, ہمارے نانا ہیں یا ہمارے دادا ہیں یا کوئی ہمارے تایا ہیں, جو بھی بڑے بزرگ ہیں خاندان کے, اگر وہ آ رہے ہیں اور آپ راستے میں کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ جیسے آج کہتے ہیں کہ پہنو پہنو اے آمینہ کے لال محبتوں کے ہار, ایسے کچھ کہا جاتا ہے. تو اگر آپ کے والد آ رہے ہیں اور آپ بھی ان سے محبت کا اظہار کریں کہ آپ کے ابا سے اگر آپ اس طرح سے بات کریں کہ پہنو پہنو ابا جی محبت کے ہار, تو آپ کے والد ایک تھپڑ نہیں لگائیں گے کہ یہ کیا طریقہ ہے محبت کے اظہار کا, کہ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا ہے؟ یا دادا دادی یا نانا نانی آئیں تو بچے با جماعت کھڑے ہو جائے اور کھڑے ہو کر ریمنگ ورژن پڑھے السلام علیکم ابا جی, السلام علیکم دادا جی, ایسا کرے تو کیسے لگے گا؟ تو یہ تو یعنی ہم خود سوچ سکتے ہیں کہ یہ کوئی ادب کا تقاضا نہیں. یعنی دادا اور دادی یہ نہیں کہیں کہ کیا تماشا بنایا ہوا ہے. لیکن افسوس اور صد افسوس کہ آج ہم نے نعتوں اور قوالیوں کے ذریعے آپ سے سم کے اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ورزی کی اور آپ سے سم کے ادب کو بالائے طاق رکھ دیا اور کھلم کھلا نافرمانی کی. اور پھر بھی دعویٰ یہ ہے کہ ہم سے بڑھ کر رسول اللہ کو چاہنے والا کوئی نہیں. آپ دیکھیں جب کہا جاتا ہے کہ یہ کام کرو اور یہ نہ کرو, یہ ناپسندیدہ کام ہے, تو آپ سے سم جب یعنی اللہ کے رسول کی مجلس کا کیا حال ہوتا تھا کہ جب اللہ کے رسول مجلس میں آتے تو آپ نے صحابہ سے کہہ دیا تھا کہ دیکھو میری خاطر اٹھنا نہیں, یعنی کوئی کھڑے ہو کر نہ ملے. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دوسروں کو ریسپیکٹ دیا. جو بڑے لوگ ہوتے تھے اپنے قبیلے کے, کوئی سردار اگر آتے اور جب ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا تو آپ ان کو ریسپیکٹ دیتے تھے. تو اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا کہ لوگوں کو ان کے یعنی جیسے وہ ان کا عہدہ ہے تو تم ان کو ریسپیکٹ دو. یعنی ایسا نہیں کہ آپ ایک عام بچے کی طرح کہہ دیں گے کسی ایک بڑے عہدیدار کو, نہیں. یہ تو بڑے بزرگوں کی عزت کا تقاضا ہے کہ اگر کوئی بڑے بزرگ ہیں یا کوئی عہدے پر فائز ہیں تو ان کو وہ ریسپیکٹ دیا جائے. لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ جس نے دل میں خواہش ظاہر کی کہ وہ آئے مجلس میں اور لوگ اس کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوں, تو اس کے لیے آپ نے وارننگ دی ہے, اس کو تنبیہ کی ہے اور اس کو یعنی ایک طرح سے آخرت میں آخرت کے لیے وعید سنائی ہے کہ جو دل میں خواہش رکھے کہ میرے آنے پر لوگ کھڑے ہو جائیں اور مجھے کھڑے ہو کر سلام کرے, تو یہ چیز ناپسندیدہ ہے اسلام میں. اور اس لیے اللہ کے رسول نے منع کر دیا تھا صحابہ کو, کہ صحابہ کا دل نہیں چاہتا ہوں, ان کو تو کتنی محبت تھی اللہ کے رسول سے. صحابہ کا دل چاہتا تھا کہ آپ کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کریں, لیکن آپ نے منع فرما دیا تھا. تو پھر بھلا آج کیسے ہو سکتا ہے کہ جو آج مجلسوں میں ہوتا ہے کہ نکل جائے محفل سے جو بے ادب ہو, اٹھو تاکہ تعظیم رسول ادب ہو. قرآن خوانیوں میں یہ شعر بہت پڑھا جاتا ہے, اور محلوں میں جو قرآن خوانیاں ہوتی ہیں اس میں لازمن قرآن خوانی کے آخر میں کھڑے ہو کر اس طرح کے درود اور وہ پڑھتے ہیں, اور کہتے بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے. اللہ کا کلام بیٹھ کے پڑھ رہے تھے, نعوذ باللہ, یعنی اللہ کا کلام, اس سے اب کیا کہیں, خود ہی سمجھ لیجئے آپ. اور اللہ کے رسول کا نام جیسی ہے تو محفل میں کھڑے ہو جانا چاہیے. تو یہ کیا بات ہوئی, جب اللہ کے رسول نے منع کر دیا تھا تو ایک طرح سے تو یہ اللہ کے رسول کے احکام کی خلاف ورزی ہو گئی, کہ وہ تو منع کر رہے کہ میرے آنے پر اٹھ کر نہ کھڑے رہو اور آپ ان کا نام آنے پر اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں جب دین پیچھے چلا جاتا ہے, جب رسول کی محبت میں غلو ہو جاتا ہے, اور جب سنت کے مطابق یعنی خود اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق رسول سے محبت نہیں کی جاتی, تو خود ساختہ دین بن جاتا ہے. پھر اللہ کے رسول کے احکام بھی بہت خراب لگنے لگتے ہیں, اور ان کی محبت میں یعنی اندھی محبت میں جو اصل نیکیاں ہیں وہ پیچھے چلی جاتی ہیں, اور جو خود ساختہ نیکیاں ہیں وہ آگے آ جاتی ہیں. جو اصل نیکیاں ہیں وہ بری لگنے لگتی ہیں, اور جو اصل نیکیوں کو بتانے والے لوگ ہیں وہ بھی برے لگنے لگتے ہیں. کہتے کہ یہ تو محبت رسول ہے, جبکہ اللہ کے رسول نے خود اس کے خلاف کہا ہے. تو کچھ صحابہ کہا جاتا ہے کہ جو بدوی عرب تھے وہ آئے تھے, اور یہ طریقہ پسند نہیں کیا گیا. ان لوگوں نے کہا تھا حجرے کے باہر سے انہوں نے پکارا تھا کہ اے محمد. تو یہ بدوی عرب کو یہاں پر خاص طور سے کہا گیا کہ اخرج الینا یا محمد. تو ان کو مینرز سکھائے جا رہے ہیں کہ بات کیسے کی جائے. یہ بدوی عرب تھے, جاہل گنوار تھے, ان کو کوئی ایٹیکیٹس کوئی مینرز یاد نہیں تھے. تو معاشرے کی اصلاح کی جا رہی ہے, اصل میں لوگوں کو آداب اور تمیز سکھائی جا رہی ہے کہ کوئی بدتمیزی کوئی خلاف تہذیب بات نہ ہو. یہ رسول اللہ کا معاملہ ہے, رسول اللہ کے معاملے میں تم کوئی بے احتیاطی نہ برتو. ان کے احترام میں ذرا سی کمی بھی اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس سے انسان کے سارے عمر بھر کے اعمال ضائع ہو جانے کا خطرہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو رسول بنا کر بھیجا, چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول بنایا لہٰذا ان کا احترام تم پر لازم ہے, اور ان کا احترام دراصل اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری ہے. تو یہ اللہ کے رسول کے تعلق سے بتایا گیا. اور اسی بنا پر جو لوگ بدعت پہ یعنی اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف ورزی کرتے ہیں, اور جن لوگوں نے دین میں بدعت ہی نکال لی ہیں, تو اللہ کے رسول کل قیامت کے دن کے لیے کہیں گے کہ سوکن سوکن, دوری ہو دوری ہو. یعنی محبت میں اتنا آگے بڑھے کہ بہت ساری بدعتیں ایجاد کر لیں, تو وہ چیز بھی جائز اور درست نہیں ہے. دین اتنا ہی جتنا اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا یا ہم تک پہنچایا. اس میں اگر کسی نے زیادتی کی تو وہ دراصل خود بھی گمراہ ہوا اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا. جو لوگ اللہ کے رسول کے سامنے بات کرتے ہوئے اپنی آواز نیچی رکھتے ہیں, وہ در حقیقت وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ کے لیے جانچ لیا ہے, ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. سبحان اللہ, جو متقی ہوں گے وہی لوگ نیچی آواز سے بات کریں گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو لوگ تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں, اگر وہ تمہارے برآمد ہونے تک صبر کرتے تو انہیں کے لیے بہتر تھا, اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو. سبحان اللہ، کتنا اچھا سبق دیا جا رہا ہے. آپس میں ایک دوسرے سے اتفاق اور محبت سے رہنے کے لیے کہا جا رہا ہے. رومرز نہیں پھیلانا ہے، خبریں نہیں پھیلانی ہے، ہر سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دینا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے بالکل بھی. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بالکل ناپسند کیا، اور جو تعلیم ہمیں قرآن دیتا ہے وہ یہی ہے کہ جب تک کہ کوئی بات کی تمہارے پاس خبر کی تصدیق نہ ہو جائے تم اس بات کو آگے نہیں پہنچا سکتے. کیوں؟ کیونکہ اس سے معاشرے میں ایک طرح سے انتشار پھیلے گا. تو کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دے. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے افواہیں پھیلانے میں بہت سارے افواہیں پھیلانے کے نقصانات بہت زیادہ ہے. آج آپ دیکھیں آج پورا میڈیا کیا کام کر رہا ہے. اگر آپ دیکھیں گے کہ آج کا پورا میڈیا صرف افواہیں پھیلا رہا ہے اور انتشار کو مزید بڑھاوا دیا جا رہا ہے. آپس میں ہندو مسلم فساد کی خبریں ہوں یا ایک دوسرے کی دشمنی کے تعلق سے، اس کا اسکینڈل اس کا اسکینڈل، یہ پول وہ پول، یہ چیز کے بارے میں خبر، یعنی ہر طرف آپ دیکھیں کہ ایک ذہنی انتشار ہے. اور میڈیا نے اس قدر لوگوں کو ذہنی انتشار میں مبتلا کر دیا ہے جس کی وجہ سے کہیں کوئی امن و امان باقی نہیں رہا، اور لوگ اندھا دھن میڈیا کی پیروی کرتے ہیں. یعنی ایک دن اگر ایک گھنٹہ بھی گزر جائے بغیر خبریں دیکھے تو لوگوں کو چین نہیں ملتا، اور ہر طرف نیوز اور یہ اس طرح کی خبریں. تو اسی لیے ایک اتنا بہترین اور سنہرا اصول دیا جا رہا ہے کہ افواہیں نہ پھیلاؤ. کفا بالمرئی کذیباً ان یحدث دیسو لکل ما سمعوں، کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنی بات کو آگے پہنچا دے. یہ نہیں کہا کہ ایسا نہ کہا کہ فلاں ملک میں ایسا ہو گیا یا فلاں نے ایسا کر دیا، نہیں، بلکہ جب تک کہ آپ تصدیق نہ کر لیں تب تک بات کو آگے نہ پہنچائی جائے. اور یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اچھا فلاں چیز بہت مہنگی ہو گئی ہے، وہاں ایسا ہو رہا ہے، یہاں ایسا ہو رہا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے لوگوں کے اندر ایک مایوسی یا پھر ایک طرح سے انتشار پھیلتا ہے، یا فلاں چیز کی شارٹیج ہو گئی ہے جیسے کہ آج ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. تو ان سب چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے کہ بات کو آگے پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ اس خبر کی پہلے تصدیق کی جائے، اس سے پہلے بات کو آگے نہ پہنچایا جائے. خوب جان رکھو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے، اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیا کرے تو تم خود ہی مشکلات میں مبتلا ہو جاؤ، مگر اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی اور اس کو تمہارے لیے دل پسند بنا دیا، اور کفر و فسق اور نافرمانی سے تم کو متنفر کر دیا. ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل و احسان سے راستہ ہیں، اور اللہ حکیم و علیم و حکیم ہے. سبحان اللہ، کہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان. کتنی خوبصورت آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے دلوں کو، اور اللہ تعالیٰ اللہ کرے کہ ہمارے دل بھی ایسے ہو جائیں کہ ایمان کی محبت تمہارے دلوں میں ڈال دی اور اس سے مزین کر دیا. یعنی انسان جب اسلام کو قبول کرتا ہے، ایمان کو قبول کرتا ہے، تو اس کا سینہ اس سے منور ہو جاتا ہے. اس روشنی میں وہ پھر ہر راستہ طے کرتا ہے اور دوسروں کو بھی اس روشنی کی طرف لے کر جاتا ہے، دوسروں کو بھی وہ اس صراط مستقیم کے راستے کی رہنمائی کرتا ہے. یعنی اپنی اس روشنی سے خود بھی فائدہ اٹھاتا ہے، دوسروں کو بھی فائدہ دیتا ہے، اور اس سے اس کا سینہ مزین ہو گیا ہے، خوبصورت ہو گیا ہے، اس نور نے اس کے اندر ایک خوبصورتی اس کو بخش دی ہے. اور کفر اس کو اتنا ناپسند ہو گیا، نافرمانی اس کو اتنی ناپسند ہو گئی کہ وہ اس سے کراہت کرتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہی وہ چیز ہے کہ جب علماء کرام میں آپس میں کسی چیز پر بحث ہو رہی تھی، آرگیومنٹ چل رہی تھی، اور وہ دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اچھا کہ نیک اعمال کی قبولیت کے لیے کوئی طریقہ ہے کہ جس سے جانا جائے کہ اچھا نیک اعمال قبول ہو رہے ہیں. تو بحث کا لب لباب اور خلاصہ یہ تھا، اس میں بہت بڑے 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 علماء موجود تھے ماشاء اللہ، تو خلاصہ یہ تھا کہ نہیں، ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے جانے کا. ہاں، لیکن یہ یعنی تمام قرآن اور حدیث کے مطالعے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کی توفیق ملنا، یہ ہو سکتا ہے کہ اعمال قبول ہو رہے ہوں، ایسا ہو سکتا ہے، تو پاسبل ہے اس میں. کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ ان کو کفر اور فسوق اور عصیان یعنی نافرمانی اس قدر ناپسندیدہ ہو گئی ہے کہ وہ اس سے دور بھاگتے ہیں. تو اب یہاں پر میں اور آپ یعنی اس قرآن کی آیت سے ہم نے اپنے لیے عملی پہلو کیا سیکھا، کہ کیا آج ہم کو واقعی میں کفر اتنا ہی ناپسند ہے؟ کہ آج ہم کو نافرمانی واقعی میں اتنی ہی ناپسند ہے؟ اور فسوق یعنی اللہ تعالیٰ کی حدود کو پھلانگنا اتنی ہی ناپسند ہے؟ تو اگر ہم کو یہ سب ناپسند ہوتا جا رہا ہے، اور ہم کو دین اسلام سے محبت ہو گئی ہے، اور ہم کو نیکیاں کرنا اچھا لگتا ہے، بلکہ نیکیاں کر کے ہمارے دل کو خوشی ملتی ہے، اور نیکیوں میں آگے بڑھنا ہم کو اور مزید خوش کرتا ہے اور تقویت دیتا ہے. تو سمجھ لیجیے کہ الحمدللہ ہمارے اندر بھی وہ اسلام کی روشنی ہے اور نور ہمارے اندر پھیل گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے سینے کو مزین اور خوبصورت کر دیا ہے اس نور سے, اسلام کی روشنی سے. تو صحابہ کی تعریف ہے یہاں پر بھی, ایکچولی دیکھا جائے تو مین تو صحابہ کی تعریف ہے. تو دعا کریں کہ مجھ کو بھی اللہ تعالیٰ ایسا ہی بنا دے کہ میرے لیے بھی ایمان سب سے محبوب ہو جائے, اٹریکٹیو ہو جائے, پرکشش ہو جائے, میرے لیے بھی ایمان دل پسند ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تمہارے دلوں کو زینت بنا دیا ہے. تو آپ دیکھیں ڈیکوریشن ہم کب کرتے ہیں, جب گھر پوری طرح سے کلین ہو جائے. جب اگر گھر گندا پڑا ہو یا گھر میں بہت ساری ڈسٹ ہو یا اسمیل ہے یا مٹی پڑی ہے یا بہت پھیلاوا ہے گھر میں, تو آپ اس وقت ڈیکوریشن نہیں کریں گے. تو خوبصورت کرسٹل کے پیسز اگر آپ سجا رہے ہیں اور بیچ میں ڈسٹ پڑی ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, گھر خوبصورت نہیں لگے گا. تو پہلے کیا کریں گے, آپ گھر کو صاف ستھرا کریں گے, ڈسٹ ہٹائیں گے, مٹی ہٹائیں گے, کچرا سمیٹیں گے, پھیلاوا سمیٹیں گے, اس کے بعد آپ ڈیکوریٹ کریں گے. تو اسی طرح سے مین جو ہے ہمارا دل ہے. دل اصل میں اپنے سب سے پہلے ہم کو اپنے دل کو گناہوں سے اور گندگی سے اور کینے سے پاک کرنا ہے. کینہ کپٹ اور کھوٹ سے اس کو صاف ستھرا کریں, پھر دیکھیں کہ جب آپ اس کو ڈیکوریٹ کریں گے ایمان سے, جب جیسے ہم گھر میں فلاورز اور کرسٹلز کے پیسز رکھتے ہیں شوکیس میں, تو کس طرح سے وہ جگمگا اٹھتے ہیں. اگر کوئی جھومر یا شینڈیئر جو ہوتا ہے وہ کس طرح سے جگمگا اٹھتا ہے, تو اسی طرح سے ہمارے دل کو جب ہم صاف ستھرا کر لیں گے, دل کو بغض سے کینے سے ہٹا دیں گے, رشتہ داروں کے تعلق سے, ملنے جلنے والوں کے تعلق سے اگر ہمارے دل میں بدگمانی ختم ہو جائے گی, تو یقین جانیے کہ ہمارا دل ایمان سے جگمگا اٹھے گا, ہمارا دل مزین ہو جائے گا, خوبصورت ہو جائے گا, ڈیکوریٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی دل مطلوب اور محبوب ہیں. اور اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ, پھر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو, یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئیں, پھر اگر وہ پلٹ آئیں تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو, اور انصاف کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اب یہاں پر دو لوگوں میں اصلاح کرنے کی بات کی جا رہی ہے. اب ہم قوموں میں, نیشنز میں اور دو کنٹریز میں اصلاح تو کب کرائیں گے, تو بہت دور کی بات ہے. اور اللہ کرے کہ وہ صلاحیتیں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ دے کہ کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں, اتنے ماشاءاللہ زور آور ہوں, یا اتنے ان کے اندر رعب اور دبدبہ ہو, یا ان کی بات مانی جائے کہ وہ آپس میں ملکوں میں بھی اصلاح کرنے والے بنے انشاءاللہ. لیکن ہم تو اپنے خاندان ہی کی بات لینے, پہلے ہمارے خاندان, ہمارے آس پاس رہنے والے لوگ, ہمارے پڑوسی, ہمارے بہن بھائی, ہمارے رشتے دار, ہمارے سسرال اور میکے والے لوگ. اگر کوئی دو لوگوں میں آپس میں لڑائی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہاں پر خالی بیٹھ کر تماشا نہ دیکھو, کہ سائیڈ میں بیٹھ جاؤ اور تماشا دیکھو کہ ایک اگر جیت رہا ہے تو خوب شور کرو ہاؤ ہلا, دوسرا اگر ڈیفیٹ ہو رہا ہے تو ان کو دیکھ کر منہ بناؤ, یا دوسرا اگر پہلا والا ڈیفیٹ ہو رہا ہے اور دوسرا والا جیت رہا ہے تو پہلے والے لوگ اب اس کے اگینسٹ میں بات کریں. نہیں, یہاں پر تماشا نہیں دیکھنا, کیونکہ فٹ بال گراؤنڈ یا فٹ بال میچ نہیں ہے کہ سب تماشا ہی بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے ہیں اور شور شرابہ ہو رہا ہے. نہیں, بلکہ یہ خاندانی معاملات ہیں. ایک سوسائٹی کو خوبصورت ہمیں بنانا ہے, ایک سوسائٹی کو مضبوط کرنا ہے, مستحکم کرنا ہے, اس کو اگر مضبوط بنانا ہے تو تمہیں سوسائٹی میں بیٹھ کر نظارے نہیں کرنے ہیں, اور یہ نہیں کرنا ہے کہ تم کو جھگڑوں کو اور ہوا دینی ہے. نہیں, بلکہ تمہیں کیا کرنا ہے کہ اگر دو لوگ آپس میں لڑ جائیں, یا دو لوگوں میں بدگمانیاں پیدا ہو جائے, یا دو لوگوں میں بات چیت بند ہو جائے یا ان بن ہو جائے, تو تمہیں اصلاح کرانے کی کوشش کرنا ہے. تو بی جمالو نہیں بننا ہے. بی جمالو آپ جانتے ہوں گے نا, بہت مشہور جملہ ہے ہر کتاب میں, جتنے بھی جو پہلے آتی تھی کتابیں, اب تو لوگوں نے کتابیں پڑھنا چھوڑ دی ہیں, تو کتابوں میں یا ہر جگہ یہ جملہ استعمال ہوتا تھا. بی جمالو اس کو کہتے ہیں کہ مطلب جو ادھر لگائی بجھائی کرنے والا, یہ لگائی بجھائی کرنے والی. تو بی جمالو بننا بہت دور کی چیز ہے, اس سے تو منع کیا جا رہا ہے. لڑائیاں کروانا تو اللہ تعالیٰ کو سوال ہی نہیں پیدا تھا, بہت بڑا گناہ ہے. یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ لڑائیاں کروانا تو بہت دور کی بات ہے, لڑائی اگر ہو جائے تو تم کیا کرو, صلح کروا دو آپس میں. کہیں لڑائی ہو بھی گئی ہے یا ہو رہی ہے تو تم اس کو ختم کرا دو. حدیث میں آتا ہے کہ لا یدخل الجنہ قطات, کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. جو لڑائیاں لگواتا ہے, جو دو لوگوں میں لڑائیاں کرواتا ہے, اس کو چغل خور کہا گیا ہے, اور اس کو جنت میں داخلہ اس کا ممنوع ہے. تو نہیں کرو یہاں کی بات وہاں, ادھر کی بات ادھر نہ پہنچاؤ. اور بیچ میں اس لیے نہیں پڑھنا ہے کہ تم دو لوگوں کو مزید لڑوا دو, بلکہ بیچ میں اس لیے پڑھنا ہے کہ تم دو لوگوں کی اصلاح کروا دو. تو دو لوگوں میں صلاح کروانا یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہے. تو کوئی بات آپ اگر اللہ تعالیٰ کی خاطر, بعض اوقات ایسا ہے کہ جو لوگ بیچ میں اصلاح کرانے والے ہوتے ہیں ان کو بھی بہت باتیں سننا پڑتی ہے, بعض اوقات وہ فٹ بال بھی بن جاتے ہیں, ایک ادھر سے ان کو کک لگا رہے, ایک ادھر سے ان کو کک لگا رہے. تو کوئی بات نہیں, کر لیں اللہ کی خاطر برداشت. لیکن اگر آپ اصلاح کروا دیتے ہیں, دو لوگ مل جاتے ہیں آپ کی وجہ سے, تو کود پڑیں بیچ میں, بعض وقت آپ نے دیکھا ہوگا جو ریفری ہوتا ہے بیچ میں یا اسی کو مار پڑتی ہے اگر وہ دو لوگوں کو جدا بھی کرنا چاہتے تھے, لیکن کوئی بات نہیں, یہاں اللہ کی خاطر ہم کر رہے ہیں. تو جو لوگوں کو ملوائے گا آپس میں, دو لوگوں کے آپس میں اصلاح کروا دے گا, صلاح کروا دے گا, اس کے لیے اجر بھی پھر بہت زیادہ ہے. اور صلاح کروانے والا وہ کسی بھی پارٹی کو اچھا نہیں لگتا ہے, وہ کہتے تھے تم تو ان کی طرف کہتے ہیں کہ تم ان کی طرف داری کر رہی ہو, یہ کہتے کہ تم ان کی طرف داری کر رہے ہو, تو بیچارہ ریفری کی طرح بیچ میں ایک ہاتھ مکہ اس پر بھی پڑھی جاتا ہے. لیکن کوئی بات نہیں, اللہ کی خاطر ہم کو اصلاح کرنے والے بننا ہے. پھر اب یہاں سے وہ بہت ہی بہترین احکامات دیے جا رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے اگر تم اگر بدگمانی یا اس طرح کے کام کرتے تو جس سے معاشرے میں شر پھیل سکتا ہے, لہٰذا اس شر سے بچنے کے لیے تمہیں کیا کرنا ہے, اس بدگمانی سے بچنا ہے. انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں, لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو اور اللہ سے ڈرو, امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ دو لوگوں کے آپس میں لڑائی کا فائدہ کس کو ہوتا ہے, لازمن دشمن کو ہوتا ہے, تو لہٰذا آپس میں لڑائیاں نہیں کرنی چاہیے. پھر ہر مسلمان کو مسلمان کا خیر خواہ ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت لیتے تھے تو آپ یہ بھی بیعت لیتے تھے کہ میں نماز قائم کروں گا, زکات دوں گا, تیسرے کہ ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا. تو ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے. حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ کسی مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اسے جنگ کرنا کفر ہے. ابو ہریرہ راوی ہیں صحیح مسلم کی حدیث کہ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان مال اور عزت حرام ہے. پھر مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, وہ اس پر ظلم نہیں کرتا, اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا, اس کی تذلیل نہیں کرتا. ایک آدمی کے لیے یہی شر بہت ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر کرے. آپ سے سنے فرمایا کہ اگر اہل ایمان کے ساتھ ایک مومن کا تعلق ویسے ہی ہے, یعنی اس کو ڈسکرائب کیا جائے تو ویسے ہی ہے جیسے کہ سر کے ساتھ جسم کا تعلق ہوتا ہے. وہ اہل ایمان کی ہر تکلیف کو اسی طرح محسوس کرتا ہے جس طرح سر جسم کے ہر حصے کا درد محسوس کرتا ہے. تو بہرحال جس طرح سے بخار میں انسان کا جسم بخار کی وجہ سے تکلیف محسوس کرتا ہے اور ہر عضو کو تکلیف ہوتی ہے, سارا جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے, اسی طرح سے مسلمانوں کا آپس میں تعلق ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کو تکلیف ہے تو دوسرا شخص پریشان ہو اٹھتا ہے. تو یہاں پر اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کی جو مثال ہے وہ ایک دیوار میں اینٹوں کی طرح ہوتے ہیں مسلمان, کہ ہر اینٹ دوسرے کو تقویت پہنچاتی ہے. تو آپ بتائیے کہ بھلا میں اور آپ یا ہم معاشرے میں کس طرح سے ایک دوسرے سے اس طرح سے بے حص ہو کر رہ سکتے ہیں کہ کسی کا پڑوسی بھوکا اور اسے خبر ہی نہ ہو, یا ہم آپس میں ہمارے تعلقات میں خرابی پیدا ہو. تو ہم کو تو تعلقات کو ایک دوسرے بہتر کرنا ہے, اور وہ ایسا اسوہ پیش کیا جا رہا ہے, ایسی خوبصورت زندگی یا ایسا خوبصورت اسوہ جس کی وجہ سے معاشرے میں خوشحالی آئے, جس کی وجہ سے آپس میں تعلقات خوشگوار ہوں. تو آپس میں اصلاح کرو. اب آگے جو کہا جا رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون. اب آپس میں جوڑنے کی بات کی جا رہی ہے, تو آپس میں جوڑنے کے لیے پھر آپ کو کن خرابیوں سے دور رہنا پڑے گا؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں, ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں, اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں, ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں. آپس میں ایک دوسرے پر تان نہ کرو, اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو. ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے. جو لوگ اس رویش سے باز نہ آئیں وہی ظالم ہیں. اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ آپس میں جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ اینٹ کی طرح ہوتے ہیں, جوڑنا سیمنٹ, تو اسی وقت ہوگا جب ہم ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں. اللہ تعالیٰ نے فرما دی کہ لا یسخر, نہ مذاق اڑاؤ, نہ تم کسی کو اس کی تذلیل کرو, تحقیر کرو. کیونکہ ایک انسان دوسرے کا مذاق کب اڑاتا ہے؟ جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے سپیریئر سمجھتا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے. اور بعض وقت یہ مذاق صرف زبان سے نہیں اڑایا جاتا بلکہ آنکھوں میں اشارے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے خائنۃ العیون, کہ وہ آنکھوں کے چھپے ہوئے راز تک جان لیتا ہے. تو ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہے, اسپیشلی جو یہ کچھ چیزیں جو پائی جاتی ہیں ٹین ایج میں بہت پائی جاتی ہیں. جب ایک انسان ایجڈ ہو جاتا ہے تو بہت کم ہو جاتا ہے, اس وقت غیبت زیادہ ہوتی ہے, لیکن یہ جو مذاق اڑانے والی یہ جو عادت ہے یہ ٹین ایج میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے, کہ آنکھوں میں اشارہ کر دیا, اللہ تعالیٰ نے وہ اشارہ بھی دیکھ لیا. یا لڑکیاں, کچھ بچے ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں, لڑکے ہو یا لڑکیاں, کہ ہمارے جیسا کوئی نہیں, یعنی ہم جو ہیں ویسا کوئی نہیں ہو سکتا, اور ہر ایک کا مذاق اڑانے لگتے ہیں. سمجھتے کہ ہر ایک میں کچھ نہ کچھ خرابی ہے, اور پھر کہتے کہ کسی کی ناک پکوڑا ہے, کسی کو کھانے کو یہ کہیں کہ ہائے بیچاری کیسے کھانا پکایا, مزہ ہی نہیں ہے ہاتھ میں. یعنی باتیں ہمدردی کی کریں گے لیکن ایک طرح سے مذاق اڑائیں گے سامنے والے کا. تو مردوں کو بھی خطاب ہے, عورتوں کو بھی خطاب ہے, دونوں کو الگ الگ خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ مذاق نہ اڑائیں کسی کی آنکھوں کا نہ کسی کی ناک کا, کہ آنکھیں کس نے بنائی, اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں. یا جو لطیفے آج بنتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا پٹھانوں پر, سردار جی پر جو لطیفے ہوتے ہیں, یا شوہر اور بیوی کے اوپر جو لطیفے بنائے جاتے ہیں, تو کہتے کہ اچھا یہ پٹھان ایسے ہوتے ہیں, کہتے ہیں اچھا سردار جی ایسے ہوتے ہیں, پنجابی ایسے ہیں, بنگلہ دیشی ایسے ہیں, یا پھر حیدرآبادی ایسے ہیں, بامبے کے ایسے ہیں, دہلی کے ایسے ہوتے ہیں, تو یہ سب کیا ہے؟ یعنی ایکچولی یہ سب قبیلے, خاندان, برادریاں جو بنائی ہیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں. تو اس طرح سے مذاق بنا لینا, ان ایک ٹرم بنا لینا کہ یہ تو ایسے ہیں وہ تو ویسے ہیں کسی کے ساتھ, یعنی ہر جگہ میں آپ دیکھیں اچھے اور برے دونوں لوگ پائے جاتے ہیں. چینی اور جاپانیز کی ناکوں پر مذاق بنانا, ان کی آنکھوں پر مذاق بنانا, اور ہمدردی کی آڑ میں مذاق کرنا, کسی کے لباس کو دیکھ کر مذاق اڑانا, توبہ دلہن بنی پھر رہی ہیں اپنی عمر کو بھی نہیں دیکھتی اگر کوئی اچھا لباس پہن لے, یا ان کی اماں کو تو دیکھو فیشن کا بھوت سوار ہوا ہے ان کے اوپر, چلیے فیشن کرنے, حالانکہ فیشن کرنا آتا تو نہیں ہے. اس طرح کی باتیں کرنا, یعنی کسی کو مطلب حقیر جاننا, تو یہ سب چیزیں اس سے منع کیا جا رہا ہے کہ مذاق نہ اڑائے. اور مذاق کیا ہوتا ہے کہ دوسروں کی تحقیر, دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھنا, اور اپنے آپ کو نیک یا اچھا سمجھنا, دوسروں کے ساتھ مل کر کسی کو اس کی تحقیر کر دینا, یہ مذاق ہوتا ہے. تو لوگوں کا نیکی کے لیے دل بھی کھل گیا, سمجھ آ گیا, لیکن مذاق اڑانا نہیں چھوڑا. نہیں, آج ہم دیکھتے کہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری باتیں سب کو معلوم ہیں لیکن مذاق اڑانا ختم نہیں ہوا. تو مرد مردوں کا مذاق اڑائیں یہ بھی جائز نہیں, اور عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے. تو کسی کے لباس پر ہنسنا, کسی کو اشارہ کر دینا, نقل اتارنا کسی کی, یا کسی کو عیب لگا دینا, یا لوگوں کی توجہ دلانا تاکہ وہ بھی ہنس پڑے اس پر, تو اس چیز کی ممانعت کی جا رہی ہے کہ کسی کی تضحیک کے طور پر, یعنی تضحیک کے طور پر کسی کو نشانہ بنانا اور پھر اس کی تحقیر کرنا, یہ سخت معیوب ہے اور اسلام ہم کو اس سے روکتا ہے, کیونکہ اسی سے پھر معاشرے میں فساد رونما ہوتا ہے اور اس فعل کو ناجائز قرار دیا گیا کسی کے مذاق اڑانے کو. دوسری بات بتائی گئی کہ آپس میں ایک دوسرے پر تان نہ کرو. ولا تلمزو انفسکم, تلمزو ایکچولی طنز تان کے معنی مت ہے, جو لمزہ ہے یا لمزہ ہے, ایکچولی لمزہ عربی زبان میں تیر کو کہتے ہیں. تیر آپ نے دیکھا ہوگا کتنا باریک نوکدار ہوتا ہے, یہ تلوار کا گھاؤ, یہ تلوار کی جو نوک ہوتی ہے, تو کہتے ہیں کہ جو تلوار کا زخم تو بھر جائے لیکن زبان کا زخم نہ بھرے, کہتے ہیں کہ زبان سے زخم لگانا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے. تو یہاں پر اس سے کہا جا رہا ہے کہ ولا تلمزو انفسکم, اپنے آپ کو تان نہ کرو. حالانکہ آپ دیکھیں کہ انسان بھلا اپنے آپ کو تان کر سکتے, اپنے آپ کو تیر چوب ہو سکتا ہے, وہ اپنے آپ پر تلوار کا وار کر سکتے, نہیں, لیکن ایکچولی تم دوسرے کو کرے تو اصل میں وہ تم پر خود ہو رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ویل لکل ہمزۃ اللمزہ, کہ تباہی ہے اس کے لیے جو منہ در منہ تان اور پیٹ پیچھے برائیاں کرنے کا خوف کرے. کچھ لوگوں کی عادت ہی ہوتی ہے, یعنی ان کی یا تو ان کی عادت بن جاتی ہے, عادت ثانیہ ہوتی ہے, یا وہ جان بوجھ کر کرتے ہیں کہ جب بھی ملیں گے طنزیہ بات کریں گے, نارمل بات کرنا ان کو آتی نہیں ہے, یا اگر جب بھی ملیں گے تو کسی نہ کسی کی غیبت کر رہے ہوں گے. تو کہا جا رہا ہے کہ ایک دوسرے پر تان نہ کرو, نہ غیبت کرو, اور نہ ہی پیٹ پیچھے برائیاں کرو. بلا تنابزو بالالقاب, تو نہ تان کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے, نہ ہی برے القاب سے یاد کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. اور برا القاب کیا ہوتا ہے؟ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ مطلب یہ ہم کیوں طنز کرتے ہیں, کیوں تان کرتے ہیں, یا کیوں یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں, کہ ہم اپنے خاندان کو سپیریئر سمجھتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ خاص طور سے پرابلم یہی ہوتا ہے کہ میرا میکا, میرے گھر والے, میرا خاندان, میرے بھائی بہن, میرے والدین اور سسرال والوں کو کمتر جانتے, کہ ان کا گھر, ان کا گھرانہ, ان کا خاندان ایسا, تمہارے چچا ایسے, تمہارے دادا ایسے, تمہارے, تو یہ اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ بھی چیز کے طنزیہ ہو جائیں گی باتیں, کہ سسرال والوں پر طنز کرنا, یا پھر سسرال والوں نے بہو کے میکے والوں پر طنز کرنا, یا ان کو کمتر سمجھنا, اپنے خاندان کو اچھا سمجھنا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ خاندانوں میں ایسا ہوتا ہے, ان کے گھر میں ایسا ہوتا ہے ہمارے گھر میں نہیں ہوتا, یا ہمارے گھر میں ایسا ہوتا ہے ان کے گھر میں ایسا نہیں ہوتا. تو یہ بھی چیز کیا ہو جائے گی, ایک دوسرے کو کمتر جاننا ہو جائے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ بے اسم الفسوق بعد الایمان, کہ ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت ہی بری بات ہے، یعنی پوسیبل ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک مومن شخص ہو اور وہ دوسروں پر طنز کرے، ایک مومن شخص ہو وہ دوسروں کا مذاق اڑائے، ایک مومن شخص ہو وہ دوسروں کی بے عزتی کرے، ایسا ایمان کے ساتھ یہ سارے کام ہو ہی نہیں سکتے، یہ ایک بغیر ایمان والا شخص تو کر سکتا لیکن ایمان والا نہیں کر سکتا. اب آپ دیکھیں کہ بعض وقت کیسا ہوتا ہے کہ یا تو سسرال والے بہو کی بے عزتی کرتے ہیں، یا بہو کی برائیاں کرتے ہیں، یا بہو کے میکے والوں کی برائیاں کرتے ہیں، یا پھر بہو کو اگر ایسا موقع مل جائے تو وہ سسرال والوں کی برائیاں کرتی ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں اسی میں ہوتا ہے. جیسے یعنی بہو کی برائیاں بیان کی جاتی ہیں، اور ساسوں کا بھی ایک دن ہوتا ہے، ساسیں پھر برائیاں بیان کرتی ہیں. جب بیٹیوں کے گھر جاتی ہیں تو بہوؤں کی برائیاں ہوتی ہیں، اور جب بہو میکے آتی ہے تو ساسوں کی برائیاں ہوتی ہیں. یا پھر آپس میں اپنے ہم عمر لوگ بیٹھے تو ساری ساسیں اگر مل جائے تو بہو کی برائیاں شروع ہو جاتی ہے، کہ عجیب عجیب باتیں ہوتی کہ بس کیا کریں، قسمت خراب ہے، بہو خراب مل گئی، بدتمیز ہے، بد اخلاق ہے، کچھ کام نہیں آتا ہے، بچے تو سنبھلتے نہیں، اس سے سلیقہ مندی تو بالکل چھو کر بھی نہیں گزری، اور پتہ نہیں کیا کہ اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں. تو اب یہاں دیکھیں کہ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے گھر کے حالات خراب ہوں گے. آپ اپنے گھر کی باتیں باہر والوں سے کہیں گے تو کیا ہوگا، وہ تو پھر باہر والوں کو موقع مل جائے گا. جو بھی مسائل ہے گھر میں حل کریں، نہ ان کے خاندان کو برا بھلا بولا جائے. بھلا بہو کا خاندان کیسے برا ہو سکتا ہے، یا بہو کو جو گھر میں آئی ہے اس کا سسرال کیسے خراب ہو سکتا ہے. اس کو سمجھنا چاہیے کہ میرے والدین نے مجھے جس گھر میں دیا ہے تو اپنے برابر کا سمجھا ہوگا، جبھی تو دیا ہے. تو نہ سسرال والے خراب ہیں نہ میکے والے خراب ہیں، دونوں برابر ہیں، اور دونوں میں بیلنس قائم کرنا چاہیے. تو لہٰذا ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو، اور مملم یہ تو فلاح ظالم، جو کوئی توبہ نہ کرے یعنی سویر سے باز نہ آئے تو پھر وہ ظالم ہے. تو آپ خود دیکھیں کہ کتنا بڑا یہ ظلم ہے، گناہ ہے، اگر کوئی اس طرح کے کام کرتا ہے. پھر لقب کی بات کی گئی ہے کہ لقب بھی نہ دو، بالالقاب کی بھی بات آئی ہے. لقب کیسے ہوتا ہے، جیسے کہ کسی کو کہنا کہ فلاں موٹا ہے، فلاں کالا ہے، فلاں ایسا ہے، یعنی برے القاب سے یاد کرنا، تو یہ چیز غلط ہے. جیسے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اپنے ٹیچر کا نام رکھ دیتے ہیں کہ اچھا دیکھو وہ ہٹلر چلی آ رہی ہیں، یا اس طرح کی بات ہے، تو یہ چیز غلط ہے. ایسے برے القاب سے نہ پکارو. ہاں، جو اگر پہچاننے کے لیے اگر تم نے کچھ نشانی بتائی ہے تو وہ اچھا لقب بھی ہوتا ہے، جیسے عمر فاروق یہ اچھا لقب تھا، فاروق ان کو کہا گیا، ابو بکر صدیق کو صدیق کہا گیا، یہ اچھا لقب ہے. اور بعض لقب اچھے نہیں بھی ہوتے ہیں، ویسے ذہن کو اتنے اچھے نہیں لگتے ہیں لیکن وہ پڑ جاتے ہیں، جیسے ابو ہریرہ کہ بلی کے باپ، ہریرہ بلی کو کہتے ہیں، لیکن ان کا لقب پڑ گیا تھا، لہٰذا اسی نام سے وہ مشہور ہوئے. تو ایسی جو اگر اسی نام سے کوئی مشہور ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن کسی کو نام رکھنے کے لیے برے القاب سے یاد کرنا منع کیا گیا، ناجائز ہے. پھر اسپیشلی اب یہ والی آیت میں جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں، پیچھے جو تھا وہ زبان سے کرنے والے کام تھے، اور یہاں پر جو کچھ چیزیں بتائی گئی ہیں زبان سے بھی ہیں اور کچھ دل کی بھی باتیں ہیں. تو یہاں پر پیچھے ہم نے کیا پڑھا کہ مذاق نہ اڑائیں، نہ مرد مردوں کو مذاق اڑائیں، نہ عورتیں عورتوں کو مذاق اڑائیں، نہ ایک دوسرے پر تان کریں، نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کریں. ٹھیک ہے، یہ تین چیزیں ہم نے پڑھی. اب یہ باقی کی جو باتیں بتائی جا رہی، باقی کی تین چیزیں، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. تجسس نہ کرو، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. کہ تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے، دیکھو تم خود اس سے گھن کھاتے ہو، یہ تم اسے خود ناپسند کرو گے. دیکھو تم خود اس سے گھن کھاتے ہو، اللہ سے ڈرو، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے. اب یہاں پر بات کی گئی ہے اجتنب کثیر من الظن، یہاں پر گمان سے منع نہیں کیا گیا بلکہ بچنے کے لیے کہا گیا کہ بچو گمان سے، کیونکہ کیا ہوتا ہے، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ سارے گمان گناہ نہیں ہوتے. جیسے چھوٹی سی مثال ہے کہ آپ کے گھر میں کام کرنے والی آئی، اور ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنی کچھ انگوٹھی یا کوئی چیز اپنی جیولری نکال کے رکھ دی ہو، اب اس کے جانے کے بعد آپ کی انگوٹھی یا وہ چیز آپ کی مل نہیں رہی ہے جیولری، تو آپ فوراً گمان کرنے لگے کہ اچھا وہ کام والی آئی تھی، اس نے لی ہوگی. اور دو تین دن کے بعد صفائی کرتے ہوئے آپ کو ٹیبل کے نیچے سے آپ کی انگوٹھی مل گئی، تو آپ نے کیا کر لیا، برا گمان کر لیا. تو یہ گمان گناہ ہو جائے گا. تو جب تک یہ تصدیق نہ ہو جائے خبر کی، آپ کسی پر اس طرح سے الزام نہیں لگا سکتے. کوئی آپ یہ کام کرنے والی سمجھے لیٹ آئی، اب آپ فوراً گمان کر لیں کہ طنز ہمارا کیسا ہوتا ہے کہ لو میم صاحبہ آ گئیں، بیگم صاحب آ گئیں، تو یہ طنز کی اصل میں آپ نے. تو گمان نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے بیچاری کو کوئی مشکل پیش آ گئی ہو. تو گمان، سارے گمان گناہ نہیں ہوتے ہیں، لیکن کچھ گمان گناہ ہوتے ہیں، کیونکہ کچھ تو آپ کو کرنا پڑے گا. پھر اس مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کہ جیسے زیادہ تر جو بدگمانیاں ہوتی ہیں وہ میکے اور سسرال کے رشتے داروں میں ہوتی ہیں، یعنی بعض اوقات نندے بھاوجوں میں ہوتی ہیں، دیورانی جٹھانی میں ہوتی ہے، یہ بعض اوقات ہسبینڈ وائف میں بھی ہو جاتی ہے۔ تو بدگمانی کیا ہے کہ مثال کے طور پر دو لوگ باتیں کرتے بیٹھے ہوں، یعنی دونوں بہنیں آپس میں بات کر رہی ہوں، یا سمجھے ماں اور بیٹی بات کر رہی ہوں، اب بھابھی کچن میں تھی، اب کچن سے جیسی وہ واپس آئیں اتفاق سے آپ کی بات ختم ہو گئی، یعنی دو بہنوں کی بات ختم ہو گئی یا ماں بیٹی کی بات ختم ہو گئی، اب بھابھی نے خود ہی سمجھ لیا کہ ہاں ضرور میرے بارے میں بات کرے ہوں گے، اب وہ ناراض ہو گئی اور اپنے کمرے میں بند ہو گئی، تو یہ کیا ہوا؟ بدگمانی ہو گئی۔ تو لہٰذا بدگمانی سے منع کیا جا رہا ہے۔ پھر کسی نے کسی کی غلطی سے چپل پہن کر چلا گیا، تو اب کیا دل میں گمان کر لیا کہ اچھا انہوں نے میری چپل چوری کر لی، تو یہ اس طرح سے بھی گمان نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، یعنی کئی دفعہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا، ایسا ہوتا ہے ساتھ میں ہمارے، جب بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے تو ہمارے شوز چینج ہو جاتے ہیں، ہماری چپل چینج ہو جاتی ہے، تو بدگمانی نہیں کرنا چاہیے کہ اچھا انہوں نے ہماری جان بوجھ کر اپنی تو پرانی چھوڑ دی اور ہماری نئی پہن کر چلے گئے، تو یہ کہنا بھی غلط ہے۔ پھر ڈاکٹرز ہیں، ٹیچرز ہیں، یا کوئی بھی معاشرے کے وہ لوگ ہوں، تو کسی کے بھی نہ ہم کو ان کے تعلق سے بدگمانی کرنی ہے، نہ ان کے برے نام رکھنے ہیں، نہ برے القاب سے ان کو یاد کرنا ہے۔ بعض اوقات مائیں اتنا غلط کام کرتی ہیں کہ اپنے بچوں کی تربیت میں ہی ایک طرح سے دراڑ پیدا کر دیتی ہیں، بچوں کو جاسوس بنا دیتے ہیں کہ جاؤ ذرا جا کے دیکھ کر آؤ تو پھوپھی کیا بات کر رہی ہیں، جاؤ ذرا دیکھ کر آؤ دادی کیا بات کر رہی ہیں، تو بچوں کو تجسس پر مجبور نہ کریں، کہ ان کے دل میں یہ نہ پیدا کرے کہ تم جاؤ اور دیکھ کر آؤ کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا نہ بدگمانی پیدا کرے، نہ خود بدگمان ہو، نہ دوسروں کو بدگمان ہونے کا موقع دیں۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف میں بیٹھے تھے اور صفیہ رضی اللہ عنہ آپ سے ملنے آئی تھی، تو واپسی پر اللہ کے رسول ان کو چھوڑنے کے لیے حجرے تک آئے، راستے میں دو شخص وہاں سے جا رہے تھے صحابی، تو اللہ کے رسول ان کو روک کر کہا کہ ٹھہرو، اور کہا کہ یہ میری بیوی صفیہ ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ استغفر اللہ یا رسول اللہ، یعنی کہ ہم آپ کے تعلق سے بدگمانی کریں گے، تو آپ نے فرمایا کہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح گردش کر رہا ہے، تو کہیں ہو سکتا ہے تمہارے دل میں خیال ڈال دے، لہٰذا کسی کو بدگمانی کا موقع بھی نہ دے۔ تو اجتنب کثیر من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسس ولا یخطب۔ تیسری بات کیا کہی کہ تجسس نہ کرو، اور تجسس کیا ہے؟ یہ جاسوسی سے ہی نکلا ہے، کہ دوسروں کی ٹوہ میں رہنا، دوسروں کے باتیں کان لگا کر سننا۔ تو یہ ٹوہ لگانا کیا ہے کہ اچھا پڑوس میں کیا ہو رہا ہے، پڑوس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، اچھا خوب برتن پٹکنے کی آواز آ رہی ہے، ضرور میاں بیوی میں لڑائی ہوگی، اچھا زور زور سے باتوں کی آواز آ رہی ہے، اچھا ساس بہو میں جھگڑا ہو رہا ہے، تو اس طرح سے دوسروں کی ٹوہ میں رہنا اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں اس سے سوائے نقصان کے کچھ نہیں ہو سکتا ٹوہ میں رہنے سے، تو لہٰذا اسپیشلی کہا گیا کہ کسی کی ٹوہ میں نہ رہو، کیونکہ یہ بھی ایک گناہ کا کام ہے۔ پھر آخری جو بات بتائی گئی کہ وہ ہے غیبت، اور یہ سب سے ورسٹ چیز ہے، اور آپ دیکھیں کہ غیبت ایسی چیز ہے کہ ہم بہت کچھ کر لیں لیکن غیبت یہ چھوٹتی نہیں ہے ہم سے، اور کیسے چھوٹے یہ غیبت کہ اس کے لیے پھر کچھ چیزیں ہم کو کرنا پڑے گی۔ اور غیبت ہوتی کیا ہے؟ غیبت کا روٹ پٹ وہی غیب سے نکلا ہے، یعنی کسی کی غیر موجودگی، اس کی موجودگی نہ ہونا۔ تو جب صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر ہم کسی کی غیبت کریں، جیسے مثال کے طور پر کسی میں کوئی برائی پائی جاتی ہے اور ہم اس کی وہ برائی بیان کر رہے ہیں، تو اس میں وہ موجود ہو برائی، تو آپ نے فرمایا کہ یہی غیبت ہے، اور اگر اس میں اگر وہ برائی موجود نہیں ہے تم پھر بھی کرے تو یہ تو بہتان ہوگا، جو اس سے بھی بڑھ کر ایک گناہ اور ایک درجہ اور بڑا گناہ ہے۔ تو یہاں پر غیبت کرنے سے منع کیا جا رہا ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ نہ تم ٹوہ میں رہو، نہ تم کسی کی غیبت کرو۔ اور اس کو تشبیہ کس سے دی گئی ہے؟ کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کے خون گوشت کھانے سے۔ اور آپ دیکھیں کہ ویسے بھی بھائیوں کو بہنوں سے محبت بہت ہوتی ہے، تو ہم زندہ انسان کا ہی خون سوری گوشت کھانا کوئی پسند نہ کرے، کہ بھلا کوئی انسان بھی انسانوں کا گوشت کھاتے ہیں، اس کو تم آدم خور کہیں گے نا، تو وہ بھی اپنے بھائی کی، بھلا اپنے بھائی کا گوشت کون کھا سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ دیکھو تم خود کس گھن کھاتے ہو اس سے، تم اس کو تم کس طرح سے کراہت تمہیں آتی ہے، اور وہ بھی مرے ہوئے بھائی کا۔ تو اس سے مطلب تشبیہ دی جا رہی کہ ایک شخص ڈیڈ باڈی پڑی ہے، اور ایک آ رہا ہے اس کو ایک پیس کاٹ رہا ہے کھا رہا ہے، دوسرا آ رہا ہے چھری کانٹے سے ایک پیس کاٹ رہا ہے کھا رہا ہے، آپ خود بتائیے کیسے لگے گا کہ یہ فلاں پیس بہت اچھا ہے، اور وہ بیچارہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ تو آلریڈی مر چکا ہے، ڈیڈ باڈی ہے۔ تو اسی طرح سے جو شخص موجود نہیں ہے ابھی ہمارے سامنے، تو آپ اس کی برائی کیسے کر سکتے، کیونکہ اس کو وہ اپنا دفاع کرنے کے لیے موجود بھی نہیں وہاں پر۔ اگر وہ سامنے موجود ہے، اگر کچھ بات کرنا ہے تو وہاں کرو تاکہ وہ اپنا دفاع کر سکے، لیکن وہ موجود نہیں ہے اور تم اس کے پیچھے اس کی برائی کرے، تو یہی غیبت ہے، اور اس کو بالکل ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ اور علماء کرام کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ ہے، جب تک کہ آپ سامنے والے سے معافی نہ مانگ لیں معاف نہیں ہوگا، یا اس کی مغفرت کی دعا نہ کریں، یا غفر اللہ لنا ولکم، کہ اے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے اسے بھی اور ہمیں بھی۔ اور جب اللہ کے رسول سے پوچھا گیا تھا، جب اللہ کے رسول نے ایک دن پوچھا صحابہ سے کہ تم جانتے کہ مفلس کون ہے، تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم تو اس کو مفلس جانتے جس کے پاس درہم اور دینار نہ ہو. تب آپ نے فرمایا تھا کہ میری امت کا مفلس وہ شخص ہوگا جو بہت سارے نیک عمل لے کر آئے گا, لیکن کسی کی غیبت کی ہوگی, کسی کا حق مارا ہوگا, کسی کی زمین ہتھیائی ہوگی اور کچھ نہ کچھ اس طرح سے زیادتی کی ہوگی, تو اس کی تمام نیکیاں لے کر دوسرے کو دے دی جائے گی جس کے ساتھ اس نے یہ کیا ہوگا. اور پھر جب اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جائے گی اور لوگوں کے حقوق باقی رہے گے اس پر, تو اب ان لوگوں کی برائیاں لے کر اس کے کھاتے میں ڈال دی جائے گی. تو آپ سوچے کہ کتنا مفلس اور قلاش شخص ہوا وہ کہ نیکیاں لے کر آیا تھا لیکن آخر کیا ہوا کہ اس کو دوسروں کے گناہ سمیٹ کر جانا پڑا. تو یہ کب زیادہ ہوتا ہے, غیبت کب زیادہ ہوتی ہے؟ جب ہم کان لگا کر سننا چاہیں, جب ہم اچھا ہاں بتاؤ تو صحیح کیا ہوا, جب سامنے لگتے اچھا تم نے سنا فلاں کے ساتھ کیا ہوا بتاؤ, جب ہم اس طرح سے ایٹیٹیوڈ ظاہر کریں گے تو سامنے والا تو ہم کو بتانے لگے گا. اور یہ جو فضولیات ہے, ایکچولی آپ دیکھیں کہ مومن کا وقت تو بہت ہی اچھے کاموں میں گزرتا ہے. تو غیبت وہ ہے کہ اگر جس کی آپ غیبت کر رہے ہیں وہ اگر سن لے تو اس کو وہ بات بری لگے اور وہ چیز وہ برائی اس میں آلریڈی موجود ہو تو تب بھی نہیں کرنا ہے. اب بعض آپ دیکھیں کہ ابھی رمضان ہے, سمجھے اب رمضان ہوتا ہے, رمضان میں لوگ جاتے آتے ہیں, مسجدوں میں بھی آتے ہیں, کچھ خواتین آتی ہیں, لیکن وہاں بھی بیٹھے بیٹھے کیا ہوتا ہے کہ ذرا سا بیچ میں نماز میں وقفہ ملتا ہے وہاں پر بھی غیبت شروع, راستوں میں غیبتیں شروع, چلتے چلتے بھی غیبت شروع. اور ایکچولی یہ جو ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ اچھا دیکھو میں صرف تم سے ہی بات کر رہی ہوں, تم کسی سے نہ کہنا, ٹھیک ہے؟ اور پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ ہر کوئی دوسرے سے کہتے کہ دیکھو صرف میں تم سے کہہ رہی ہوں, تم کسی سے نہ کہنا. تو ایسا نہیں, وہ بات کبھی رکتی نہیں ہے بلکہ بات وہ آگے پہنچتی چلی جاتی ہے, اور سلینڈرز جو ہے کبھی اسٹاپ نہیں ہوتے ہیں بلکہ یہ آگے پھیلتے چلے جاتے ہیں. تو ہم ہی کیوں کہیں, ہم کیوں نہ اپنی زبان کو خاموش کر لیں. اور یہ اس وقت ختم ہوگا جب آپ سننا نہ چاہیں. اگر آپ کو 10 لوگ بھی پیچھے پڑے آپ کہ سنو سنو سنو, آپ کے کان میں بولنا چاہ رہے ہوں, آپ سے سرگوشی کرنا چاہ رہے ہوں, لیکن آپ کیا کریں اپنے کان بند کر دیں اور کہیں کہ میں سننا ہی نہیں چاہتا, تو پھر کیا ہوگا, یہ غیبت کا خاتمہ ہوگا, ادر وائز یہ غیبت ختم نہیں ہو سکتی. اور وہی والی بات ہے کہ غیبت کیا ہے, کہ اگر اس میں موجود ہے وہ برائی تو غیبت ہوگی, اور اگر اس میں وہ برائی موجود نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا, وہ ایک طرح سے بہتان ہوگا جو اس سے بھی بڑا گناہ ہے. اور یہ خواتین میں زیادہ ہوتی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا, تو بلکہ مردوں میں بھی ہوتی ہے لیکن خواتین میں زیادہ ہوتی ہے. تو لہٰذا ہم کو, مجھے اور آپ کو اس سے بچنا ہے. آپ خود سوچیں کہ اتنی مشکل سے ہم یہ عبادات کرتے ہیں, نیکیاں کرتے ہیں, تو کیا ہم ایسی اپنی عبادت اور نیکیاں دوسروں کے کھاتوں میں ڈال دیں؟ تو لہٰذا اس سے ہم کو بچنا ہے کہ غیبت سے ہم بچیں. تو جو سکسیزفل پیپل ہوتے ہیں وہ آئیڈیاز کو ڈسکس کرتے ہیں, اور جو انسکسیزفل ہوتے ہیں, جو کامیاب نہیں ہوتے, وہ کیا کرتے ہیں, دوسروں کے لوگوں کے بارے میں ڈسکشن کرتے ہیں کہ فلاں کے بارے میں سنا, فلاں کے بارے میں سنا. تو اب ہم خود اپنے بارے میں غور کر لیں, سوچیں اپنے بارے میں کہ میں لوگوں کو زیادہ ڈسکس کرتی ہوں کہ میں آئیڈیاز زیادہ ڈسکس کرتی ہوں, کہ میرے ذہن میں آئیڈیاز آتے ہیں کہ میں کیا کروں امت مسلمہ کی بھلائی کے لیے. قتادہ کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ جس طرح اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا منع کیا گیا ہے, اسی طرح زندہ بھائی کی غیبت کرنے کو بھی منع کیا گیا ہے. تو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کوئی نہیں کھا سکتا, تو غیبت کو مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے سے تشبیہ دی گئی ہے. اور غیبت سے انسان فضولیات میں مشغول ہو جاتا ہے, نیکیوں میں پیچھے ہو جاتا ہے, کوئی تعمیری کام نہیں کر سکتا. آپ دیکھیں, جو آپ نے دیکھا ہوگا کچھ خواتین کو آپ کے خاندان میں آپ کو مل جائے گی, یا آپ کے ملنے جلنے والوں میں آپ کو ایسے کچھ لوگ مل جائیں گے کہ جن سے آپ پناہ مانگتے ہوں, یا اللہ یہ آ گئی, آپ کیسے ان سے پیچھا چھوڑائیں. کیونکہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی کہ آتے سے بغیر سانس لیے برائی کرنا شروع, بغیر سانس لیے بدگمانی شروع, بغیر سانس لیے طنز کرنا شروع. تو ایسے لوگوں سے گھبراہٹ ہوتی ہے ملنے سے کہ یہ اللہ ان سے نہ ہی ملاقات ہو تو اچھا ہے. تو اپنی زندگی کو دیکھیں, آرگنائز کریں کہ ہم اللہ نہ کرے کہ اس میں غیبتیں ہیں, فضولیات ہیں یا پھر کنسٹرکٹیو کام ہیں. تو بہرحال غیبت ایک انتہائی قبیح بیماری ہے یا قبیح گناہ ہے جس سے منع کیا جا رہا ہے, اور اکثر علماء کرام نے اس کے اوپر بہت کچھ کہا اور لکھا ہے. کیونکہ انسان سے بہت سارے گناہ چھوٹ جاتے ہیں. الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم شراب نہیں پیتے, بے حیائی کے کام نہیں کرتے, ہم دوسرے اور بھی الحمدللہ جھوٹ نہیں بولتے, کچھ نہیں کرتے, لیکن جو چیز ہم سے ہو جاتی ہے وہ کیا ہے, غیبت ہے. تو غیبت سے اس وقت ہم بچ سکتے ہیں کہ جب ہم سنیں ہی نہ سامنے والے کی بات, اگر کوئی سنائے تو ہم اس کی بڑائی بیان کر دیں, بلکہ اس کی کوئی جو اچھی بات ہے وہ بتا دیں. جیسے کوئی آپ کے پاس کسی کا غیبت کر رہا تھا, آپ کیسے بچ سکتے ہیں غیبت سے کہ آپ کہہ رہے کہ اچھا آپ ایسا کہہ رہی ہیں لیکن ہم نے تو ان کو بہت اچھا دیکھا, ان میں تو فلاں فلاں خوبی ہے. تو جیسے آپ خوبی کا ذکر کریں گے نا, سامنے والا بھی اپنا ٹاپک بدل لے گا اور وہ پھر خاموش ہو جائے گا, یا پھر کم از کم برائی کرنے سے بچ جائے گا. تو اس وجہ سے ہم غیبت سے پھر بچ سکتے ہیں. اور بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اپنے ظلم کی داستانیں ہر ایک کو سناتے رہیں کہ میرے سسرال میں مجھ پر یہ ظلم ہوا، میرے شوہر مجھ پر یہ ظلم کرتے ہیں، فلاں نے میرے ساتھ یہ ایسا کیا، تو ہر ایک کو سناتے رہتے ہیں، تو یہ بھی سبق عبرت میں آ جائے گا، کیونکہ آپ صرف اس شخص کو سنا سکتے ہیں جو آپ اس ظلم کو دور کرنے کی طاقت رکھتا ہو، ہر ایک کو نہیں سنا سکتے۔ تو ہر ایک کے آگے اپنے دکھ کے غم کے دکھڑے لے کر بیٹھ جانا اور فلاں فلاں نے آپ کے ساتھ یہ کیا تھا وہ سنانا، یہ بھی چیز درست نہیں، کیونکہ اس سے بھی ٹائم ویسٹ ہوتا ہے اور کوئی زندگی کا صحیح مقصد سامنے واضح طور پر نہیں آتا۔ پھر اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ آگے کی آیت دیکھیں، یا ایھا الناس ان خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہاری قومیں اور برادیاں بنا دی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، در حقیقت اللہ کے نزدیک تمہیں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہیں قبیلے اور برادریاں۔ اب دیکھیں، یہاں پر قبیلے اور برادریاں پہچاننے کے لیے بنائی گئی ہیں، یہ سپیریئر اور کسی کو کمتر ثابت کرنے کے لیے نہیں بنائی گئی۔ لیکن ہمارے یہاں پر کیا ہو گیا ہے آج کل کہ اچھا، ہم تو ہمارے خاندان سے باہر شادی کرتے ہی نہیں ہیں، فلاں رشتے کو ٹھکرا دے کیونکہ وہ ہمارے خاندان کے نہیں ہیں، فلاں رشتے کو ٹھکرا دے کیونکہ وہ ہمارے کنٹری کے، ہمارے شہر کے نہیں ہیں، تو یہ چیز غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاندان اور قبیلے اور برادریوں سے پہچان کے لیے بنائے ہیں، اس لیے نہیں بنائے ہیں کہ تم اپنے خاندان کو بڑا سمجھنے لگو، تو ہم تو بس اپنوں میں شادی کریں گے۔ جبکہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ یہ چار چیزوں پر نکاح کیا جاتا ہے، لیکن جس میں سے سب سے پہلی چیز کیا دیکھی جائے گی؟ دینداری۔ تو تم دینداری کی بنیاد پر رشتہ قبول کرو۔ پھر ہم آپس میں، ہو سکتا ہے ہمارے خاندان الگ ہوں، قبیلے الگ ہوں، شہر الگ ہوں، کنٹریز الگ ہوں، لیکن جب کلمہ پڑھ لے تو سارے مسلمان ایک ہو گئے۔ تو آج لیکن ہم نے اپنے آپ کو کس طرح سے قبیلوں اور برادریوں میں بانٹ لیا ہے، شیخ، سید، مرزا، افغانی اور پتہ نہیں کیا کیا ہم نے اپنے نام رکھ لیے ہیں، اور پھر قبیلوں کے حساب سے، خاندانوں کے لحاظ سے ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، تو یہ چیز بہت غلط ہے۔ اور اسی کو دراصل حمیت الجاہلیہ کہا گیا کہ بس صرف میرا خاندان، میرا قبیلہ، ہم سپیریئر ہیں، ہماری نیشن، ان کی ہمت کیسے کہ ہم سے آگے بڑھ سکے، ہماری نیشن سب سے اچھی ہے، تو یہ چیز غلط ہے، جس کو ریسزم بھی کہا جاتا ہے، اور یہ ہمارے دین میں جائز نہیں ہے۔ تو ہمارا تو دین بھی ایک ہے، حرم پاک بھی ایک، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں پر تو کہیں جاتے ہیں کہ زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ لہٰذا ہم نے اپنے نام سید، مرزا، افغان رکھ دیے، لیکن کہتے ہیں کہ تم سبھی کچھ بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو، تو ہمارا نام کیا ہے؟ مسلمان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر کون ہے؟ جو تقوی میں سب سے آگے ہوگا۔ اور اللہ کے رسول نے خطبہ جو دیا تھا حجت الوداع کے موقع پر، تب آپ نے فرمایا تھا کہ نہ کسی گورے کو کالے پر، نہ کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، نہ کسی اجمی کو عربی پر، نہ کسی عربی کو اجمی پر، بلکہ تم سب میں اللہ کے نزدیک وہ سب سے پسندیدہ ہے جس کے اندر اللہ کا تقوی زیادہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ابن اس ایک اور حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ مسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں اور تمہارے مال نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سے حسب نسب نہیں پوچھے گا، بلکہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو جس نے اپنے آبا و اجداد پر اور خاندان پر فخر کیا، تو اس کی کل قیامت کے دن اس کی تحقیر کی جائے گی۔ یہ بدوی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو کہ ہم متی ہو گئے، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کر لو تو وہ تمہارے اعمال کے اجر میں کوئی کمی نہ کرے گا، یقیناً اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ حقیقت میں تم مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی سچے لوگ ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو، حالانکہ اللہ زمین میں اور آسمانوں کی ہر چیز کو جانتا ہے اور وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے، یہ لوگ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ان سے کہو اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ اللہ تم پر اپنا احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی، اگر تم واقعی اپنے دعوی ایمان میں سچے ہو۔ اللہ زمین اور آسمانوں کی ہر پوشیدہ چیز کا علم رکھتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو سب اس کی نگاہ میں ہے۔ سورہ قاف، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف والقرآن المجید، بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد۔ قاف قسم ہے قرآن مجید کی، بلکہ ان لوگوں کو تعجب اس بات پر ہوا کہ خبردار کرنے والا خود انہی میں سے ان کے پاس آ گیا۔ پھر منکرین کہنے لگے، یہ تو عجیب بات ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ واپسی تو عقل سے بعید ہے، حالانکہ زمین ان کے جسم میں سے جو کچھ کھاتی ہے وہ سب ہمارے علم میں ہے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے۔ سورہ قاف مکی سورت ہے اور اس میں خاص طور سے آخرت کے تعلق سے بتایا گیا ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس سورت میں ایمان کے اصول بتائے گئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس کی تلاوت کیا کرتے تھے، تو بس ہمیں بھی چاہیے کہ اسے جمعہ کے خطبے میں یا جمعہ کی نماز میں پڑھا جائے، عید کی نماز میں پڑھا جائے، اور یا پھر صبح کی نماز میں پڑھا جائے، تاکہ ہمارے اندر وہ اصول تازہ ہوں کہ اصل ایمان کیا ہوتا ہے اور آخرت کیا ہے۔ اب یہاں پر آیت نمبر 1 اور 2 میں قرآن کی عظمت کا ذکر کیا گیا ہے، اس کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، اس کے عجائب بے انتہا ہیں، لہٰذا ہم پر واجب ہے کہ اس کی اتباع کریں، اس کے احکامات کی پابندی میں صورت اختیار کریں اور اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو اب میں اور آپ ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں، اور الحمدللہ ہم ایک پورے اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر احسان ہے، آپ دیکھیں کہ ہم یہ 30 دن میں الحمدللہ ہم پورے قرآن کی مختصر تفسیر سے گزر گئے، اور الحمدللہ ہم نے اس میں بہت کچھ سیکھا، کم از کم ہم نے کچھ اس حد تک تو سیکھ لیا کہ جس سے ہماری اس دنیا کی زندگی سنور سکتی ہے، اور اس دنیا کی زندگی میں ایسے اعمال ہم انجام دے سکتے ہیں جس سے ہماری آخرت کامیاب ہو سکتی ہے انشاءاللہ۔ تو اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ اس میں جو اوصاف ہیں قرآن مجید میں اور اس کے جو عجائب بتائے گئے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہم پر واجب ہو جاتا ہے کہ ہم اس کی قرآن کی ہر بات کی اتباع کریں اور اس کے احکامات کی پابندی میں ہم جلد بازی دکھائیں، صورت اختیار کریں۔ بلکہ ان لوگوں نے جس وقت حق ان کے پاس آیا اسی وقت اسے صاف جھٹلا دیا، اسی وجہ سے ابھی الجھن میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی حق کس کو کہا گیا؟ قرآن کو۔ تو قتادہ کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ جس نے حق کو ترک کیا اس کے دین کے معاملات اس پر مشتبہ ہو جاتے ہیں، یعنی جو قرآن کو ڈینائی کرے گا، جو قرآن کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو اپنا رہنما بنائے گا، اس کی پوری زندگی پھر گڑمڑ ہو جاتی ہے اور وہ صحیح راستہ نہیں پا سکتا اور نہ اس کو پھر ہدایت مل سکتی ہے۔ اچھا تو کیا انہوں نے کبھی اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا کس طرح ہم نے اسے بنایا اور آراستہ کیا اور اس میں کہیں کوئی رکھنا نہیں ہے، اور زمین کو ہم نے بچھا دیا اور اس میں پہاڑ جمائے اور اس کے اندر ہر طرح کے خوش منظر نباتات اگا دی۔ یہ ساری چیزیں آنکھیں کھولنے والی اور سبق دینے والی ہیں ہر اس بندے کے لیے جو حق کی طرف رجوع کرنے والا ہو، اور آسمان سے ہم نے برکت والا پانی نازل کیا، پھر اس سے باغ اور فصل کے غلے اور بلند بالا کھجور کے درخت پیدا کر دیے جن پر پھلوں سے لدے ہوئے خوشے تہ بر تہ لگتے ہیں۔ یہ انتظام ہے بندوں کو رزق دینے کا۔ اس پانی سے ہم ایک مردہ زمین کو زندگی بخش دیتے ہیں، مرے ہوئے انسانوں کا زمین سے نکلنا بھی اسی طرح ہوگا۔ یہ ہم بار بار مثال پڑھ رہے ہیں۔ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم اور اصحاب رس اور سمود اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی اور ایکا والے اور تبا کی قوم کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں، ہر ایک نے رسول کو جھٹلایا اور آخر کر میری وعید ان پر چسپاں ہو گئی کہ پہلی بار کی تخلیق سے ہم عاجز تھے، مگر ایک نئی تخلیق کی طرف سے لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر انسان غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے پہلی دفعہ تخلیق کی، پوری کائنات بنائی اور انسان کو پہلی دفعہ پیدا کی، نہیں عدم سے وجود میں لایا۔ تو جب اللہ تعالیٰ پہلی دفعہ پیدا کرنے پر قادر ہے تو کیا دوسری دفعہ پیدا نہیں کر سکتا؟ دوسری دفعہ پیدا کرنا تو اور آسان ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کرنا سکا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی ریسرچ ہو رہی ہے، انسان کہاں پہنچ گیا آسمانوں پر، خلاؤں میں اس نے کمندیں ڈال دی ہیں، راکٹس بھیج دیے ہیں اور کیا کچھ وہاں پر یعنی اس نے ریسرچ کر لیا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر غور کر کے اللہ پر ایمان نہیں لا سکا۔ تو اتنی اجازت سے کوئی فائدہ نہیں اگر وہ ایمان نہ لا سکے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تهيد ونفق في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو ہم جانتے ہیں، ہم اس کی رگی گردن سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور ہمارے اس براہ راست علم کے علاوہ دو کاتب اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہر چیز لکھ رہے ہیں، کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا جسے محفوظ کرنے کے لیے ایک حاضر باش نگران موجود نہ ہوں۔ پھر دیکھو کہ وہ موت کی جانکنی حق لے کر آ پہنچی، یہ وہی چیز ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا، یہ تو بھاگتا تھا، اور پھر سور پھونکا گیا، یہ ہے وہ دن جس کا تجھے خوف دلایا جاتا تھا، ہر اس شخص اور ہر شخص اس حال میں آ گیا کہ اس کے ساتھ ایک ہانک کر لانے والا ہے اور ایک گواہی دینے والا. یہ والی آیت بہت ہی امپورٹنٹ ہے, ہم کو ڈرا بھی دیتی ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کانشیس ہو جاتا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, کہ انسان کے دل میں جو ابھرنے والے خیالات ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں, اس کی گردن سے بھی زیادہ قریب ہیں, تو یہاں پر جو وسوسے دل میں آتے ہیں ہمارے آنکھ کان دل, کیونکہ جو آنکھیں اور کان ہیں یہ دو دروازے ہیں دل کے, اور کچھ چیزیں دل میں چھپی ہوئی ہوتی ہیں, جو گزرنے والا خیال ہوتا ہے وہ وسوسہ ہوتا ہے, یعنی جو دل میں محفوظ نہیں رہتا لیکن وہ گزر جاتا ہے آ کر. تو اب یہاں پر اصل میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم تو جانتے ہیں انسان کو اور ہم نے اس کو پیدا کیا ہے, تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے, اس کی اطاعت کرے, اس کی محبت میں اپنے آپ کو لگائے. تو اصل جو ہے مقصد عبادت ہے, ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم جانتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ سے یعنی ہم کو اللہ تعالیٰ سے حیا کرنی چاہیے, اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اس بات کا حقدار ہے کہ اسے حیا کی جائے, کیونکہ وہ دلوں میں آنے والے خیالات تک کو جانتا ہے. تو ہم لوگوں سے تو زیادہ ڈرتے ہیں لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے. ہم کو لوگوں سے ہم بہت الرٹ رہتے کہ اچھا کسی کے سامنے ہمارا کوئی راز نہ کھل جائے, لیکن اللہ تعالیٰ وہ تو سب دلوں کے راز تک جانتا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہنے لگے کہ یا رسول اللہ, بعض وقت ہمارے دلوں میں ایسے خیال آتے کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم جل کر کوئلہ ہو جائیں, خاک ہو جائیں, لیکن کسی کو اس کے خیال کی خبر نہ ہو. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تک وہ تمہارے دل میں ہے اس پر کوئی پکڑ نہیں, لیکن جیسے وہ زبان پر آئیں گے تب پھر پکڑ ہوگی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دل میں آنے والے برے خیالات کو زبان پر نہیں لانا چاہیے, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ اپنے دل میں آنے والے برے خیالات کو زبان پر لاتے ہیں اور پھر اس کو لذت لے کر بیان کرتے ہیں اور ان کو سن کر لوگ گناہ کے کام کرنے لگتے ہیں. تو دل میں آنے والے جو وساوس ہیں اس کو زبان پر نہ لایا جائے, کیونکہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی وہ وساوس کو سن کر دوسرا والا بہک جائے یا دوسرا سننے والا گمراہ ہو جائے. تو اس لیے وساوس کو زبان پر لانا ہی نہیں چاہیے, اس کو وہیں استغفار پڑھ کے اس کو وہیں ختم کر دینا چاہیے اور اس کو اپنے ذہن اور دل سے ڈیلیٹ کر دینا چاہیے. اور اسی لیے یعنی یہاں پر کہا جاتا ہے کہ من حبل الورید, اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم تو اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں. اللہ کے رسول, جب آپ کو یاد ہوگا کہ ابو بکر صدیق اور اللہ کے رسول ہجرت کے لیے نکلے تھے, تو آپ نے کہا تھا کہ لا تحزن ان اللہ معنا, کہ غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اللہ تعالیٰ بندے کے ایک لحاظ سے وہ اس کی مدد فرما رہا ہے, وہ العلیم ہے, الخبیر ہے, اپنے اسماء و صفات کے ساتھ وہ بندے کو ہر طرح سے ہر چیز پرووائڈ کر رہا ہے. لیکن یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بذات خود ہمارے ساتھ ہے, بلکہ وہ اپنے علیم اور خبیر ہونے کی بنا پر ہماری خبر رکھے ہوئے ہے. اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا حدیث میں کہ سجدے میں اللہ تعالیٰ بندے سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. تو نوافل کا جب پابندی کرتا ہے بندہ تو اللہ تعالیٰ اس کا ساتھی بن جاتا ہے, اس کا دوست بن جاتا ہے, وہ قریب ہوتا ہے. اور مواقبات ہیں ہمارے پاس, یعنی ہمارے پیچھے لگے ہوئے لوگ ہیں جو ہماری ہر وقت کی خبر لکھ رہے ہیں. ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنہائی میں بھی برہنہ نہ ہوا کرو, کیونکہ فرشتے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ. اب لہٰذا پھر ہم کو کیا کرنا ہے کہ ہم کو یہ بات یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے خیالات تک جانتا ہے, اور ہم کو تنہائی میں بھی کوئی کام ایسا نہیں کرنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. اور اللہ تعالیٰ تو قریب ہے ہی ہے, وہ ہمارے ہر عمل کو جان رہے, لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے رکھ دیے ہمارے لیے. اور یہ کون سے دو فرشتے؟ جو ہمارا ہر عمل ثبت کر رہے ہیں, کرامن کاتبین, جو معزز فرشتے ہیں دو, جو ہماری ہر حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں, یہاں تک کہ انسان اپنی زبان سے کوئی لفظ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, کہ من سمت نجا, جو چپ رہا وہ نجات پا گئے. تو انسان کو چاہیے کہ تو زبان سے بھلی بات نکالے ورنہ خاموش رہے. تو ہم زبان سے اگر اف بھی نکالتے ہیں, ہم نے زیر لب کچھ بڑبڑایا تھا, کسی پر طنز کیا تھا, وہ سب بھی لکھ لیا گیا, سب محفوظ کر لیا گیا. تو آپ کو سوچے کہ ہم کو کتنا الرٹ ہو جانا چاہیے کہ ہماری ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے. اگر ہمیں پتا چلے کہ ویڈیو کیمرہ لگا دیا گیا ہمارے گھر میں اور ہماری ہر وقت کی ویڈیو بن رہی ہے, ہم کتنا الرٹ ہو جائیں گے. اور جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے زمانے میں جب شادی میں ویڈیو کیسٹیں بنائی جاتی تھی اور نیا ویڈیو جب آیا تھا, تو اس وقت کیسا ہو جاتا تھا کہ جب کھانے کی ویڈیو لی جاتی تھی شادیوں میں, تو لوگ کھانا روک دیتے تھے کیونکہ ہماری تصویر خراب نہ آ جائے کھاتے ہوئے. تو انسان کانشیس ہو جاتا ہے جب اس کو پتا چلتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے. تو اب یہ بات ہم کو دل میں محسوس کرنا چاہیے کہ ہم کو تو مسلمان کو تو یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ میری ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے, میری ہر حرکت نوٹ ہو رہی ہے. لیکن آج ہم نے اس چیز کو غفلت میں ڈال دیا ہے, ہم لاپرواہ ہو گئے ہیں اور غافل ہو گئے ہیں, اور آج ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف کچھ بھی موجود نہیں رہا. آج ہم اللہ تعالیٰ کی اس صفت سے کہ وہ العلیم ہے, الخبیر ہے, وہ البصیر ہے, السمیع ہے, وہ سب سن رہا ہے, ہم نے اس کو پس پشت ڈال دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ہم واپس اللہ کی بندگی کی طرف آئیں کہ سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی, آؤ پھر سجدے میں گریں لوہے جبھی تازہ کریں. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جب موت کی سختی آ پہنچتی ہے تو پھر یہ وہی چیز ہے جس سے وہ بھاگتا تھا. یعنی جب موت کی خبر دی گئی تو کافر کو یہ چیز عجیب لگتی ہے, جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا اب تو یعنی موت کی گھڑی آ پہنچی اور جو کچھ اس کو بتایا جا رہا تھا اور جس کو وہ انکار کرتا رہا تھا تو اب وہ سب آ گیا. اب جو کچھ اس نے دنیا میں کیا تھا کہ زبان سے کفر کہا تھا, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی, تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنی زبان کو بہت احتیاط سے بات کرے. عقبہ بن عامر نے پوچھا اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول نجات کیسے ممکن ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اپنی زبان پر قابو رکھ, اپنی غلطیوں پر رویا کرو اور یہ چیز نجات کا ذریعہ بنے گی. تو آج اپنی غلطیاں نظر آئیں گی تو ہم اس پر روئیں گے نا, آج تو ہم کو اپنی غلطیاں نظر ہی نہیں آتی اور جو بتاتا ہے تو وہ ہمارا دشمن, ہم اس کے دشمن بن جاتے ہیں. اب یہاں پر ہم بہت سے دن ایسے انتظار میں گزار دیتے ہیں لیکن جو دن آتا ہے, جو دن آنا ہے اس کی ہم کو تیاری نہیں کرنی پڑتی, یعنی ہم تیاری نہیں کرتے اس کے لیے. تو کل کے آخرت کی ہم تیاری کریں. انسان معمولی سی بات اگر زبان سے نکالتا ہے تو اس کا اعمال نامہ وہ سمجھے کہ اپنا اعمال نامہ تیار کر رہا ہے اور کل وہی اس کو دیا جائے گا. تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ آخرت کی تیاری کرے کیونکہ آخرت کا دن آنا ہے, اور جس دن انسان کی موت واقع ہوگی اسی دن اس کی آخرت آ گئی. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہر شخص اس حال میں حاضر ہو گیا کہ اس کے ساتھ ایک ہانک کر لانے والا ہے اور ایک گواہی دینے والا ہے. اس چیز کی طرف سے تو غفلت میں تھا, ہم نے وہ پردہ ہٹا دیا جو تیرے آگے پڑا ہوا تھا, اور آج تیری نگاہ خوب تیز ہے. تو جس طرح سے یعنی رقیب العتید ایسا حاضر باش نگران موجود ہے کہ وہ ہر چیز ہماری یعنی گواہی لے رہے ہیں. اور سائقن اور شہید کا لفظ ہے کہ ایک گواہی بھی دینے والا ہوگا اور ایک ہانک کر لانے والا بھی ہوگا. تو ایسے حاضر باش فرشتے لگے ہوئے ہمارے پیچھے جو ہمارا ہر عمل ریکارڈ کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے ویڈیو بھی بن رہی ہو اور ہو سکتا ہے لکھا بھی جا رہا ہو, ساری چیزیں ہو رہی ہوں. اس کے ساتھی نے عرض کیا جو میری سپردگی میں تھا حاضر ہے, حکم دیا گیا پھینک دو جہنم میں ہر کٹے کافر کو جو حق سے انعد رکھتا تھا, خیر کو روکنے والا اور حد سے تجاوز کرنے والا تھا, شک میں پڑا ہوا تھا اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو اس نے رب بنایا تھا, ڈال دو اسے سخت عذاب میں. اس کے ساتھی نے عرض کیا اے میرے رب, میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا بلکہ یہ خود ہی گمراہی میں پڑا ہوا تھا. جواب میں ارشاد ہوا میرے سامنے جھگڑا نہ کرو, میں تو تم کو پہلے اس انجام بد سے خبردار کر چکا تھا, میرے یہاں بات پلٹی نہیں جاتی اور میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں. یوم نقول لجہنم هل امتلأتي وتقول هل من مزید, وہ دن جبکہ ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی, اور وہ کہے گی کہ کیا اور کچھ ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, یہ آیت پڑھ کر بہت ڈر لگتا ہے. جہنم میں کہا رہے تھے کہ اتنی کثرت سے لوگ ڈالے جائیں گے اور وہ پھر بھی کہے گی کہ حل میں مزید اور کوئی ہے اور کوئی ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اپنا پاؤں اس پر رکھ دیں گے اور پھر وہ کہے گی کہ بس بس. اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے جہنم سے. وہ ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید, اور جنت متقین کے قریب لے آئی جائے گی, کچھ بھی دور نہ ہوگی. ارشاد ہوگا یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. کس کے لیے ہے یہ؟ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذلک یوم الخلود, یہ ان کے لیے ہے جو رحمان سے ڈرتے تھے, یعنی جن کی زندگی رحمان سے ڈر کر گزرتی تھی, جو رحمان کی خشیت میں مبتلا تھے. ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا اور بڑی نگہداشت کرنے والا تھا, جو بے دیکھے رحمان سے ڈرتا تھا, جو دل گرویدہ لیے ہوئے آیا ہے, داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ. وہ دن حیات ابدی کا دن ہوگا, وہاں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے, اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ بہت کچھ ان کے لیے ہے. سبحان اللہ, آپ دیکھیں جنت متقیوں کے قریب لے آئی جائے گی, کچھ بھی دور نہ ہوگی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنتی کتنے مزے میں ہوں گے. ان کو چل کر نہیں جانا پڑے گا جنت کے لیے, لیکن یہ کون لوگ ہوں گے ان کی خوبی بتا دی گئی. آپ خاص طور سے بات یاد رکھیں کہ من خشی الرحمن بالغیب, جو رحمان سے بغیر دیکھے ڈرتا تھا, وجاء بقلب منیب, جو قلب منیب لے کر آیا ہے. اور یہ قلب منیب کیا ہے؟ جو ہم نے پیچھے سلیمان علیہ السلام کی کوالٹیز پڑھی تھی, داؤد علیہ السلام کی کوالٹی پڑھی تھی, کہ جو دل گرویدہ لیے ہوئے آیا ہے, جو پلٹنے والا تھا, اواب. اور اس کے معنی بہت وسیع ہیں. ایسا شخص جس نے نافرمانی اور خواہشات نفس کی پیروی کا راستہ چھوڑ کر اللہ کی اطاعت اور اللہ کی رضا جوئی کا راستہ اختیار کیا, جو ہر اس چیز کو چھوڑ دے جو اللہ کو ناپسند ہے اور ہر اس چیز کو اپنا لے جو اللہ کو پسند ہے, جو بندگی سے ایک قدم بھی آگے پیچھے نہ ہٹے, جو برابر آگے اللہ تعالیٰ کی بندگی میں آگے بڑھتا رہے, اور اگر ذرا سے قدم اس کے ڈگمگا جائے بندگی میں تو وہ گھبرا اٹھے اور توبہ کر کے واپس اللہ کی بندگی کی طرف پلٹ آئے, جو کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والا اور اپنے تمام معاملات میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے, تو ایسے لوگوں کو جنت ملے گی. ہم ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے بہت زیادہ طاقتور تھیں, اور دنیا کے ملکوں کو انہوں نے چھان مارا تھا, پھر کیا وہ کوئی جائے پناہ پا سکے؟ اس تاریخ میں عبرت کا سبق ہے ہر اس شخص کے لیے جو دل رکھتا ہو یا توجہ سے بات کو سنے. ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کر دیا اور ہمیں کوئی تکان لاحق نہ ہوئی. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کیا کرو اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے, اور رات کے وقت پھر اس کی تسبیح کرو اور سجدہ ریزیوں سے فارغ ہونے کے بعد بھی. اور سنو, جس دن منادی کرنے والا ہر شخص کے قریب ہی سے پکارے گا, جس دن سب لوگ آواز حشر کو ٹھیک ٹھیک سن رہے ہوں گے, وہ زمین سے مردوں کے نکلنے کا دن ہوگا. ہم ہی زندگی بخشتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں, اور ہماری طرف ہی اس دن سب کو پلٹنا ہے جب زمین پھٹے گی اور لوگ اس کے اندر سے نکل کر تیز تیز بھاگے جا رہے ہوں گے. یہ حشر ہمارے لیے بہت آسان ہے, کتنا خطرناک منظر ہوگا آپ خود سوچیں. اللہ تعالیٰ اس وقت کی تکلیف سے ہمیں محفوظ رکھے اور حشر کی مشکلات سے ہم کو محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ اس وقت ہمارے دلوں میں اطمینان اور ایمان کی کیفیت پیدا کرے اور ہم کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے. آمین. نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں انہیں ہم خوب جانتے ہیں, اور تمہارا کام ان سے جبرن بات منوانا نہیں ہے, بس تم اس قرآن کے ذریعے سے ہر اس شخص کو نصیحت کر دو جو میری تنبیہ سے ڈرے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ باتیں بناتے تو بنائیں, ہم کو اس قرآن کے ذریعے سے بات کو میسج کو آگے پہنچاتے رہنا ہے. سورہ زاریات, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع. قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑانے والی ہیں, پھر پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھانے والی ہیں, پھر سبق رفتاری کے ساتھ چلنے والی ہیں, پھر ایک بڑے کام یعنی بارش کی تقسیم کرنے والی ہیں. حق یہ ہے کہ جس چیز کا تمہیں خوف دلایا جا رہا ہے وہ سچی ہے, اور جزائے عمل ضرور پیش آنی ہے. اب یہاں پر ہواؤں کی بات کی گئی ہے اور زمین کی بھی بات کی گئی ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ آج جو زندگی موجود ہے وہ ہواؤں کی وجہ سے, کیونکہ ہواؤں کی وجہ سے بادل اٹھتے ہیں پھر بارش برستی ہے, تو اسی کا ذکر کیا گیا ہے. قسم متفرق شکلوں والے آسمان کی, آخرت کے بارے میں تمہاری بات ایک دوسرے سے مختلف ہے, اس سے وہی برگشتہ ہوتا ہے جو حق سے پھرا ہوا ہے. مارے گئے قیاس و گمان سے حکم لگانے والے جو جہالت میں غرق اور غفلت میں مدہوش ہیں, پوچھتے ہیں آخر وہ روز جزا کب آئے گا؟ وہ اس روز آئے گا جب یہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے. ان سے کہا جائے گا, اب چکھو مزہ اپنے فتنے کا, یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے. البتہ متقی لوگ اس روز باغوں اور چشموں میں ہوں گے, جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا اسے خوشی خوشی لے رہے ہوں گے. اس دن کے آنے سے پہلے نیکوکار تھے. راتوں کو کم ہی سوتے تھے, پھر وہی رات کے پچھلے پہروں میں معافی مانگتے تھے, اور ان کے مالوں میں حق تھا سائل اور محروم کے لیے. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کون لوگ اس وقت پریشانی سے بچے ہوئے ہوں گے. ایک تو وہ لوگ ہوں گے جو اس وقت پریشانی میں ہوں گے اور حیران اور سرگردہ ہوں گے, کیونکہ ان کو اس کا گمان ہی نہیں تھا, اور ان کو عذاب چکھنے کے لیے کہا جائے گا, جو غفلت میں پڑے ہوئے تھے, مدہوش تھے اور آخرت کے بارے میں یقین نہیں رکھتے تھے. لیکن جو مومن تھے, ان المتقین فی جنات و عیون, پھر متقین کی بات آئی ہے اور تقوی. بار بار آپ دیکھیں تقوی کے بارے میں بات آتی ہے, تو تقوی کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ تقوی آخر ہوتا کیا ہے. آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین. یہ کون تھے؟ ان کا رب ان کو ایسا دے گا اور وہ اس کو خوشی خوشی لے رہے ہوں گے, کیونکہ وہ اس کے آنے سے پہلے نیکوکار تھے, یعنی ان کی دنیا میں نیکیاں اتنی زیادہ تھیں جس کی بنا پر ان کا رب ان کو خوب عطا کر رہا ہوگا. ماشاءاللہ, یعنی آج دنیا میں ہمارے پاس موقع ہے, ہم چاہیں تو آج عمل کر لیں, اور ابھی تو رمضان کا موقع ہے, جتنی چاہے ہم نیکیاں کر لیں اور ان نیکیوں کو رمضان کے بعد بھی باقی رہنے دیں. کیا عمل تھا ان کا؟ کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون, وہ کم ہی سوتے تھے راتوں کو. پھر کیا کرتے تھے؟ وہ بالاسحاری ہم یستغفرون, وہ رات کے پچھلے پہروں میں اٹھ کر معافی مانگتے تھے اپنے رب سے. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, اور ان کے مالوں میں حق تھا سائل اور محروم کے لیے. ماشاءاللہ, یعنی
یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ وہ کم سوتے تھے، کیونکہ آپ دیکھیں سونا 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 کس بات کی علامت ہے؟ بہت سونا انسان کو کاہل اور سست بنا دیتا ہے، لہٰذا جتنا ہو سکتا ایکٹیو رہیں اور رات کے آخری وقت میں اپنی نیند کو قربان کر کے، جو شخص اللہ کی عبادت کے لیے اٹھتا ہے تو وہ شخص اللہ تعالیٰ کو کتنا محبوب ہوگا۔ تو زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ تو وہ جو ابھی ہم نے پڑھا نا کہ ہم کو آج دنیا کی محبت نے اور دنیا نے غافل کر دیا ہے، سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں کریں لوہے جبیں تازہ کریں، کہ ہم اپنے ایمان کو تازہ کریں، اللہ تعالیٰ کے لیے آگے ہم جھکیں، اسحار کے وقت سحر کے وقت ہم استغفار کریں۔ اور وہ وقت کیسا ہوتا ہے کہ جب نیند بہت زیادہ آ رہی ہوتی ہے، یعنی فجر سے پہلے کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت استغفار کرتے رہیں، اور اپنے مال میں سائل کو اور محروم کو نہ بھولیں، یعنی جو مانگنے والے ہوتے ہیں، یعنی جو آگے بڑھ کر، یہاں پر پیشہور فقیروں کی بات نہیں کی جا رہی ہے بلکہ یہاں پر ضرورت مندوں کی بات کی جا رہی ہے، جو بہت ضرورت سے مجبور ہو کر مانگتے ہیں، جو غیرت دار ہوتے ہیں، اور جو محروم ہیں ان کو بھی اپنے مال میں ضرور شامل رکھیں۔ زمین میں بہت سے نشانیاں یقین لانے والوں کے لیے، اور خود تمہارے اپنے وجود میں، کیا تم کو سوچتا نہیں؟ آسمان ہی میں تمہارا رزق بھی ہے اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، بس قسم ہے آسمان اور زمین کے مالک کی، یہ بات حق ہے، ایسی یقینی جیسے تم بول رہے ہو۔ سبحان اللہ۔ اے ابراہیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی حکایت بھی تمہیں پہنچی ہے، جب وہ اس کے یہاں پر آئے تو کہا آپ کو سلام ہے، اس نے کہا آپ لوگوں کو بھی سلام ہے، فقال سلاما فقال سلاما قوم منکرون، فراغ الى اهلی فجاء بعجل سمین فقربه الیہم قال الا تاکلون فاوجس منہم خیفہ قالوا لا تخف وبشروه بغلام علیم فاقبلت امرأته فی سرۃ فسکت وجہها وقالت عجوز عقیم قالوا کذالک قال ربک انہ هو الحکیم العلیم۔ کچھ ناشنا سے لوگ ہیں، پھر وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گیا اور ایک موٹا تازہ بچڑا لا کر مہمانوں کے آگے پیش کیا، اس نے کہا آپ حضرات کھاتے نہیں ہیں؟ پھر وہ اپنے دل میں ان سے ڈرا، انہوں نے کہا ڈریے نہیں، اور اسے ایک ذی علم لڑکے کی پیدائش کا مژدہ سنایا۔ یہ سن کر ان کی بیوی چیختی ہوئی آگے بڑھی اور اس نے اپنا منہ پیٹ لیا اور کہنے لگی بوڑھی بانج، انہوں نے کہا یہی کچھ فرمایا ہے تیرے رب نے، وہ حکیم ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر یعنی ٹریڈیشن تھا کہا ہو سکتا ہے اس زمانے کا یا اس وقت کا، کہ جو بھی کوئی آتا اس کو کھانا پیش کیا جاتا تھا، اور کہا جاتا کہ ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ وہ اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے، کوئی نہ کوئی وہ ضرور کسی کو ڈھونڈ لاتے تھے تاکہ ان کے ساتھ کھانا کھایا جا سکے۔ اور یہ بھی ٹریڈیشن تھا اس زمانے کا کہ اگر کوئی کھانے پر آپ کو انوائٹ کرے اور آپ کھانا نہ کھائیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی اچھی نیت سے نہیں آیا ہے یا اچھے ارادے سے نہیں آیا ہے، بلکہ کوئی دشمنی کی نیت سے آیا ہے۔ تو یہاں پر اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کو خوف ہوا کہ یہ کچھ کھانا نہیں کھا رہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی غلط چیز لے کر آئے ہیں یا غلط نیت سے آئے ہیں۔ تو ایکچولی وہ فرشتے تھے جو لوط علیہ السلام کی طرف عذاب کے لیے آئے تھے اور ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دینے کے لیے آئے تھے۔ یہاں سے ہم کو ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے اچھے مہمان نواز تھے کہ جب مہمان آئے تو ان سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کیا لیں گے، چائے یا شربت، بلکہ جو تھا وہ پیش کر دیا، بلکہ اچھے سے اچھی چیز پیش کی۔ تو ہم کو بھی اسی طرح سرو کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ اور سب سے بڑھ کر کہ آج ہم نے جو آیت پڑھی سورہ حجرات کی، کہ اس میں جو چھ چیزیں بتائی گئی تھی بیسیکلی، کہ کسی کا مذاق نہ اڑائیں، کسی پر طنز نہ کریں، کسی کو برے القاب سے یاد نہ کریں، برا نام نہ رکھیں، اور بدگمانی نہ کریں، اور کسی کی غیبت نہ کی جائے، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور تجسس نہ کریں۔ تو یہ چھ چیزیں خاص طور سے ہم کو اس پر بہت دھیان دینا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں عبادت انسان کی بہت کم ہوتی ہے اور بہت مشکل سے نیکیاں جمع ہوتی ہیں، لیکن ان نیکیوں کو ضائع کرنے والی چیزیں بہت آسانی سے انسان اپنا لیتا ہے۔ اب دیکھیں جب ہم اوپر چڑھتے ہیں تو بہت مشقت ہوتی ہے سیڑھیاں چڑھنے میں، لیکن وہاں سے اگر نیچے آنا ہو اور کسی کو دھکا دے دیا تو وہ ایک منٹ میں نیچے آ جائے گا۔ تو نیکی کرنا بہت مشکل کام ہے، لیکن اس کو ضائع کرنا بہت آسان ہے، اور شیطان اس کو ضائع کرنے کے طریقے ہم کو بتاتا رہتا ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم شیطان کی بات نہ مانیں، غیبت سے، تجسس سے، اور بدگمانی سے، اور طنز اور اس طرح کی باتوں سے ہم پرہیز کریں، تاکہ ہماری نیکیاں جمع رہیں اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہو، انشاءاللہ۔ آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔